لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
أعوذ
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من قول وعمل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين اللهم آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته کیا حال ہے آپ سب کے سب خیریت سے ہیں اب ہم آج ٹھیک ہے اچھا آپ کو آواز نہیں آ رہی ہے بالکل بہت لو ہے یا آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں لو ہے میرے پاس ساری سیٹنگز ٹھیک دکھ رہی ہیں مجھے لیکن چلیے میں دیکھتی ہوں انشاءاللہ ایک سیکنڈ اب بتائیے آپ ٹھیک آ رہے ہیں یا ابھی بھی لو ہے
الحمدللہ رب العالمین الحمد للہ بنی امتہ ہی تتم الصالحات آمین چلیے جی آپ بتائیے آپ سب کیسے ہیں اور کیسے ٹائم گزرا آپ کا آپ کی تفسیر کیسی چل رہی تھی آپ کی گرامر کیسی چل رہی ہے اور آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں الحمد للہ جزاک اللہ ٹھیک ہے بالکل سب اچھا تھا گرامر اچھی تھی اوکے تھوڑی سی ہارڈ ہے کوئی بات نہیں سمجھ آ جائے گی بالکل اسٹارٹنگ ہے نا ابھی بگننگ ہے اور اس میں تھوڑا سا لگے گا لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ سب ٹھیک ہوگا الحمد للہ چلیے ایسا کرتے ہیں کہ ہم جلدی سے اپنی پہلے اٹینڈنس لیتے ہیں پھر اگلی بات کریں گے ٹھیک ہے آپ سب ریڈی رہیے اپنی اٹینڈنس کے لیے ان شاء اللہ جی شروع کرتے ہیں سنجیدہ شجاعت ہما راشد تزین کلیم الدین نائمہ احمد نفیسہ خاتون شبانہ مرزا فرحانہ قریشی عظمہ فائزہ ندیمہ نکھت سبا محمدی کہتشاہ محمود فائزہ اشرف سمینہ جبین نصرت احمد لبنہ خان فراہ ارجمن ارشیا تلت سائمہ افراز شاہدہ بھٹی بشرت سعید قرت العین اقبال مصباح قسیم رقیہ شیخ امبر امجد آفرین ترنم نوشین محمد شاہین پٹھان عظمہ ڈار عالیہ حبیب تسنیم قاصر سرینا شمائل ندینہ مشتاق شمسہ رحمان وجیحہ اختر عظمہ فاطمہ رقیہ الدین اسرا کوثر، نبیلہ جاوید، ارم چودھری، انیلا شجا، رخشندہ قریشی، رفت ندیم، نکہت اقبال، نصرت عائشہ، حمیرہ مدنی، سعدیہ منور، فوزیہ نیر، شمیم شہناز، افروز مشتاق، حمیرہ تبسم، تنویر سلطانہ، کلثوم احرار. جی جن اسٹوڈینٹس کا نام نہیں لیا گیا یا بائی مسٹیک وہ نہیں بولے گئے آپ سب اپنی اٹینڈنس لگائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. ریپلے کے اسٹوڈینٹس بھی لگائیں گے، اسکائپ کے اسٹوڈینٹس بھی لگائیں گے اور وائزک کے اسٹوڈینٹس بھی لگائیں گے، ٹھیک ہے، تاکہ ہمیں کل کو حسرت نہ رہے ان شاء اللہ تعالیٰ. جزاک اللہ خیر کثیر. جی اب آپ مجھے بتائیں گے کہ کیا آپ لوگوں کو انگریڈ کی طرف سے کوئی ای میل ریسیو ہوئی ہے؟ آپ سب کو انگریڈ کی طرف سے ایک ای میل ریسیو ہوگی اور بھیج دی گئی ہے، الحمدللہ، ٹھیک ہے. آپ لوگ اس کو اگنور نہیں کریں گے، اس کو چیک کیجئے، کھولئے اور آپ اپنا یوزر نیم اور آئی ڈی اس میں ڈالیں گے، پاسورڈ ڈالیں گے، خود کریٹ کریں گے انشاءاللہ، اور پھر آپ دیکھ سکیں گے انشاءاللہ اپنی اٹینڈنس کا ریکٹ، اپنے ٹیسٹ اور اسائنمنٹس کے ریکٹ، ٹھیک ہے. تو اس کو سیو کر لیجئے اپنے پاس، الحمدللہ، ٹھیک ہے. نائمہ کی بھی اٹینڈنس لگ گئی، الحمدللہ. چلیے اب آپ مجھے بتائیے کیا کیا آپ لوگ ریڈی ہیں؟ بالکل، کیا کرنا ہے ہم نے آج؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ تلاوت ہے، ترجمہ ہے، تفسیر ہے، کیا کچھ ہے؟ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ گرامر ہے. جی گرامر کی کتنی کلاسز ہوئی ہیں اب تک؟ کتنے اسٹوڈینٹس کو بہت اچھے سے سمجھ آ رہا ہے؟ تین ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، تین ہوئی ہیں، جی تھری، ٹھیک ہے. پہلا تو انٹرو سیشن تھا. اچھا ذرا نمبر ون لکھ کر بتائیے کہ گرامر کتنے اسٹوڈینٹس کو بہت اچھے سے سمجھ آ رہا ہے. بالکل گھبرائیے نہیں، اگر نہیں آ رہا تو وہ بھی میں بھی پوچھوں گی آپ سے، لیکن آپ لوگ بالکل ریلیکس رہا کیجئے، پینک نہ ہوا کیجئے، پریشان نہ ہوا کیجئے، ہاں، اور لکھیے جتنا کچھ سمجھ آیا، جلدی سے جلدی سے لکھیے، ٹائم نہیں ہے، پھر ہم نے آگے اپنا سیشن بھی سٹارٹ کرنا. لٹل لٹل آ رہے ہیں. اچھا یہ لکھیے کہ نمبر ٹو لکھ کر یہ بتائیے کہ کن اسٹوڈینٹس کو ابھی بالکل کچھ بھی سمجھ نہیں آیا، کچھ بھی سمجھ نہیں آیا جن کو. فاسٹ ہے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، اس کو بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. اچھا اس کا مطلب ہے کہ اسٹوڈینٹس کو سمجھ آ رہا ہے یا آپ لوگ ابھی سوچ رہے ہیں؟ تھوڑا بہت آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اور لکھیے، سب لکھیے، تھوڑا بہت سمجھ آ رہا ہے. جو تھوڑا بہت سمجھ آ رہا ہے نا وہ بالکل ٹھیک سمجھ آ رہا ہے، ٹھیک ہے. ایک دم میں فوراً سے آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھ آئے گی، اور گرامر آپ کے جب تک اندر تک خالی نہیں ہوگا اس وقت تک وہ اندر ڈیلی نہیں جا سکتی ہے، جب تک کہ وہ تھوڑی تھوڑی کر کے اندر نہ جائے، ٹھیک ہے. تو جن اسٹوڈینٹس کو تھوڑا تھوڑا سمجھ آ رہا ہے وہ بالکل ٹھیک سمجھ آ رہا ہے. اور آئی نو جی ہارڈ ہے، لیکن آپ کو ابھی ہارڈ لگ رہی ہے، آگے جا کے بہت آسان لگے گی. ہارڈ بوائل انڈا کھایا نا، پہلے ہارڈ ہوتا ہے نا، کتنا سخت ہوتا ہے اس کا چھلکا جب آپ ڈالتے ہیں پانی میں، پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ہمارے پاس دو چوائسز ہوتی ہیں، ہارڈ بوائل ہوتا ہے اور ایک سافٹ بوائل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو جو ہارڈ بوائل ہوتا ہے وہ بھی باہر سے نرم ہوتا ہے، ہے نا، اتنا نہیں ہارڈ ہوتا ہے. تو گرامر از لائک ہارڈ بوائل انڈا، اس کو پہلے سخت لگے گی لیکن اندر سے وہ بہت نرم ہوتی ہے اور بہت اندر جا کے زود ہضم ہوتی ہے اور سمجھ آتی ہے بہت بہترین. تو اس سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کو مشکل لگ رہی ہے تو آگے جا کے آسان لگے گی، نئی چیز ہے نا بالکل، ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کو بہت اچھے سے لینا ہے، اپنے ذہن کو بالکل لائٹ کر دیجئے اور پریشان نہ ہوا کیجئے، آسانی سے لیجئے. جب آپ کو ترجمہ کریں گے تب آپ کو اس کی سمجھ آئے گی، شروع میں بالکل ریلیکس رہیے. جو سسٹر فاطمہ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا رہے ہیں اور میں خود ان سے بہت کچھ سیکھ رہی ہوں، تو جب وہ پڑھاتے ہیں تو بس لکھتے جائیے اور سمجھتے جائیے وہ کیا بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب بالکل پریشان نہیں ہونا. اور جو اسٹوڈینٹ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ابھی تک نہیں سیکھنا شروع کیا یا ان کو سمجھ نہیں آ رہی، تو اس سمجھ نہیں آ رہی کو جو یہ جو سینٹینس ہے نا اس کو نکال دیجیے، اور یہ کریے کہ سمجھ آنا ہے، اس کو رکھیے اپنے پاس، ٹھیک ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ. چلیے اب ایسا کرتے ہیں کہ اپنے لیسن کی طرف آتے ہیں, اپنے گرامر کے سیشن کی طرف آتے ہیں. آپ سب بالکل ریڈی رہیے اور باقی چیزیں بھی بالکل سائڈ پر کر دیجیے. اور کیا کرنا ہے کہ ہمارے پاس ہمارے نوٹس ہوں گے, ہمارے سامنے ہوں گے اور آپ بالکل ریڈی رہیں گے. کیا آپ فوکسڈ ہیں؟ بالکل نمبر ون ٹائپ کر کے جلدی سے لکھیے کہ کیا آپ گرامر کے لیے فوکسڈ ہیں, ریڈی ہیں, بالکل تیار ہیں, پریشان بھی نہیں ہیں بالکل. ٹھیک ہے, چلیے شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد, اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما, اللهم فقهنا في الدين, اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو آواز آ رہی ہے؟ الحمد للہ. کیسے آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے خیر و عافیت میں رکھے. آمین. چلیے الحمد للہ. یہ بتائیے کہ الحمد للہ جیسا آپ کا فیڈ بیک بھی دیکھا ماشاء اللہ. جی الحمد للہ رب العالمین. میں بھی ٹھیک ہوں. آپ کا فیڈ بیک بھی دیکھا کہ آپ نے بہت سارے لوگوں کو تھوڑا سا ہارڈ لگ رہا ہے, کسی کو جو ہے تھوڑا سا فاسٹ لگ رہا ہے اور کسی کو سمجھ نہیں آ رہا ہے. الحمد للہ. تو آپ کو پتا ہے کہ یہ چیز تو فیکٹ ہے نا, جب ہم کوئی بھی چیز نیا شروع کرتے ہیں اسپیشلی جیسے گرامر کے حوالے سے نا, ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے ڈفرنٹ صلاحیتیں دی ہیں. کوئی جلدی ایڈاپٹ کر لیتا ہے, کسی کا تفسیر کی طرف مائنڈ زیادہ ہوتا ہے, کوئی ترجمہ ایکسپرٹ ہوتا ہے نا, اسی طرح کوئی تجوید ایکسپرٹ ہوتا ہے. تو کچھ لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا پرابلم ہو جائے گرامر, لیکن ان شاء اللہ میں نے آپ کو کہا تھا نا, منجدہ وجدہ, جو کوشش کرے گا وہ ایک دن ضرور کر لے گا. بس آپ کو کیا کرنا ہے, دو کام کرنا ہے. اس چیز کو اپنے پاس نوٹ کر لیجیے, آپ نے دو کام کرنا ہے ان شاء اللہ آپ گرامر سیکھ جائیں گے. ایک فوکس ہونا ہے, یعنی جو بھی آپ کو کلاس میں پڑھایا جا رہا ہے اس پہ فوکس کرنا ہے, چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے آپ کو فوکس کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور نیکسٹ آپ کو یہ کرنا ہے کنسسٹنسی, استقامت. باتوں کا یہ ہوتا ہے نا, ہم کہتے چلو ٹھیک ہے ابھی پلے میں سن لیں گے, سمجھ نہیں آ رہا کوئی بات نہیں. نہیں, گرامر ایک چیز نہیں ہے. سسٹر تصویر تو یہ بھی ہے کہ آپ پلے میں کبھی خدا لگا تھا آپ کی چھوٹ گئی کسی وجہ سے آپ کور کر سکتے ہیں, لیکن گرامر جب تک آپ لائف سیشن نہیں لیں گے نا, استقامت نہیں تیار کریں گے تو تھوڑا سا آنے میں مشکل ہو جائے گا. تو ان شاء اللہ یہ دو چیز آپ کو ٹپس یاد رکھنی ہے, فوکس ہونا ہے اور شوق. جب آپ فوکس ہوں گے تو ان شاء اللہ شوق ڈیولپ ہو جائے گا. اور دوسرا یہ کہ آپ نے ساتھ ساتھ استقامت تیار کرنی ہے, چاہے سمجھ میں آئے یا نہ ایک دن ضرور آ جائے گا. اچھا جی, اچھا یہ بتائیے جی, میں نے آپ سب کو جو ہے ایڈمن کی طرف سے آپ کے پاس ایک ای میل آئی تھی اسکرین شیئرنگ کی, کیا آپ سب نے اس کو پڑھا تھا کہ کون کون سے سسٹرز ہیں جنہوں نے پڑھ کے اپنے پاس اسکرین شیئرنگ کا وہ ڈاؤن لوڈ کر لیا؟ اور یہ بتائیے آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو میری اسکرین ابھی نظر آ رہی ہے, کتنے لوگ ہیں جو میری اسکرین کو دیکھ سکتے ہیں؟ اسی لیے آپ کو پہلے بھیجی گئی تھی. مقصد اس کے پیچھے کیا تھا کہ آپ سب اس ای میل کو پورا ٹھیک سے ریڈ آؤٹ کریں اور اس کو پڑھنے کے بعد سمجھیں کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے نا. جی آپ کے پاس میک ایپ کرنا ہو, مجھے اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا, تو ایکچوئل میٹنگ نوٹ کرتی تھی کہ میٹنگ تو اسٹارٹ ہو گئی ہے, آپ کو میٹنگ میں نظر نہیں آ رہا. اچھا کتنے لوگ ہیں جن کو میری جو ابھی میرے ساتھ موجود ہیں, میں آپ کو بتاتی ہوں کتنے لوگ میرے ساتھ موجود ہیں. جی آپ میں سے کتنے لوگ میرے ساتھ ہیں, میں بھی آپ کو دیکھتے تھے آپ کا نام بتا کے. سسٹر ہما راشد ہے, ہمیرا نظمی ہے میرے ساتھ, نائمہ احمد ہے اور ایف اے 0220 ہیں. سسٹر اور بھی ہیں, یہ بتائیے آپ میں سے کسی کو میری اسکرین شیئرنگ نظر آ رہی ہے؟ کتنے لوگ ہیں جن کو میری اسکرین شیئرنگ نظر آ رہی ہے؟ ٹو ٹائپ کر کے بتائیے. شاباش. آئی ایم ٹرائنگ بٹ انویلڈ آئی ڈی آ رہا ہے, انویلڈ آئی ڈی آ رہا ہے. اچھا سسٹر آپ کو آ رہا ہے, سسٹر ہمیرا آپ کو آ رہا ہے, الحمد للہ. دیکھیے کتنے لوگ ہیں جن کو آ رہا ہے نا. سسٹر آپ ایک دفعہ ہم دوبارہ ای میل کو ریڈ آؤٹ کرتے ہیں, آپ میرے ساتھ دیکھیں. اچھا آپ ای میل نہیں دیکھیں, کوئی بات نہیں سسٹر, کوئی بات نہیں. اگر آپ نے نہیں بھی دیکھی تو پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے ان شاء اللہ. ابھی آپ ای میل کھولیے, آپ سب کے پاس ای میل تو موجود ہے نا, خالی اپنے ای میل پر آ جائیے, دیکھا تو پھر اوکے جی آ رہا ہے الحمد للہ. جن کو میری اسکرین نظر آ رہی ہے اوکے آپ سب الگ ہو جائیے, اور جن کو نہیں آ رہی وہ پینک نہیں ہو, اپنی ای میل کھولیے اور ای میل میں دیکھیں میں نے کیا ای میل میں لکھا ہوا ہے نا. اگر آپ سب نے اپنی ای میل کھول دی ہے تو ون ٹائم کر لیجیے جی. ہاں اچھا آج دیکھ لیں گے. اچھا ان سے نہیں پوچھا کہ آپ اگر میرے ساتھ اسکرین شیئرنگ پہ ہوں گے تو میرے لیے بات کو سمجھانا آسان ہو جائے گا اور آپ کے لیے بات کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. اسی لیے میں نے اسکرین شیئرنگ کا آپشن لیا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے نا کہ جو منہ سے میں کہہ رہی ہوں ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں وہ ویژن نہیں آ رہا کہ بات میں کہہ رہی ہوں, کیونکہ میں اپنے ایکسپیرئنس سے کہہ رہی ہوں اور آپ کیونکہ اپنے حساب سے بات کہہ رہے ہیں نا, اسی لیے میں نے آپ کو اسکرین شیئرنگ کا یہ لنک بھیجا تاکہ آپ اس کو دفعہ دیکھیں. اگر آپ میں سے جتنے لوگوں نے اسکرین شیئرنگ کا لنک کھول لیا ہے وہ ای میل کھول لیے تو پلیز آپ مجھے ون ٹائپ کر کے بتائیں تاکہ میں آپ کے سامنے ایک دفعہ بتاؤں آپ نے کرنا کیا اس کے اندر. ان شاء اللہ آپ کو دو آپشن دیے گئے نا جی. آئیے اب بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دیکھیں سب سے پہلے نوٹ ایک ریڈ جسے کہا جائے کلر سے آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, کیونکہ پہلی دفعہ جب آپ اس چیز کو ڈاؤن لوڈ کریں گے تو آپ کے پاس نہیں بھی جاوا اپلیکیشن آ جائے نا. بہت سارے لوگوں کے پاس کمپیوٹر میں آل ان ہوگا لیکن ہو سکتا ہے نہیں بھی بہت ساروں کے پاس نہیں ہونا. تو آپ نے سب سے پہلے تین سے چار منٹ لگتا ہے, تین منٹ لگتا ہے چار منٹ لگتا ہے نا اس کو سالو کرنے میں, بس آپ نے یہ کر لینا ٹھیک ہے نا. ان شاء اللہ جاوا اپلیکیشن وائٹ ڈاؤن ایوری تھنگ جی. تو سر رائٹ آپ کے پاس تو ہر چیز لکھی ہوئی آئی ہے ای میل میں, تو سر آر ایس 028 آپ کے پاس ای میل میں ہر چیز اسٹیپ بائی اسٹیپ جس طرح سے آپ کو شیئرنگ کرنی ہے وہ پورا اسٹیپ بائی اسٹیپ دیا ہوا ہے. ساتھ میں آپ کو ایک نہیں دو آپشن دیے ہوئے ہیں, اگر آپ کے لیے ایک آپشن مشکل ہے تو آپ دوسرا آپشن ٹرائی کر سکتے ہیں. اچھا آپ نے کیا کہنا ہے جاوا جو اپلیکیشن وہ ڈاؤن لوڈ کر لینا اگر آپ نے کسی کے کمپیوٹر پہ نہیں ہے, میری سب کے مانگے ہو سکتا ہے, اور اگر نہیں مانگے گا تو آپ صرف آپشن پہ چلا جائیں گے ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ نے وزٹ کرنا ہے www.freescreensharing.com, اس پہ چلے جائیے پہلا آپشن ہے یہاں. اگر کسی کے پاس اسکرین ریور ہے تو پلیز آئی کین جی جی سر لنک آپ کو دے دیا جائے گا جی. آپ کوئی بات نہیں سر, آپ اس کے لیے پریشان نہیں, میں ابھی آپ ابھی دیکھ لیتی ہوں آپ میرے پاس اسکرین پر ہیں کہ نہیں نا. بس آپ نے ریلیکس رہنا ہے اور بالکل بس یہ دیکھنا ہے کہ آپ میں ای میل پڑھ رہی ہوں, آپ کو میری ای میل نظر آ رہی ہے, کس کس کو میری ای میل نظر آ رہی ہے, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ کچھ لوگ میری ای میل کو دیکھ رہے ہوں گے. کتنے لوگ ہیں جو میری اسکرین دیکھ پا رہے ہیں تو سر الحمد للہ جی الحمد للہ. کتنے لوگ دیکھ پا رہے ہیں نا تو میں اسی کو ریڈ کر رہی ہوں. وزٹ کرنا آپ نے اس کی اسکرین شیئرنگ ڈاٹ کام پہ, جب آپ نے اس کو کر لیا ٹھیک ہے تو ایک جوائننگ باکس ہوگا, جوائن ا میٹنگ باکس ٹھیک ہے, ان دا باٹم رائٹ سائڈ پر ایک جوائننگ باکس ہوگا جوائن ا میٹنگ, آپ نے اس پر کلک کرنا ہے, وہاں پہ اپنا انٹر کرنا ہے نیم اور ای میل ایڈریس ٹھیک ہے, اور پھر آپ کو میٹنگ کا وہ ایک نمبر مانگیں گے. تو میٹنگ کا نمبر یہ آپ کی ای میل میں موجود ہے, آئی ڈی 455-081-700 یہ آپ کی ای میل میں موجود ہے ٹھیک ہے. آپ نے کیا کہنا ہے جوائن ا میٹنگ کا ایک باکس ہوگا, آپ نے اس میں وہ رائٹ سائڈ پر ہوگا رائٹ سائڈ پر باٹم پر ہوگا, آپ نے اس میں اپنا نام ڈالنا ہے ای میل ایڈریس ڈالنا ہے اور آپ کو یہ میٹنگ آئی ڈی کا کوڈ ہے جو میں نے بھی آپ کو ریڈ کر کے بتایا ہے 445-081-700. جب آپ یہ کر لیں گے تو پھر آپ کا انشاءاللہ جیسے ہی جاوا اپلیکیشن کمپلیٹ ہوگا نا تو پھر آپ اس انسٹرکشن کو فالو کریں گے. یہاں پہ بس یہ گرامر کلاس نظر آئے گا ٹھیک ہے, ویٹنگ جو لابی ہوگی اس میں آپ کو عربک گرامر لکھا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے. جب میٹنگ آپ کی ہو جائے گی تو پھر آپ جب یہ آپ جیسے ہی انٹر کریں گے نا آئی ڈی اپنی میٹنگ کی اپنا نام ای میل ایڈریس تو آپ میرے اسکرین کو دیکھ سکیں گے. دوسرا آپشن یہ کہ آپ کے پاس انسٹال کرنا فری اسکرین شیئرنگ انسٹالر اپلیکیشن ہے, اس کے لیے پورا آپ کو یہ ویب دیا ہوا ہے کہ freescreensharing.com/freescreensharing اور پھر اس کے بعد _installer.exe آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے, پھر آپ نے وزٹ کرنا ہے. جب آپ وزٹ کریں گے تو .com/meeting/455-081-700 تو آلریڈی آپ جو ہے انشاءاللہ میرے اس پیج پر آ جائیں گے نا. تو پھر اگین وہ نیکسٹ پیج پر آپ سے فل کروائے گا آپ کا نام آپ کا ای میل ایڈریس اور آپ نے اپنا نام اور ای میل ایڈریس جوائننگ باکس میں ڈال لینا ہے. جب آپ جیسے ہی ڈالیں گے آپ انشاءاللہ جوائننگ میٹنگ بٹن کو کلک کر لیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کو میرے اسکرین نظر آئیں گے. امید ہے بات سمجھ میں آئی ہے جی. آپ کا کوڈ جو ہے میں آپ کو یہاں پہ ٹائپ کر دیتی ہوں, کسی جو بھی آپ کا جو میٹنگ کوڈ ہے میں ابھی ٹائپ کر دیتی ہوں. آپ نے دونوں میں سے کوئی بھی آپشن لے لینا ان شاء اللہ اور آپ نے جو ہے کر لینا. اچھا یہ بتائیے اب کتنے لوگ ہیں جو جن کو سمجھ میں آیا ٹھیک ہے یہ میٹنگ آئی ڈی کوڈ ہے. اور یہ بات یاد رکھے سسٹر آپ کا ہمیشہ کوڈ ہمیشہ یہی رہے گا. آپ نے بس ایک دفعہ کا کام ہے کہ آپ ایک دفعہ اس چیز کو انسٹال کر لیں اس طرح تو آپ کے پاس ہمیشہ شیئرنگ کا جو میٹنگ آئی ڈی کا جو نمبر ہے یہ ہمیشہ سیم رہے گا. آپ کو ہر دفعہ کوئی میں نیا نمبر نہیں بھیجوں گی ان شاء اللہ ٹھیک ہے. اتنی بات سمجھ میں آ رہی ہے. پہلا آپشن ہے کہ teamsharing.com پر جا کے آپ نے جو جوائنگ میٹنگ کا باکس ہوگا باٹم رائٹ کارنر پر آپ نے اس میں اپنا نام ای میل ایڈریس اور ساتھ ساتھ جو ہے میٹنگ آئی ڈی کا جو نمبر ہے وہ کرنا ہے تو ان شاء اللہ آپ میرے اسکرین کو جوائن کر لیں گے. ادر وائز دوسرا یہ کہ آپ پورا اس کو انسٹال کر لیجیے freescreensharing.com freescreensharing/installer.exe. پھر آپ نے یہ کرنے کے بعد اگین ایک اور لنک کا وزٹ کرنا اس پہ اور پھر آپ نے اپنا صرف نام اور ای میل ایڈریس ڈال کے میری اسکرین کا جوائن کر لینا. اچھا اب یہ بتائیں کہ یہ بات مشکل لگی آپ لوگوں کو جوائن کرنے میں؟ سمپل ہے نا, ای میل میں کوئی ایسی مشکل تو نہیں تھی. کتنے لوگ ہیں جن کو ای میل پڑھی اور سمجھ میں نہیں آئی؟ تاکہ میں آپ سے اس سے فیڈ بیک لے رہی ہوں کہ نیکسٹ ٹائم میں اور آسان سے ای میل لکھوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے نا. ایزی ہے نا, کوئی مشکل تو نہیں تھی ای میل میں, کوئی ایسا مشکل تو نہیں آیا نا. اور یاد رکھیے جب آپ اسکرین پہ جوائن کریں گے تو آپ کو اسکرین سے آواز نہیں آئے گی, آپ کی پیر ٹاک سے جو ویڈیو آواز جو ہوگی آڈیو وہ آپ کو پیر ٹاک پہ سنائی دے گی. اس میں آپشن ہے لیکن میں نے آپشن اس لیے نہیں ڈالا کہ آپ کے پاس جو دونوں ڈبل ڈبل آوازیں آئیں گی نا, آپ کلاس میں بھی پھر ادھر سے آواز آئے گی ادھر سے بھی آواز آئے گی, اس لیے وہ آپشن کو نہیں. اور صرف جو ہے وہ پیس آپ سے آواز آئے. یہ بتائیے اب کتنے لوگ میرے ساتھ اسکرین شیئرنگ کر رہے ہیں؟ چلیے ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں. آپ میں سے ماشاء اللہ 16 لوگ میرے پاس آ گئے الحمد للہ. کوئی بات نہیں, اگر جو لوگ نہیں آئے کوئی مسئلہ نہیں سسٹر, آپ بالکل پریشان نہیں ہوئے کہ آپ نہیں آئے تو آپ, لیکن ایک نیکسٹ ٹائم ان شاء اللہ کوشش کر لیے گا سسٹر کہ آپ اس کو جوائن کر لیجیے. اور اگر ابھی بھی آپ میں سے کسی کو ہیلپ چاہیے جوائنگ میٹنگ میں, میری آواز نہیں آ رہی آپ نے سے آواز دیتے ہیں الحمد للہ. ابھی بھی اگر کسی کے لیے جوائنگ میٹنگ میں پرابلم ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم آج انشاءاللہ ریوائز کریں گے ٹھیک ہے. ہم انشاءاللہ آج ریوائز کریں گے اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ جو چیزیں آپ کو مشکل لگ رہی ہیں آپ آتی سے میں پوچھوں گی تاکہ آپ تھوڑا سا الرٹ رہیں. اور دوسری چیز یہ کہ جیسے اس میں سے بات کر کے میں ریکارڈنگ کا ایک لنک بنا دوں گی تو جیسے سر اس میں اجازت دیتی ہوں تو پھر انشاءاللہ یہ کہ آپ کو وہ لنک بھی دے دیا جائے گا کہ جسٹ ان کیس اگر آپ ایک دفعہ دوبارہ سننا چاہتے ہیں, کیونکہ اکثر آپ نوٹس لیتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ نوٹس میں کوئی چیز آگے پیچھے ہو جاتی ہے نا, تو پھر اس میں یہ ہوگا کہ جب آپ کے پاس ریکارڈنگ کا جب لنک ہوگا تو پھر آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں سسٹر کہ آپ جو اس کو دوبارہ سن سکتے ہیں تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی نا. ٹھیک ہے جی سسٹر. اچھا آپ کو کلاس میں دیکھیں جی الحمدللہ جی, آپ نے لاسٹ کلاس مس کی تھی, میں نے آپ سے یہی کہا تھا نا, دو چیزیں آپ نے کہہ لی, نہ کلاس کے اندر آپ نے استقامت اختیار کرنی, چھٹی نہیں کرنا, کنسسٹنسی ہونی چاہیے کیونکہ ہاف این آور کی آپ کی کلاس ہوتی ہے. لیکن ہاں جس ان کے کوئی اگر پرابلم ہے تو پھر دیٹس اوکے, لیکن یہ کہ پھر ان شاء اللہ میں سسٹر اس سے آپ بات کرتی ہوں, لنک بنا رہی ہوں, پھر ان شاء اللہ ان کو سینڈ کروں گا, پرمیشن دیں گے تو آپ کو ان شاء اللہ سینڈ کر دیتے ہیں. اینی اب یہ بتائیے میں آپ کے ساتھ ریچارج کروں, کتنے لوگ ہیں جو میرے ساتھ ریچارج کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ہمت کریں گے, مشکل تو نہیں لگ رہا آپ لوگوں کے لیے, میری اسکرین تو نظر آ رہی ہے سب کو نا الحمد للہ جی. جی الحمد للہ جزاک اللہ سسٹر ہمارا جی الحمد للہ. چلیے اب یہ بتائیے کہ سب سے پہلے میں آپ سے پوچھوں گی, اور ویسے بھی آپ کو میری اسکرین پہ نظر آ رہا ہے آئی ٹی کرامت کے دو حصے ہیں, علم النحو علم الصرف, کس چیز کو نظر آ رہا ہے؟ میری اسکرین پہ نظر آ رہا ہے, میں نے ابھی لکھا ہے آپ کے لیے نا جی الحمد للہ. چلیے اب میں آپ سے پوچھوں گی اور آپ نے مجھے بتانا ہے ٹھیک ہے نا ان شاء اللہ. سب سے پہلے بتائیے کہ جب ہم نے عربی گرامر کو شروع کیا تو سب سے پہلے ہم نے عربی کے بارے میں جانا نا کہ ہم کیوں یہ زبان پڑھیں, کیوں پڑھیں نا, کیوں پڑھیں؟ تو اب آپ مجھے بتائیے جی کیسے شیئر کرنا ہے, جناب سوال نہیں سمجھے NK06 جی کیسے شیئر کرنا کیا کیسے شیئر کرنا اچھا جیسے کچھ الحمد للہ جی جی تین ریزن ہے اور کیا ریزن ہے سسٹر بتائیں گے SP033 کسی کو یاد آ رہا ہے کہ ہم عربی زبان کیوں پڑھیں ہم کیوں پڑھنا چاہتے ہیں زبان کو مطلب ہمارے پاس اردو میں ترجمہ تو ہمیں سمجھ ہی آ رہا ہے الحمد للہ اور پھر یہ کہ دل پر ایسا بھی کر رہا ہے تو یہ کیا ضرورت ہے الحمد للہ جنت کی زبان ہے ٹھیک ہے مسٹیک اوائڈ کرنا ہے ٹھیک ہے قرآن کی زبان ہے الحمد للہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ جتنا بھی ترجمہ کریں چاہے وہ انگلش میں ٹرانسلیٹ ہم کر لیتے چاہے آپ فرینچ میں کر لیتے چاہے آپ جاپنیز میں کر لیتے اردو میں کر لیتے چائنیز میں کر لیتے لیکن جو عربی زبان کے اندر جو ہمارا ہماری شریعت ہے یعنی قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کو جو ہم عربی میں سمجھ سکتے ہیں نا جو ہمارا سرمایہ دین ہے جو اس لینگویج میں محفوظ ہے وہ کسی بھی اور لینگویج میں ہم اس طرح سے ٹرانسلیٹ کر نہیں سکتے اگر میں اور آپ جاننا چاہتے ہیں نا اس زبان کی گہرائی کو تو مجھے اور آپ کو اس زبان کو سمجھنا ضروری ہے آپ یہ دیکھیں اکثر جب آپ اساتذہ جیسے ٹرانسلیشن کرواتی ہیں تو کہتی ہیں کبھی کبھی آپ نے سنا کہ ہم اس ورڈ کا لٹرلی میننگ کہیں نہیں سکتے کیونکہ وہاں پر اردو میں ویسا ورڈ نہیں ہے اس طرح ہم انگلش میں کہنا چاہیں اور ایگزامپل کر سکتا ہے لیکن اس کا اثر نہیں ہو سکتا دوسرا کیونکہ اس عربی میں اللہ نے اتنی خاصیت دی ہے اتنا زیادہ اس کے اندر بلاغت ہے اتنا زیادہ اس کے اندر جسے کہتے ہیں ایک ورڈ کے اندر اتنی گہرائی ہے ڈپتھ ہے کہ وہ کسی اور لینگویج میں آ ہی نہیں سکتی یہ اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہے سب سے پہلی زبان سب سے پہلا گھر کون سا ہے آپ کو یاد ہے سب سے زیادہ جو پہلا گھر کون سا بنا ہے دنیا میں کعبہ کعبہ اور یہ بتائیے سب سے پہلی زبان آدم علیہ السلام سے جب خطا ہوئی تو انہوں نے کیا دعا کی کون سی زبان تھی انہوں نے کون سی دعا مانگی تھی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين کون سی زبان تھی عزیزینا عزیزی اب دیکھا نا عربی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ کلمات سکھایا انہوں نے اللہ سے توبہ مانگی الحمد للہ جی آپ پریشان نہیں ہو سکتے اگر آپ کا نام نہیں آ رہا اب ایسا کریے آپ فوکس کر لیں اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جتنے لوگ میٹنگ نہیں کر سکے اگر جو سسٹر آپس میں ایک دوسرے کو ہیلپ کریں گے تو آپ کو پتا ہے نا کہ آپ کا حصہ بھی ان کی نیکیوں میں ڈل جائے گا تو ایسا ہے کہ جتنے کافی لوگ میرے پاس آ گئے جو لوگ نہیں آئے نا تو سسٹر آپ کے پاس الحمد للہ پورا ویک ہوگا آپ جوائن کر لیں گے آج ہم صرف بیک کر رہے ہیں یعنی ریوائز کر رہے ہیں میں آپ کو آگے لے کے نہیں جاؤں گی جب تک آپ کو یہ یاد نہیں ہو جائے گی میں آگے نہیں جاؤں گی ٹھیک ہے نا اچھا الحمد للہ اب آپ یہ بتائیے آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے عربی زبان کیوں پڑھیں ہم کر ہی نہیں سکتے بات سیکھوں گی ٹرانسلیشن اور ہمارا پورا جو ذخیرہ شریعت ہے پوری قرآن و سنت وہ صرف اور صرف اسی لینگویج کے اندر ہے باقی لینگویج میں ٹرانسفر تو وہی ہے لیکن وہ تاثیر وہ لذت وہ مزہ وہ بلاغت وہ فصاحت نہیں ہو سکتی سر الحمد للہ جی اچھا اب یہ بتائیے کہ جب ہم نے عربی گرامر کی اتنی اہمیت کو جان لیا اس کی زبان کی وسعتوں کو جان لیا اللہ نے اس زبان کو کیوں چوز کیا یہ بھی جان لیا اب یہ بتائیے جب ہم نے عربی گرامر کو جب شروع کیا تو اس کو کتنے حصوں میں ڈیوائڈ کیا کس کو یاد ہے شاباش جی دو حصوں میں کون کون سے حصے تھے شاباش کتنے حصے تھے الحمد للہ علم النحو اور صرف اچھا علم النحو ٹھیک ہے نحو کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے نحو جی شاباش نحو کا لغوی معنی بتائیے مجھے بہت آسان سا ہے نا جی الحمد للہ نحو کا ارادہ کرنا قصد کرنا شاباش لغوی معنی میں آپ کو سر اس میں بتائیں لغوی کا مطلب ہے ڈکشنری معنی ٹھیک ہے اگر میں آپ سے لغوی معنی کہوں ان ٹرمس آف ڈکشنری اگر میں آپ سے اصطلاحی مفہوم کہوں اس کا مطلب ہے ان ٹرمس آف گرامر عربی گرامر کے ٹرمس میں ہم اس کو کیا کہیں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ علم النحو میں ہم کیا کہتے ہیں دو اہم چیزیں نمبر ون کیا کہتے ہیں الفاظ کی ترتیب اور آخری حرف کی حرکت اگر آپ میرے ساتھ اسکرین پر موجود ہیں تو آخری حرف کی حرکت کا کیا مطلب ہے کہ آخری حرف جو ہے اس پہ کیا حرکت ہے اس پہ کیا حرکت ہے نا اس کو دیکھا جاتا ہے الحمد للہ جی آپ سب میرے ساتھ اس ٹائم پہ ہیں نا الحمد للہ. اب آپ یہ دیکھیں جو آخری حرف ہے اس میں کیا ہے الحمدو, ٹھیک ہے نا. تو کبھی ہوتا ہے الحمد, کبھی ہوتا ہے الحمد, کبھی ہوتا ہے الحمد. تو یہ لاسٹ لیٹر کی جو حرکت ہے نا اس فلم کو جاننا اور ان الفاظ کو ترتیب دینا الحمد للہ رب العالمین. آپ کے پاس ڈفرینٹ ورڈ بھی ہیں للہ الحمد العالمین رب. آپ نے کیا کیا ان سارے ورڈ کو ان سارے الفاظ کو ترتیب دیا اور سب سے لاسٹ لیٹر جو ہے کیا ہے سب سے لاسٹ لیٹر الحمد للہ رب العالمین. اب عالمین سے دیکھیں گے کہ لاسٹ لیٹر پر کون سی حرکت ہے, ٹھیک ہے. تو جو اس کی حرکت ہوتی ہے ہم اس حساب سے بتائیں گے کہ یہ کیا ہے. اس علم کو جاننے کا نام جی اب ہم اس کو جانیں گے انشاءاللہ آگے جا کے. اس علم کو جاننے کا نام علم النحو ہے, ٹھیک ہے. یہ بات کہنا ہے سب کو علم النحو کیا ہے, الفاظ کی ترتیب, یعنی ہم نے الفاظ کو ترتیب دینا ہے. نمبر ٹو کیا کرنا ہے کہ لاسٹ جو بھی لاسٹ لیٹر ہے اس کی حرکت کو جاننا. اچھا علم صرف, صرف کا لوگوں میں نے بتایا شاباش جی. صرف کا لوگوں میں پھیرنا بدلنا صرف یصرف تصریف بدل بدل کرنا نا پھیرنا, ٹھیک ہے الحمد للہ. اب ہم کیا کہتے ہیں علم الصرف کو جب ہم دیکھتے ہیں تو علم الصرف کے اندر ہم جو لفظ ہوتا ہے نا جیسے میں کہتی ہوں حامد, ٹھیک ہے. اب میں نے کیا ہا میم ہا الف میم اور دال, ٹھیک ہے دس دال. اب اس کو جوڑیے کیا بنے گا, حامد بنے گا نہیں بنے گا, حامد بنے گا نا. میرے ساتھ اسکرین پہ نظر آ رہا ہے جی الحمد للہ بنے گا ہا الف زبر ہا نیم دال پیش دون, ٹھیک ہے نیم دال پیش دون. تو کیا حامد. اب آپ نے کیا کیا لفظ کو جوڑ کر, ٹھیک ہے یہ حرفوں کو جوڑ کر ایک لفظ بنا لیا حامد, ٹھیک ہے. یا آپ نے کہا محمد نیم ہا, اسی طرح آپ نے دیکھی نیم پلس ہا پلس نیم, ٹھیک ہے پلس دال, ٹھیک ہے نا. آپ نے اس طرح سے جوڑ کے محمد بنا لیا, اگین ہا جائے گا, ٹھیک ہے. محمد نے جب آپ نے بنایا تو آپ نے کیا کیا, یہ تو آپ نے لیٹرز کو جوڑ کے ایک ورڈ بنایا حامد محمد جو بھی کہہ لیجیے, ٹھیک ہے. آپ نے بنانے کے بعد کیا کرنا, اب اسی محمد محمد سے ڈفرینٹ ورڈ کیسے بنیں گے, حامد محمود اسی طرح آپ بناتے جائیں گے, ٹھیک ہے. تو مقصد یہ کہ ہر ایک کے اندر جو روٹ ورڈ کیا ہو جائے گا حامیمدال حامیمدال حامیمدال, چاہے محمود ہو چاہے حامد ہو چاہے محمد ہو, ہے نا. سب کے اندر روٹ ورڈ کیا آ رہا ہے, سیم روٹ ورڈ سے آپ ڈفرینٹ ورڈ بنا کے جائیں گے, ٹھیک ہے جی. میننگ فل ورڈ ایگزیکٹلی میننگ فل ورڈ ہے نا الحمد للہ. تو یہ بات سمجھ میں آ رہی کہ ہم نے آپ کو لیٹرس دیے, لیٹرس کو آپ نے جوائن کر کے ایک ورڈ بنایا فرسٹ اسٹیپ. دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ جو آپ نے حامد کو دیکھا یا محمد, پھر آپ نے کہا کہ یہی روٹ ورڈ اور کون کون سے اس سے ورڈ بن سکتے ہیں. آپ نے کہا حامد بھی تو یہی روٹ ورڈ آئے گا, پھر آپ نے دیکھا محمد, آپ نے کہا اس سے بھی بن سکتا ہے. جیسے علم ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے, علم دیکھیے عین لامی معلوم عین لامی ہے نا, عالم عین لامی آپ سمجھ رہے ہیں نا, عین لامی آتا جا رہا نا, تعلیم عین لامی سمجھ میں بات آ رہی. ایک ہی ورڈ ہے لیکن کیا ہے ہم اس سے ڈفرینٹ ورڈ بنا کے جا رہے ہیں. یہ اتنا کلیئر ہے سب کو کلیئر ہے, میں آگے نہیں چاہوں گی جب تک آپ مجھے بتائیں گے نہیں جی. بتائیے سب کو کلیئر ہے الحمد للہ, کسی کو کنفیوژن تو نہیں ہے الحمد للہ. چلیے جلدی سے ہم آتے ہیں نفس کی طرف جی. ایک حرف سے کیا حروف بنا, کئی حروف بنا نہیں, ایک آپ نے حرف سے کیا کیا حرفوں کو جوڑ کے ایک ورڈ بنائے اور پھر ایک ورڈ سے مختلف ورڈ بنائے, ٹھیک ہے. یہ ہے الحمد للہ جی. آپ سیم ورڈ سے اسی میں آپ نے کیا کرنا ہے, ملتے جلتے ورڈ استعمال کرنا ہے, ٹھیک ہے نا الحمد للہ جی. اچھا یہ بتائیے کہ سم ورڈ سے الحمد للہ بس روٹ پٹ سے ہونا چاہیے, ایک روٹ پٹ سے جب کرنا, ٹھیک ہے. اب یہ بتائیے لفظ کیا ہوتا ہے. میں کہوں کہ جو بھی آواز کسی بھی انسان کے منہ سے نکلتی ہے اس کو لفظ کہتے ہیں, شاباش. یعنی جب کوئی بھی بات منہ سے نکل جاتی ہے تو وہ تو منہ سے پھٹ جاتی ہے نا جی. تو لفظ کی کتنی کیٹیگریز تھی, یاد ہے آپ نے سے کسی کو کتنی کیٹیگریز بنائی تھی ہم نے جی شاباش. لفظ کی ہم نے دو بنائی تھی, ہاں شاباش نا. لیکن میک شیور آپ نے ریوائز کرنا ہے, دو بنائی تھی. ایک ہوتا ہے موضوع, موضوع کیا ہوتا ہے, موضوع کو ہم کیا کہیں گے, ایسا جو جس کے کوئی معنی نہیں ہو, ہم اس کو موضوع کہہ دیں. جی جس کے کوئی معنی نہیں ہو, جیسے نو الحمدللہ, یعنی میننگ فل, یعنی ایسی چیز جس کا کوئی مطلب ہو, نہ کوئی مطلب ہو, الحمدللہ. ٹھیک ہے, اچھا اس کا کیا ہو جائے گا, محمل میں کیا ہو جائے گا؟ جی بے معنی, یعنی آپ کہہ لیجیے جس کا کوئی معنی نہیں ہے, معنی فل ہوتا ہے. اور بے معنی, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا روٹی شوٹی ہے, تو شوٹی کیا ہے نا, اس طرح کیا کہتے ہیں, کوچ شوٹ چائے شائے ہے نا. اچھا یہ بتائیے, جب ہم نے موضوع کو جان لیا تو ہم نے موضوع کو کتنے حصوں میں کیٹیگرائز کیا تھا, تقسیم کیا تھا؟ جی الحمدللہ دو حصوں میں. کون کون سے تھے؟ شاباش شاباش, بتائیے دو حصے کون سے تھے؟ مفرد. مفرد کا دوسرا نام کیا ہے, کسی کو یاد ہے مفرد کو ہم کیا کہتے ہیں؟ دوسرا نام میں نے اس لیے لکھا نہیں ہے فلم شیئرنگ, آپ نے مجھے بتایا تو میں دیکھوں. کسی کلیمہ, شاباش سر, کلیمہ کلیمہ یا مفرد. جب مفرد ذہن میں آتا ہے تو کس کی بات ہوتی ہے؟ فرد. فرد کیا ایک ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے نا, افراد اس کی جمع, ایک سے زیادہ, تو مفرد, ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے اس میں کس کی بات ہو رہی ہے, ایک کی بات ہو رہی ہے یا بہت سارے لوگوں کی بات ہو رہی ہے. فرد ہے تو فرد تو ایک ہی کا معنی دے رہا ہے نا, بتائیے کیا مفرد کے اندر ایک کی بات ہوگی یا ایک سے زیادہ کی بات ہوگی؟ الحمدللہ ایک کی بات ہوگی نا. مفرد فرد سے ہم کہتے ہیں نا افراد, ایک سے زیادہ افراد تفریح, ٹھیک ہے نا, افراد کا مطلب ذاتی, تفریح کا مطلب کمی کرنا ہے نا, تو فرد جو ہے ایک کی بات ہو رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے مفرد یعنی فرد سے, جس کو ہم کلمہ بھی کہتے ہیں, اس کو ہم یہ ایک کا مطلب. اور مرکب میں کیا ہو جائے گا؟ مرکب میں بتائیے کیا ہو جائے گا؟ الحمدللہ جی مرکب میں بتائیے ایک سے زیادہ ہو, جیسے میں کہتی ہوں کتاب جدید, اب دو ہو گئے نا, ہاں ایک سے زیادہ الحمدللہ. اچھا یہ بتائیے جب ہم نے مفرد کو دیکھا, ہمارے پاس دو منٹ اور ہیں, مفرد کو جب ہم نے دیکھا تو ہم نے اس کو کتنے حصوں میں ڈیوائڈ کیا؟ شاباش مفرد جو کہ ایک کا میننگ ہے, جو با معنی لفظ ہو جس کا کچھ میننگ ہوگا, جی تین حصوں میں. کون کون سے تھے؟ شاباش اسم اور حرف. ماشاء اللہ کبار, آپ کو تو سب یاد ہے, آپ تو بس پریشان ہو رہے ہیں خیر سے نا. الحمد للہ آپ کو تو سارا یاد ہے, میں نے تو دیکھا کہ صرف ہیلپ کیا تجھے, پھر آپ سب کو ماشاء اللہ سارا آ رہا ہے الحمد للہ. اچھا اگر اس میں میں کہوں کہ اس میں زمانہ پایا جاتا ہے اور کسی بھی چیز کا نام ہوگا تو ٹھیک ہے ایسا کہنا؟ اسم کسی بھی زمانے کو ظاہر کرے گا نہیں. اچھا زمانہ ہوگا اسم کے اندر, کوئی زمانہ ہوگا, زمانہ پایا جائے گا. اب میں کہتی ہوں خالد نام ہے, آمنہ نام ہے, مکہ نام ہے, آئینہ نام ہے, کرسی نام ہے, اس میں کوئی زمانہ پایا جائے گا؟ نہیں, صرف نام ہوگا, ٹھیک ہے, یا تو نام ہوگا کسی کا یا پھر کسی کی صفت ہوگی, جیسے اچھا ہے, برا ہے, کالا ہے, گورا ہے, لمبا ہے, چھوٹا ہے نا, ہم نے یہ دیکھا ہے نا الحمدللہ اس کا نام. اچھا ایک دو چیز آپ کو دھیان میں رکھیے, نام ہوگا یا سخت ہوگا کسی زمانہ کوئی زمانہ نہیں پایا جائے گا. اور فیل کیا ہوتا ہے؟ فیل میں کیا ہوتا ہے؟ ابھی ہم نے فیل کو دیکھا تھا, ابھی ہم نے فیل کو نہیں دیکھا, ٹھیک ہے, نیم پلس کوالٹی, ٹھیک ہے, اور کوئی زمانہ. اچھا ہم نے کتنی علامات پڑھی تھی اسم کی؟ شاباش, جی شاباش بتائیے, ہم نے پانچ پڑھی تھی, تین پانچ پڑھی تھی شاباش. اچھا یہ بتائیے اگر میں کہتی ہوں جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا الحمد للہ رب العالمین, اب مجھے بتائیے الحمد, یہ الف لام لگ گیا, چلیے اگر آپ میرے ساتھ اسکرین پر بھی موجود ہے تو دیکھیں, یہ الحمد کے اندر اگر یہ الحمد ہے, ٹھیک ہے الحمد, تو یہ الحمد کے اندر یہ بتائیے الف نام لگ گیا تو یہ کس چیز کی علامت ہے؟ شاباش بتائیے اسم کی. اب آپ کو پوچھ لوں گی جہاں الگ ہے, جیسے میں نے آپ کو ڈفرینس بتایا تھا نا, ایک ہوتی ہے اب, کوئی بھی بک ہو سکتے ہیں, کیونکہ جب ہم دا کہتے ہیں دا بک, ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خاص بک کی طرف اشارہ ہے. الحمد خاص تعریف ہو رہی کس کی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نا, الکتاب خاص کتاب ہے یعنی قرآن پاک کی طرف اشارہ ہے نا, آپ سمجھ گئے نا, تو کسی چیز کو خاص کرنا ہو تو ان لگایا جائے, اور یہ ان صرف اور صرف اسم کا خاص ہے, اسم کی کوالٹی ہے, اور کسی کے اندر فیل ہے یا حرف ہے اس کے اندر ابھی نہیں آئے گا, ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے تنوین اگر آخر میں آتا ہے, جیسے میں کہتی ہوں کتاب یا میں کہتی ہوں قلمن صرف قلمن یا کتابن صرف کتابن کہتی ہوں تو آپ نے کیا بتانا ہے کس کی علامت ہے؟ جس سے بولتا ہوں کوئی مشکل ہے آپ کے لیے؟ نہیں نا کوئی مشکل ہو رہا ہے؟ نہیں. آپ نے صرف تنوین کہا تھی, کبھی شروع میں آپ نے تنوین کو دیکھا آتے ہوئے؟ اگر کوئی ورڈ ہوتا ہے تو کیا تنوین شروع میں آتی ہے؟ ان میں آتی ہے نا. اچھا ٹائم مربوط ہے, دو طرح کی تا ہوتی ہے نا, میں نے آپ کو بتایا تھا تا جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے تائے مربوطہ, ٹھیک ہے, مربوطہ, اور دوسری ہوتی ہے تائے مبسوطہ, مبسوطہ. سوری اس کو دیکھنے میں دوبارہ لکھ رہی ہوں, اس کو دیکھے گا جی, اس کو دیکھے گا آپ, میں دوبارہ لکھ رہی ہوں جی. تائے مبسوطہ مب سو اور یہ پا, ٹھیک ہے, مبسوطہ. دیکھا میں نے کرا رہی ہوں نا, الحمد للہ. تائے مربوطہ کیا ہوتی ہے؟ جیسا ہم کہتے ہیں آخرتن, آخرتن. اب یہ تا کون سی ہے؟ یہ جو دولتا بنی ہوئی ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ آخرتن یا جنتن. آپ دیکھیے جنتن, یہ جنتن نظر آ رہا ہے نا لکھا ہوا, آخرتن جنتن, یہ کون سی تا ہے؟ اچھا اب میں کہتی ہوں نظم, چلیے میں کلر چینج کر کے لکھوں آپ کو تاکہ آپ نظر آئے جلدی سے, شاباش. اب میں لکھتی ہوں نصارت, ٹھیک ہے, نصارت. اب یہ تا آ گئی, ٹھیک ہے. اب یہ تا جو ہے جو کہ اوپن تا ہے, ٹھیک ہے, یہ کون سی تا ہے؟ اوپن تا, لائک دیٹ, ٹھیک ہے. یہ جو تا ہے نا یہ تیل کی علامت ہے, اور یہ تا جو ہوگی یہ گول تا, یہ کس کی علامت ہو جائے گی؟ یہ ایس ایم کی علامت ہے. سمجھ میں آ گیا لکھا ہوا؟ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہے نا, اب کوئی مشکل تو نہیں ہے, الحمد للہ. نصرت جلست قعدت ٹھیک ہے, طلبت ذهبت, سب یہ فعل کی علامت ہے. اچھا یہ بتائیے مضاف ہو گیا, اب ہم مضاف کو کیسے سمجھیں گے؟ مضاف کو جلدی سے میں اس کو ایک منٹ لے کے آپ کو کوشش کرتی ہوں سمجھانے کی, آپ نے بتا دیا کوئی کا میرے ساتھ دیکھنا ہے, ٹھیک ہے. میں آپ سے کہتی ہوں, یہاں پہ کہتی ہوں رسول اللہ, ٹھیک ہے, ایک سیکنڈ مجھے کیجیے. میں آپ سے کہتی ہوں رسول اللہ, آپ کو نظر آ رہا نا لکھا ہوا میرے ساتھ رسول اللہ. ابھی ہم نے ایسے ہی لکھا رفسا, ٹھیک ہے, رسول اللہ, ٹھیک ہے. اب یہ میں کہہ رہی ہوں, اب آپ یہ بتائیے ہم اس کا ٹرانسلیشن کرتے, ہم کہتے ہیں اللہ کا رسول, اللہ رسول, ٹھیک ہے نا, ہم یہی ٹرانسلیشن کہتے ہیں نا. اب یہ کافی کی کا ترجمہ کہاں ہے؟ عربی میں تو یہ نظر نہیں آ رہا, آپ کو نظر آ رہا ہے عربی میں؟ آپ تو رسول کریں گے اور اللہ کریں گے ترجمہ, ہے نا, ایسے ہی کریں گے. عربی میں میں نے بتایا اتنی وسعت ہے کہ عربی میں یہ کافی کی کا ترجمہ نہیں آتا, ٹھیک ہے. یہ ہم اردو ہیں, ہمیں کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. عربی میں کوئی ایسا ورڈ نہیں ہے ہم کافی کی کا ترجمہ کریں گے, ہم صرف کہیں گے رسول اللہ ہے. اب ہم نے کہا یہ رسول اللہ کیا ہے؟ اس رسول کی نسبت, ٹھیک ہے, کس کی طرف ہے؟ لفظ اللہ کی طرف ہے. کس کی طرف ہے؟ لفظ اللہ کی طرف ہے. تو یہ رسول کو ہم کہتے ہیں مضاف, اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مضاف, ٹھیک ہے. اب لفظ اللہ کو ہم کہتے ہیں مضاف الیہ, کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ مضاف الیہ, ایک اسم کی دوسرے اسم کی طرف نسبت یا ریلیشن شپ یا تعلق یا کوآرڈینیشن. کیسے پتا چل رہا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہے؟ اب یہ بتائیے لفظ اللہ کا رسول سے تعلق ہے کہ نہیں؟ جی مضاف ہے, جی میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک اسم کی جب دوسرے اسم کی طرف نسبت ہوتی ہے تو اس کو مضاف اور مضاف کے لیے ہی کہا جاتا ہے. تو اس میں رسول جو ہے وہ مضاف ہو جائے گا, لفظ اللہ مضاف کے لیے ہو جائے گا, ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ ان دونوں کی آپس میں کوآرڈینیشن ہے, ریلیشن شپ ہے, تعلق ہے, اور وہ تعلق ہمیں اردو میں نظر آ رہا ہے کافی کے ذریعے جو کہ ہم عربی میں نہیں دیکھ سکتے. عربی زبان کی وسعت, اس کی گہرائی اتنی زیادہ ہے کہ صرف رسول اللہ, رسول اللہ ہی سے بات کرتے ہیں. کتاب اللہ ہی, کتاب زیدن, ہم کوئی بھی اگزامپل کر سکتے ہیں. امید ہے یہ بات تھوڑی سی سمجھ میں آ گئی ہوگی, آئیے کہ نہیں آئیے, ٹھیک ہے. اچھا لاسٹ ہماری اگزامپل تھی, میں کہتی ہوں بسم اللہ, ٹھیک ہے, میں کہتی ہوں بسم اللہ, ٹھیک ہے نا. اب آپ یہ دیکھیں ہم کہتے ہیں اللہ کے نام, یہ بی کیا ہے؟ یہ بسم اللہ ہے. اصل میں یہ تھا, ایکچولی سب سے یہ تھا اسم اللہ. اسم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نام, ٹھیک ہے نا, اسم اللہ, اسم اللہ, ٹھیک ہے. اب اصل میں کیا ہو گیا, اس سے پہلے حروف جارہ, کچھ ایسے لیٹر ہوتے ہیں جیسے بی ہے, کاف ہے, اسی طرح لی ہے, اسی طرح مین ہے, اسی طرح ان ہے, ٹھیک ہے, اسی طرح بہت سارے آلہ ہے, یہ سارے لیٹر آئیں گے, بہت سارے آئیں گے. سوٹو 17 ہے لیکن انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اس کے اندر قرآن پاک میں کیا رہا. اب جب یہ بی کسی کے پیس میں داخل ہوتا ہے نا تو وہ اپنے اسم کو جر دے دیتا ہے, اس کو کسرا دے دیتا ہے. تو یہ کیا ہو گیا, بی جب داخل ہوا تو بسم اللہ کے جو میم کا جو دمر تھا وہ کس سے بدل گیا, یہ کسرا سے بدل گیا. کیوں؟ کیونکہ یہ لیٹر جو بی داخل ہوا اس کا کام ہے کہ جب یہ داخل ہوگا کسی بھی اسم کے اندر, یہ نمبر ون یہ اسم سے پہلے آئے گا, جب اسم میں داخل ہوگا تو اس کو جر دے دے گا. اس کو جر دینے کا مطلب کیا ہے, ابھی آپ اس کا مطلب یہ سمجھ لیجیے, آگے جا کے میں ایکسپلین کروں گی کہ کیا مطلب ہے, لیکن فی الحال مطلب یہ سمجھ لیجیے کہ اس کو کسرا دے دے گا, اس کو کسرا دے دے گا. ٹھیک, سمجھ میں بات آ گئی. اب میں آپ سے کہتی ہوں ایک اور ایگزامپل دیکھیں, میں آپ سے کہتی ہوں کہ ویسے تو ہوتا ہے کتاب, ٹھیک ہے کتابن ہوتا ہے, لیکن اگر میں کہہ دیتی ہوں دی کتابی, ٹھیک ہے دی کتابی, اب یہ دیکھیے بات ہی نیچے کسرا آ رہا ہے. کیوں؟ سات کتاب کے, دی سات کتابی, سات کتاب کی. اب یہ کیوں کتاب نہیں ہوا, کیونکہ یہ با داخل ہوا. اسی طرح دیکھیے ایل کیا ہو جائے گا, ایلا اس کو اس طرح دیکھیے گا, ایک منٹ اس سے کی مدد سے جی نظر آ رہے نا آپ لوگوں کو میری اسکرین جی الحمد للہ. اچھا یہ دیکھیے میں کہتی ہوں مینل بیتی, ٹھیک ہے یہاں یہ مین جو ہے ہم سے جا رہا ہے, ٹھیک ہے بیتی ٹھیک ہے بیت گھر سے. اب آپ یہ دیکھیں گے کہ اصل میں تو تھا البیتو, البیتو ہونا چاہیے ہر اسم کو جو ہے, سوری ہر اسم کو جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے, کون سی حالت ہونا چاہیے, حالت رفع البیتو. لیکن جب مل لگا, مل لگا تو کیا ہو گیا مینل بیتو, مینل بیتو. اب نون پہ پتہ کیوں آ رہی ہے نیکسٹ ٹائم بتاؤں گی. ایلل مسجدی, اب آپ یہ دیکھیں ایک اور ایگزامپل ایلل مسجدی, ٹھیک ہے ایلل مسجد, ایلل مسجدی. یہ دال کے نیچے کسرا کیوں آ رہا ہے, یہ الا کی وجہ سے, مین کی وجہ سے تا کے نیچے کسرا آ رہا ہے, اسی طرح بی کی وجہ سے با کے نیچے کسرا آ رہا ہے. تو بات سمجھنے میری امید آ گئی ہوگی. ہم نے جو اسم کے ٹوٹل علامات ہیں علامات ہیں, الف نمبر اسٹارٹ میں آ جائے گا, تنوین جو ہے ایٹ دا اینڈ آ جائے گی, تائے مربوطہ ایٹ دا اینڈ آ جائے گا, اور شروع کے اندر حروف کے چار ایسے لیٹر کے نمبر ون وہ ایکٹو ہے, نمبر ٹو وہ اسم سے پہلے آتے ہیں, اور نمبر تھری جب وہ انٹر ہوں گے اسم کے اندر تو اسم کے جو لیٹرز میں جو حرکات ہیں نا اعراب, جن کو ہم عربی میں اعراب کہتے ہیں, ان کے اندر تبدیلی لے کر آتے ہیں. کیسے تبدیلی لائیں گے وہ تھوڑی میں نے آپ اسکرین کے ساتھ شیئر کی. سو بسم اللہ کی ایگزامپل سمجھ میں نہیں آئی, دیکھیے میں آپ کو دوبارہ سمجھا دیتی ہوں جی, میں بھی آپ کو ایک سیکنڈ دیتے ہیں آپ کو دیکھیں. بسم اللہ کو دیکھیں میں لکھ رہی ہوں, اب آپ نے دیکھنا ہے چاہیے جلدی سے. دیکھیے بسم اللہ اصل میں لفظ تھا اسم اللہ, ٹھیک ہے اسم اللہ, اگر آپ میرے ساتھ اسکرین کریں مجھے, ٹھیک ہے اسم اللہ یہ ہے ہمارے پاس وائٹ. لیکن جب جی آواز پہ ہو رہی ہے جی, اب آپ یہ دیکھیے جب با حرف جر داخل ہوا, یہ با سے بی حرف جر داخل ہے پلس اسم اللہ, ٹھیک ہے اسم پلس لفظ اللہ, ٹھیک ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب با اس کے اندر اینسر ہوتا ہے تو یہ الف جو ہے یہ حمزہ جو ہے وہ حمزہ تو وصل ہے. وصل کا مطلب کیا ہے کہ جب یہ اسٹارٹ میں آتا ہے تو پڑھا جاتا ہے, بٹ ان بٹوین آتا ہے تو پڑھا نہیں جاتا, یہ ڈراپ ہو جاتا ہے, ڈراپ ہوتا ہے. لہٰذا یہ ڈراپ ہو گیا تو یہ بار جو ہے وہ کس کے ساتھ مل گیا, سین کے ساتھ مل گیا, ٹھیک ہے. جب یہ بار جو ہے یہ سین کے ساتھ مل گیا, ٹھیک ہے, اب یہ با کا اثر اسم پر کیا ہوگا, اسم پر اثر کیا ہوگا, یہ کیا کرے گا. اصل میں آپ نے دیکھا اسم میں لاسٹ لیٹر پر میم کے اوپر کیا تھا دما, ٹھیک ہے یہ دما تھا نا. اب یہ جب با اس میں اینسر ہوا تو اس نے کیا کیا, اس میم کو دما کے بجائے کیا کر دیا, کسرا دے دیا, ٹھیک ہے کسرا دے دیا. تو کیا بن گیا بسم اللہ کے بجائے بسم اللہ, بسم اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے, بسم اللہ آگے بڑھتے سمجھ میں, امید سمجھ میں آیا کہ ہم نے کیسے کیا کہ جب با اینسر ہوا تو با نے کیا کیا, ہم نے ہمیشہ لاسٹ لیٹر کی حرکت دیکھنی ہوتی ہے سسٹر, لاسٹ لیٹر پر کیا ہے دما تھا, تو جب با کا کام ہی ہے یہ کہ اس نے کسرا دینا, تب جب با اینسر ہوا تو اس نے میم پہ جو دما تھا اس کو کس نے ریپلیس کر دیا, اس کسرا کے ساتھ, اس کسرا کے ساتھ. امید بات سمجھ میں آ گئی ہے, جب با ایڈ کریں گے تو کسرا آئے گا. ایک بات یہ سسٹر امید بات سمجھ میں آ گئی, چلیے ہم یہیں پہ کمپلیٹ کریں گے. سوری ہمارا ٹائم اوپر ہو گیا, لیکن امید ہے آج کا لیسن آپ کو سارا ریوائز ہو جائے گا. اسٹل اگر آپ کے لیے کوئی پرابلم ہے تو پلیز سسٹر آپ کو پتا ہے کلاس اتنی سلو نہیں چل سکتی ہے کہ آپ کا ٹائم ڈیوریشن بھی ہے نا کورس کا, تو میک شیور آپ نے ریکارڈنگ کو بار بار سننا اور میرے ساتھ اسکرین شیئرنگ پر رہنا ہے. کوئی مشکل ہوگی میں آپ کے لیے ہیلپ کے لیے انشاءاللہ اللہ کے دن سے اللہ تعالیٰ حل کر دیں گے, لیکن پلیز پینک نہیں ہے اور الرٹ ہو جائے گا. ربنا تقبل واٹ آر دا 17 ورڈز, کیا تھے 17 لیٹرز, ٹھیک ہے, وہ انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ کلاس میں بتا دوں گی. ٹھیک ہے, ہم ہر حروف کی بحث کو بھی پڑھیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ پڑھیں گے, لیکن فی الحال جتنا بتایا اس پہ فوکس کر دیں. ٹھیک ہے, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آپ سب ریڈی ہو جائیے نیکسٹ سیشن کے لیے, تفصیل کا آپ کا نیکسٹ لیسن ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا فلا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنة شابا إن ترني أنا أقلك مالا وولدا في أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة
تفسير دیکھیں گے فَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا یعنی اتنے سو سال سوئے اور اسی عجیز کرشمے سے ہم نے ان کو اٹھا بٹھایا تاکہ ذرا ان سے پوچھ گچھ کریں ان میں سے ایک نے پوچھا کہو کتنی دیر اس حال میں رہے دوسرے نے کہا شاید ایک دن یا اس سے بھی کچھ کم رہے ہوں گے کیوں اللہ کے راستوں میں تو وقت ویسے ہی اتنا سکون سے گزرتا ہے انسان کا کس کو پتہ ہی نہیں چلتا کتنا وقت گزرا کتنا ویسے لگتا ہے پلک چھپکنے میں زندگی گزر گئی مقصد کی دھن بندے کو وقت کی رفتار سے بے نیاز کر دیتی ہے اس کے لیے رات اور دن کا کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا گرمی اور سردی میں کوئی اتنا فرق نہیں لگتا اس کو اپنی روٹین میں خوشی اور غم کی ایک ہی روٹین ہوتی ہے ایسے لوگ جو ہیں وقت کی گرفت سے آزاد ہو جاتے ہیں ان کو پتہ ہی نہ چلا کہنے لگے شاید گھڑی بھر رہے ہوں گے کہا اچھا قالوا ربکم اعلم بما لبثتم کہنے لگے اللہ ہی پھر بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کتنا وقت اس حالت میں گزرا یعنی یہ ہے ان کا ایمان پھر بحث میں نہیں پڑے اسی پہ نہیں لچ گئے دیکھو کتنے تھے کیا ہوا کہاں ہوا بس چل پڑے کہ ٹھیک ہے اللہ کو پتا اب جاگے تو بھوک لگی یہ ہے انسان کے جاگنے کی علامت تو کہا فبعثوا احدکم بورقکم ہذہ الی المدینہ چلو اب اپنے میں سے کسی ایک کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر میں بھیجیں پھر فلیاتکم برزقٍ منہ اور وہ دیکھے کہ سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے اور دیکھو ولیتلطف اور چاہیے کہ ذرا لے ولا یشعرن بکم احدا ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو ہمارے یہاں ہونے سے خبردار کر دے کیوں جان کا ڈر ہے نہیں بلکہ خطرہ کیا ہے انہم یظہروا علیکم یرجموکم اگر کہیں ان لوگوں کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو بس سنسار ہی کر ڈالیں گے او یعیدوکم فی ملتہم یا پھر ہمیں زبردستی اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے اور خدا نخواست ایسا ہوا تو ولن تفلحوا اذن ابدا تو پھر تو ہم کبھی فلاح نہ پائیں گے فکر کس کی ہے ایمان کی حدیث میں تین باتوں کا تذکرہ آتا ہے کہ ذاک طعم الایمان ایمان کا ذائقہ چکھ لیا اس شخص نے کہ جس میں سے ایک بات کہ جو ایک دفعہ دین پر آنے کے بعد اس سے پلٹنے کو ہاتھ پر جلتے ہوئے انگارے یا آگ میں ڈالے جانے سے زیادہ بدتر سمجھے بڑا آسان ہے کوئی نیکی کرنا لیکن نیکی کر کے گناہ کی طرف پلٹنا انسان کے ضمیر پہ کچوکے لگاتا ہے اس کو سونے نہیں دیتا چین نہیں پڑتا اگر آپ ان ساری باتوں پہ غور کر کے دیکھیں اس دنیا میں کیا ہے گلیمر ہے اس طرح کی باتیں کرنے والوں کو آج کے لوگ کیا کہیں گے فنیٹک دیوانے مجنو باتوں میں آنے والے، ہوش ہی کوئی نہیں، پتہ ہی کچھ نہیں، لیکن اللہ کتنے پیار سے ایسے لوگوں کے تذکرے کرتا ہے۔ اللہ کے راستے میں ایک دفعہ انسان نکل کے تو دیکھے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ جو پیارا ہوتا ہے نا، اس کے راستے کے غم بھی پیارے ہوتے ہیں، اس کے راستے میں آنے والی تکلیفیں میٹھی لگتی ہیں، شکوے تو انتہائی ناشکری کی بات لگتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں کوئی مشکل بھی آئے تو بندے کا دل خوشیوں سے بھر جائے کہ اللہ میں تیرے راستے پہ ہوں، تبھی تو مشکل آئی۔ آپ بھی تو کسی ہر ایک کو نہیں آزماتے، کس کو رات کو اٹھا کے فون کرتے ہیں جس سے آپ کا کوئی تعلق ہوتا ہے؟ تو اللہ اپنے راستے کے غم، اپنے راستے کی مشکلات ہر ایک پہ نہیں ڈالتا۔ دعا کرے کہ اس قامو والی کیفیت بن جائے، پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ ہم کس طریقے سے اللہ کے راستوں میں چلتے ہیں۔ تقابل تو کریں ذرا، اپنا لکھیں ذرا، اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو کیا ہوتا۔ اور واللہ ہی ہے، آج اگر یہی کہانی لکھی جائے تو فتنے اتنے ہی ہیں، لیکن غاروں میں چھپنے والے تھوڑے ہیں۔ ہر بندہ ایڑیاں اچھال اچھال کے اپ ٹو ڈیٹ ہونا چاہتا ہے، اللہ کی رضا سے ہو یا ناراضگی سے ہو، کوئی پرواہ تھوڑی ہے ہمیں اس وقت۔ اپنا جائزہ لینے کی بہت ضرورت ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں، میں کہاں کھڑی ہوں۔ اپنے آپ کو زندوں میں نہیں مردوں میں سوچیے، اس دنیا میں نہیں اگلی دنیا میں سوچیے، میرا کیا مقام ہے، اللہ کی نگاہوں میں میرا کیا مول ہے، کیا اللہ کی کائنات میری بھی اتنی مددگار ہے، کیا میرے اندر بھی اللہ کی اتنی محبت ہے کہ میں اس کے راستے میں قربانیاں دے سکوں اور اسے خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو وعدے ایک سے برے کر سکتا ہے وہ دوسروں سے بھی کر سکتے ہیں، شرط کہہ کہ انسان کام وہی کرے۔ چند مشکل لفظ تھے بیچ میں، دل نہ چاہا روکنے کو بات تو میں نے بات نہیں کی۔ ویسے لفظ شتا تھا، آیت نمبر 14 کے آخر میں آیا تھا، جھوٹ یا حد سے تجاوز کرنے کو شتا تھا کہتے ہیں، یعنی شدید قسم کا جھوٹ۔ پھر فجوا کا لفظ ہم نے دیکھا، فجوا آیت کا نمبر دیکھ کے بتا دیتی ہوں آپ کو، روم فجوا تمین کا لفظ آیا تھا، دیکھ لیجئے گا جی، آیت نمبر 17 میں۔ تو فجوا کہتے ہیں کشادہ حصے کو، جو پلین حصہ ہوتا ہے نا بعض غاروں میں، اس کو کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایقاظن کا لفظ آیا، ایقاظن تحسبہم ایقاظن، 18 آیت کے بالکل شروع میں۔ ایقاظ جو ہے یہ یقیدن کی جمع ہے، اور آگے لفظ آیا رکود، رقود راقدن کی جمع ہے، راقد کی بیداری کی حالت، آنکھیں کھلی رہنا، یہ اس سے مراد ہے۔ تلاوت سنتے ہیں آیات کی اور پھر اس پہ مزید غور کریں۔
أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإن اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا
آيات 21 سر وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان نوجوانوں پر مطلع کر دیا تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت برپا ہونے میں کوئی شک نہیں جبکہ وہ آپس میں ان نوجوانوں کے مقابلے میں جھگڑا کر رہے تھے آخر ان میں سے کچھ لوگ کہنے لگے یہاں ان پر ایک عمارت بنا دو ان کا معاملہ ان کا پروردگار ہی خوب جانتا ہے مگر جو لوگ انہوں نے کہا ہم تو یہاں ان پر مسجد بنائیں گے اس آیت کا تعلق پیچھے والے حصے سے ہی جڑتا ہے جیسا کہ ہم یہاں تک سن چکے کہ اصحاب کہف نے جب اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے اس کے راستے میں نکلنے کے بعد اسباب کو اختیار کرتے ہوئے ایک غار میں پناہ لی اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طریقے سے محفوظ مقام پہ غار میں سلا دیا اور اس چیز کو قیامت تک کے لیے مثال بنا دیا کہ جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو یہ کائنات بھی اس کی معاون اور ممد بن جاتی ہے کیسے ان کی کروٹیں بدلی گئیں کیسے وہ سورج کی ڈائریکٹ شو میں آنے کی بجائے صرف اتنی ہی ہیٹ پاتے رہے جتنی کہ ضروری تھی اور کس طرح کتے کو باہر ان کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیا گیا یہ ساری باتیں کیا ہیں ان وعد اللہ حق خبر تو ہونی تھی ہو گئی اس سے پتا کیا چلا کہ جتنا مرضی کسی بات کو چھپایا جائے ہونے والی بات ہو کے رہتی ہے اور ظاہر بھی ہو جاتی ہے اس لیے زیادہ کوشش اس بات کی کرنے کی کے بعد کسی کو پتہ نہ چلے، اس کی کرنی چاہیے کہ کوئی غلط کام کیا ہی نہ جائے۔ عموماً ہمارے ہاں کسی کام کو کرنے کے بعد یا کسی بات کو کہنے کے بعد سب سے زیادہ فکر اس بات کی ہوتی ہے کہ اب آپ آگے نہ کیجیے۔ تو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ فطرت کا اصول نہیں۔ سورج نکلتا ہے تو سب کو پتہ چلتا ہے، ہوا چلتی ہے تو سب کو پتہ چل جاتا ہے۔ اس لیے اس جملے پہ کہ وَقَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اس کے اوپر آپ اپنے پاس ایک سوال لکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سے کچھ ہم اپنی طبیعت کے اندر بہتر بات لا سکیں۔ تو اپنے لیے ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی نوٹ کریں کہ میں یہ جملہ، اب جہاں سے میں جملہ بولوں گی دیکھو کسی اور کو نہیں بتانا، بس اس کو یہاں تک یہ جملہ تھا۔ میں یہ جملہ دن میں کتنی بار بولتی ہوں، اس کو نوٹ کریں گے آپ، گنیے گا، اس سے بہت فائدہ ہوگا آپ کو انشاءاللہ تعالی۔ کوئی ضروری نہیں کہ ہر بات ایسی ہی ہو کہ غلط ہے یا کوئی آپ بری بات کہہ کے چھپاتے ہیں، بعض دفعہ سچی باتیں بھی ہم لوگ خام خواہ چھپاتے ہیں تو بات چھپتی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ، ہم نے خبر کر دی، پتہ چل گیا۔ ایک شخص اتنی دنوں کا چھپا ہوا، اس کا لباس، اس کا خلیہ، اس کا ظاہر فرق، جب وہ باہر نکلا لوگوں کو پتہ چل گیا، لوگوں نے سمجھا کہاں سے آگئے یہ لوگ، تو لہذا خبر ہو گئی۔ اور یہ سب کیوں ہوا؟ ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں اللہ کے وعدے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے وعدے سے یہاں مراد کیا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھرپور مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو تنہا نہیں چھوڑتے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، سورۃ العنکبوت کی آخری آیت ہے کہ جو لوگ ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں ہم ان کو ضرور اپنا راستہ دکھاتے ہیں، اللہ کا وعدہ یہ ہے۔ دوسری چیز اللہ کے وعدے کی کیا ہے؟ اگر ہم اس واقعے کی روشنی میں دیکھیں تو وہ وعدہ یہ ہے، اللہ تعالی حق کو حق کر کے رہتے ہیں۔ سچ دس تہوں کے اندر بھی چھپا دیا جائے نا تو وہ اپنا بنوا لیتا ہے، جیسے جیسے خوشبو کی پڑیا کو آپ چھپا بھی دیتے ہیں نا تو وہ لوگوں کو مہک مہک کے بتاتی ہے کہ میں یہاں چھپی ہوئی ہوں۔ اسی طرح گندگی کو جتنا مرضی ڈھک دیں لیکن وہ بدبو خود ہی بتاتی ہے کہ کہیں سے آ رہی ہے، چاہے وہ گندگی دکھے نا۔ اسی طرح جو حق ہوتا ہے وہ کھل کے رہتا ہے۔ اگلی چیز وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کو ساتھ ملا لیں پیچھے کے تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے اللہ کے وعدے کا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ اس وقت تک لوگوں کے اندر یہ نظریات آ چکے تھے، بگاڑ شروع ہو چکا تھا کرسچینٹی کا، اور یہ خیالات تھے کہ مرنے کے بعد قیامت نہیں آئے گی اور کسی کو دوبارہ جی نہیں اٹھنا، تو کہا نہیں یہ سب کچھ ہوگا اور اس میں کوئی شک نہ کرے۔ ایک تو یہ خبر دے دی کہ ایسا ہوگا اور ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ اس میں شک نہ کرو، یہ اس کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت آئے گی اور اس کے بعد تم دوبارہ کھڑے کیے جاؤ گے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا مسئلہ ہر مذہب کے اندر قابل توجہ رہا، لوگوں نے ہر دور میں اس پہ ضرور بات کی اور سوچا۔ کچھ نے قولن اس کا انکار کیا، کچھ نے عمل سے انکار کر دیا۔ کچھ لوگ زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ مم باسنا مم مرقدینا، کس نے ہم کو اٹھا دیا ہماری آرام گاہوں سے، یہ کیسے ہو سکتا ہے ہاں؟ حالانکہ یہ سچ ہے۔ اور کچھ اپنے رویوں سے، اپنے اعمال سے، اپنے دنیا کے لمبے چوڑے انتظامات سے بتا دیتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے یہی رہنا ہے۔ بعض لوگ اس چیز پہ اختلاف کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہم روحانی طور پہ اٹھیں گے یا جسمانی طور پہ بھی، اور کہتے ہیں کہ اس دور میں یہ بحثوں کا موضوع تھا. کوئی کہتا تھا صرف ہماری روحوں کو عذاب یا ثواب ہوگا، کوئی کہتا تھا جسموں کو بھی ہوگا، اور اس پہ مناظرے بھی ہوتے تھے. کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوتا تھا، تاکہ بادشاہ خود چاہتا تھا کہ اس اختلاف کا کوئی حتمی فیصلہ ہو جائے. اتنی دنوں میں جبکہ یہ بحثیں ان کے درباروں میں ہو رہی تھیں کہ ان نوجوانوں کے دوبارہ اٹھنے کا واقعہ مشہور ہوا، تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے پھر اس چیز کو طریقے سے لوگوں کے جینے اور مرنے کو دوسروں کے لیے ایک ہدایت کی چیز بنا دیتے ہیں. اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جن کا جینا بھی لوگوں کی رہنمائی کا ذریعہ بنے، اور جن کا دنیا سے جانا بھی لوگوں کے لیے عبرت کی چیز ہو، اور لوگ ایسی زندگی پہ رش کریں کہ جیے تو کیا جیے، اور نہ جیے دنیا سے چلے گئے تو کیسا چلے گئے. اب آگے بات پھر بڑھتی ہے، اس یتنازعون بینہم، جب وہ جھگڑ رہے تھے آپس میں، امرہم ان کے معاملے میں، کون جھگڑ رہے تھے، یہ جھگڑا کس کا تھا، یہ بات آگے آ رہی ہے. جھگڑے کا لفظ پہلے بتا کے وجہ آگے بتا دی. ان کی قبر پہ، یعنی جہاں یہ دفن ہوئے ہیں وہاں پہ اب کچھ بنایا جائے کہ نہ. جھگڑا کیا تھا؟ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، کہنے لگے کہ ان کے اوپر ایک عمارت بنا دو تاکہ محفوظ ہو جائیں، ان کی لاشیں محفوظ ہو جائیں. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ فوراً دوبارہ وہ اپنی اسی قبر میں سوئے اور پھر اسی حالت میں ان کو موت آ گئی. تو ظاہری بات ہے کہ لوگوں کے لیے وہ ایک بہت میریکل ہوا، لگا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا. تو انہوں نے کہا کہ چلو ایک یادگار بنا دیتے ہیں، کیا حرج ہے اس میں. اور باقی یہ کون تھے، کہاں سے آئے، اب اس کی لمبی چوڑی بات کرنے کی ضرورت نہیں. ربہم اعلم بہم، آپ کا رب خوب ان کو جانتا ہے. اسی طرح ایک دوسری تفسیر بھی کی گئی کہ یہ جھگڑا باس بادل موت کا تھا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی بات تھی. تیسری ایک رائے ہے کہ قیامت کے واقع ہونے کے بارے میں جھگڑا تھا کہ کیا واقعی قیامت آئے گی کہ نہیں. اور چوتھی ایک بات کیا ہے کہ وہ کتنے تھے، ان کی گنتی پہ جھگڑا تھا جس کا ذکر اگلی آیات میں آ رہا ہے. انہوں نے تو ایک عمارت بنانا چاہی، اس میں جب جھگڑا ہوا، اب وہ جھگڑا اس دور کے ایمان والوں کے بیچ میں اور کفار کے بیچ میں تھا کے بارے میں، یعنی جھگڑا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ ان کا علم صرف اللہ ہی کو ہے، لیکن فیصلہ سنا دیا. قال الذین غلبوا، ان لوگوں نے کہا جو غالب آئے، یعنی اس جھگڑے کے نتیجے میں جن کا پلہ بھاری رہا وہ کیا کہنے لگے. لنتخذن علیہم مسجدا، ہم ضرور بنائیں گے ان کے اوپر مسجد، یعنی جہاں یہ مرے ہیں ان کی قبروں کے اوپر ہم مسجد بنائیں گے. یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ ان کو ولی اللہ سمجھا، محترم سمجھا، لوگوں نے ان سے جا کے ملاقاتیں کی، ان کی قبر کے اندر یعنی ان سے دیکھا کہ یعنی جہاں وہ غار میں تھے، بات چیت کی، نہیں کی، کچھ ایسا معاملہ ہوا. شروع میں تو بات ہوئی تھی عمارت کی، لیکن بعد میں لوگوں نے مسجد کی بات کر دی. بس لوگوں نے اسی بات کو بنیاد بنا کے قبروں پر مسجد بنانے کو جائز قرار دے دیا، اور اسی پہ بہت زیادہ بات کرنے لگے. تو اس آیت سے پہلا سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ غلبہ حاصل کرنے والے کون تھے، کیا یہ اہل ایمان تھے یا کفار تھے یا مشرک تھے. امام شوکانی کہتے ہیں کہ یہ اہل ایمان تھے، جبکہ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اہل کفر اور شرک تھے، کیونکہ صالحین کی قبروں پہ مسجدیں تعمیر کرنا اللہ کو پسند نہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے دین میں یہ پسندیدہ کام نہیں کہ قبروں پہ مسجد بنائی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب الجنائز، اور اس میں آپ نے فرمایا، لعن اللہ الیہود والنصارى، لعنت کی ہے اللہ نے یہود اور نصارہ پہ. کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا، کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں اور صالحین کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا. اسی طرح آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں عراق میں دانیال علیہ السلام کی قبر دریافت ہوئی تو آپ نے حکم دیا کہ اسے چھپا کر عام قبروں جیسا کر دیا جائے تاکہ لوگوں کے علم میں نہ آئے کہ فلاں قبر فلاں پیغمبر کی ہے۔ یہ بات کیوں ہے اس سے ہم تھوڑی سی بات کریں گے، اس لیے کہ اس کا تعلق انسان کے بعض دفعہ عقیدے تک پہنچ جاتا ہے۔ اسلام نے اکیلی قبر کو پسند نہیں کیا، اس کی وجہ یہ کہ جہاں بھی شرک شروع ہوا وہ عموماً کسی ایک انفرادی نوعیت کی قبر یا اس کے لیے مقرر کردہ جگہ کے ساتھ ایسا ہوا۔ لوگ اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ جب کوئی دنیا میں رہے تو ہم اس کو بہت مانیں، اس کی عبادت بات مانیں اور دس اینڈ دیٹ، لیکن جب وہ دنیا سے چلا جائے تو پھر ہم اس کی قبر کے اوپر مسجد بنا لیں۔ یہ پسندیدہ بات نہیں ہے، اس لیے کہ ایسی چیزوں سے پھر بعض دفعہ لوگ منتیں مانگنے اور دعائیں مانگنے لگ جاتے ہیں، جو چیز پھر غلط طرف جاتی ہے۔ اسلام کا ایک مزاج ہے اور وہ کیا سدے ذرائع۔ ہو سکتا ہے قبر پہ کوئی بلڈنگ بنانی، یا جس کو آج کے دور میں آپ ڈوم بنانا کہہ سکتے ہیں یا مزار بنانا کہہ سکتے ہیں، وہ صرف ایک مزار ہی ہو، یادگار ہو، لیکن صرف یہ یادگاریں کچھ سالوں تک تو یادگاریں رہتی ہیں، پھر وہ محبت کی علامتیں بن جاتی ہیں، لوگ وہاں جا کے یاد کرتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں اور نہ جانے کیا کچھ ہونے لگتا ہے، یہ چیز پھر موجود نہیں رہتی۔ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی جو صدی گزری اس میں بھی ایک ایسا واقعہ آیا تھا ایک دو صدیاں پہلے، کہ کچھ صحابہ کرام کی قبور جو تھیں وہ برآمد ہوئی تھی، تو سعودی حکومت نے ان کی قبروں کو جب کھولا اور اس میں پانی والا قصہ آپ لوگوں نے کئی دفعہ سنا ہوگا، تو اس سے پھر انہوں نے جب ان کو نکالا، اس کے بعد وہ قبریں کہاں بنائی یہ کسی کو نہیں پتا، یعنی کرینوں میں اس کو نکالا گیا اور بالکل ان نون پلیس پہ کو دفن کیا۔ کیوں؟ اگر بالفرض سب کے سامنے ایسا ہو جاتا تو آپ دیکھیے کہ وہ لوگ کیا کریں گے، جو لوگ تو بزرگوں اور نہ جانے عام لوگوں کو بھی نہیں چھوڑتے، تو کہاں پھر وہ ایسے صحابہ کرام کے جن کے ساتھ اتنی بڑی بات بھی ہو چکی ہو، کسی کے خواب میں آئے تو پھر ان کے تو بزرگ بننے اور کہلانے میں تو کوئی شک ہی نہ لوگوں کو رہ جاتا، تو پھر اس کو انہوں نے روک دیا۔ اب یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، آپ کے بھی ذہنوں میں ہے، اور وہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جو ہے وہ مسجد میں کیوں ہے یا مسجد کے ساتھ کیوں ہے؟ موقع پہ اس پہ بات کرنا بہت ہی مناسب معلوم ہوتا ہے۔ یہاں آپ دیکھیے کہ اگر آپ لوگ اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے، اگر آپ نہیں گئے اور جو جا چکے ان کو بھی اللہ تعالیٰ ایمان کی حالت میں دوبارہ وہاں لے کے جائے، اور آپ پھر دیکھیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک ہے وہ مسجد میں نہیں ہے۔ آپ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں دفن ہوئے تھے، اور جس دور میں آپ کی وفات ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے حجرے مسجد نبوی کے ساتھ تھے۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ بعض مسجدیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں جو لوگ ٹیک کیئر کرنے والے ہوتے ہیں وہ بالکل مسجد کے ہی ساتھ ملی ہوئی جگہ پہ رہتے ہیں، تو ایسا ہی اس دور میں تھا، آپ کی ساری بیویوں کے حجرے ایسے تھے، بلکہ کچھ ایسا انٹرنس تھی کہ مسجد سے گزر کے بھی جانا پڑتا تھا، کچھ اور صحابہ کرام کے بھی حجرے تھے، عورت جو مسلمان ہوئی تھی اپنے قبیلے سے آئی تھی اس کا بھی حجرہ وہی، صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، پھر اس کے بعد مسجد کی ایکسپینشن ہوتی گئی، ہر دور میں ایکسپینشن ہوئی، تو وہ اسی مسجد کے دوسری طرف ہوئی۔ آج بھی جو لوگ جائیں گے وہ دیکھیں گے کہ جہاں آپ کی قبر ہے اس کے اس طرف کوئی ایکسپینشن نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، حفاظت کی خاطر یا چار دیواری میں لینے کی وجہ سے آپ کی قبر آج مسجد کے چار دیواری کے اندر آ چکی ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ اس حصے کو پورا کور کیا گیا، اس کے پیچھے کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کو چاروں طرف سے جالیوں سے کور کر دیا گیا تاکہ کوئی شرک کا عز نہ رہ جائے۔ جتنی ایکسپینشن ہوئی وہ دوسری طرف ہوئی، اس سے آگے نہیں ہوئی، اور یہ پہلے سے موجود تھی، اور اللہ کے نبی کی قبر یہاں کی بنی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ ہے کہ انبیاء کرام جہاں فوت ہوتے ہیں ان کی قبر وہیں پہ بنتی ہے، تو لہٰذا اس کو ہم اس سے ریلیٹ نہیں کر سکتے۔ یہ تو ہمارے ہاں یہ ساری باتیں ہیں نا کہ اس کے اوپر باتیں کی جائیں کہ مزار بنانا اور سبز گنبد اور اس کی جالیاں، لیکن اندر اللہ کے نبی کی قبر ابھی بھی کچی ہوگی۔ ایک چھوٹی سی چیز اور کہوں گی جو آپ سب بھی ان شاء اللہ تعالیٰ اپنے فائدے کے لیے سنیں گے۔ ایک ای میل اکثر بھیجی جاتی ہے، مجھے خود کئی بار وہ ای میل بھیجی گئی، اور اس میں کیا ہے کہ مختلف انبیاء کرام کی قبریں مختلف علاقوں میں جو ہیں وہ پیش کی جاتی ہیں، جس میں حابیل کی قبر، پھر حضرت ابراہیم، لوط علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی قبر، بہت سارے لوگوں کی، شعیب علیہ السلام کی قبر. اب یہ دیکھیے کہ ہمارے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اب آپ اگر ایسی ای میلز کو فارورڈ کرتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، اچھی عادت نہیں ہے. اس کو اگر آپ کو کوئی کرتا ہے ڈیلیٹ کر دیں، اور کچھ نہ کہیں، نہ جھوٹ نہ سچ. اگر سچ ہے تو ٹھیک ہے، جھوٹ ہے تو ٹھیک ہے، ہمیں کیا، ہم جھوٹ کے گواہ کیوں بنے، اور اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے، لوگ واقعی زندگی میں تو انبیاء کرام کی بات مانتے نہیں، اور ان کو بعض دفعہ تکلیف دہ حالات سے بھی گزرنا پڑا، لیکن دنیا سے جانے کے بعد آپ ان کی قبروں پہ سونے پان چاندی کی چیزیں لکھ کے لگا دیں، اس پہ پھول ڈالیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ اسلام کا مزاج نہیں. اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پھر آپ کی قبر پہ بھی چادر چڑھتی. ہمارے ہاں پھر بعض مشہور لوگوں کی قبروں کے سب سے بات کی جاتی ہے. ایون ہم اپنے آپ کو اسلام کے نام پہ آزاد سمجھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ قبروں پہ پھول چڑھانا، پھولوں کی چادر پیش کی، 12 توپوں کی اسلامی دی، سلیوٹ دی، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. جو گیا سو گیا. دعا یہ کرنی چاہیے کہ اندر اس کا کیا حال ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھا دی کہ جب کوئی قبرستان میں جائے تو اس وقت یہ دعا پڑھ لے. قبرستان سے آپ گزرتے ہیں تو اس وقت کہا جاتا ہے السلام علیکم، یا تم پہ سلامتی ہوئے گھر والو. یہ اللہ کے نبی نے سکھائی، تم پڑھتے ہیں، مخاطب کرتے ہیں، وہ سنتے ہیں نہیں، ان کو ملتا ہے کہ نہیں، یہ ایک الگ بات ہے، ہمارا معاملہ نہیں. ہم اس دعا کو یہ سوچ کے پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی یہ دعا تھی. تو عموماً ایسی چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے. ہمارے ہاں عموماً پھر ایسی جگہوں کو بعض دفعہ پکنک پلیسز بنا دیا جاتا ہے، لوگ بڑے تپاک سے جاتے ہیں، دوسروں کو بھی دکھاتے ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کے لیے حق بات کو سننا اور سمجھنا آسان کر دے. یہ عادت جو تھی یہ یہود اور نصارہ کی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بعض ازواج مطہرات نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ذکر کیا کہ انہوں نے حبشہ میں ماریا نامی ایک کنیسہ دیکھا. کنیسہ کہتے سینیگوگ کو، جو یہود کا عبادت خانہ ہوتا ہے، جس میں مجسمے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ جب ان لوگوں میں سے کوئی صالح مرد مر جاتا تو اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے. ایسے لوگ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہیں. صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، اور امام بخاری نے تھوڑے سے الفاظ سے کیا کہا کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے ایک گرجے کا ذکر کیا جسے انہوں نے ملک حبش میں دیکھا تھا، حبشہ میں، اور جس میں مورتیاں تھیں. آپ نے فرمایا ان لوگوں کا قاعدہ یہ تھا کہ جب ان میں سے کوئی صالح آدمی مر جاتا تو اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے اور اس میں مورتیاں رکھ لیتے. قیامت کے دن اللہ کے ہاں یہ لوگ سب مخلوق سے بدتر ہوں گے. صحیح بخاری کتاب الصلات کی یہ روایت. اب دنیا سے جانے سے پہلے آپ نے اپنے بارے میں فرمائے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہ اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیں گے تو آپ کی قبر مرجع خاص و عام بنا دی جاتی. مرجع من رجع، واپس آنے کی، بار بار آنے، رجوع کرنے کی جگہ، یعنی ہر ایک وہاں تھا. اور آج بھی دیکھیے کہ یہ بھی ایک حکمت ہے آپ کے مسجد نبوی کے اندر ہونے کی، اس قبر کی، کہ کتنا کنٹرول کرتے ہیں وہ لوگ. آپ نے دیکھا ہے کہ پوری سیکورٹی ہوتی ہے، اور عورتوں اور مردوں کو الگ ٹائم دیے جاتے ہیں، اور اب پتہ چلا کہ مختلف ملکوں کے لوگوں کو مختلف وقتوں میں بھیجا جاتا ہے، اور اس سے پہلے پورا وقت ان کو تعلیم دی جاتی ہے کہ دیکھو وہاں جا کے کوئی ایسی غلط حرکت نہ کرنا کہ جس سے گناہگار ہو جاؤ. اس کے باوجود لوگ جب جاتے ہیں تو کیا کچھ کرتے ہیں. اگر یہ قبر کھلی ہوتی باہر تو شاید کچھ لوگ تو وہیں ڈیرا ڈالے رہتے. اس لیے اس کو ایک حفاظت میں لینے کے لیے ایسا کیا گیا. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مرض میں جس سے تندرست ہو کر نہیں اٹھے. انداز دیکھیے کتنا پیارا ہے. یہ کہنے کو دل نہیں چاہ رہا نا کہ ڈیتھ ہو گئی جس میں، کیونکہ حقیقت ہے کہ جب انسان کا کوئی اپنا پیارا اس کے پاس سے چلا جاتا ہے نا، تو پھر ابھی دیر تک تو اس کا یہ لفظ منہ پہ لانے کو دل ہی نہیں چاہتا کہ فلاں دنیا میں نہیں رہا، یا اس کا نام لے کے کہا جائے کہ وہ فوت ہو گئے؟ کہتی ہیں کہ جس سے وہ تندرست ہو کر نہیں اٹھے۔ فرمایا، یہود پر اللہ لعنت کرے، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں یا سجدہ گاہیں بنا لیا۔ اب آپ دیکھیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر تھا نا، اس کے اندر اللہ کے نبی کی قبر بنی۔ اب اس کی صورت کیا تھی کہ پیچھے قبر اور اس سے آگے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہائش، اور اس کے آگے ایک بیرونی دروازہ تھا۔ قبر تک سوائے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رشتہ داروں کے علاوہ دوسرے لوگ جا ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ قبر کے پیچھے پھر دیوار تھی۔ اسی وجہ سے حضرت عائشہ یہ فرماتی ہیں کہ اگر آپ کی قبر کے بارے میں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد لوگ اس کو سجدہ کرنے لگیں گے تو اس کو کھول دیا جاتا، پیچھے ایک دروازہ بن سکتا تھا۔ اسی لیے آج بھی آپ جا کے دیکھیں گے نا تو دکھتی نہیں ہے، بہت اندر ایسے یعنی جالیاں سی ہیں کہ آپ گیس تو کر سکتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ کہاں ہے اور کیسی ہے۔ اور اب دیکھیے کہ حضرت عائشہ کے گھر میں تھی، کیسا فیل ہوتا ہوگا بعد میں؟ تو ظاہر ہے کہ پھر وہاں سے کہیں نہ کہیں ادھر ادھر تو موو ہوتا ہی انسان، لیکن ایک فیلنگ آنا کہ گھر میں قبر ہے، یہ بھی آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی ڈالی ہوئی آزمائشیں ہوتی ہیں، اور بڑے لوگوں پہ وہ آزمائش بھی بڑی طرح کی ڈالتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سے، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری آ پڑی اور وفات کی علامات ظاہر ہوئیں تو آپ اپنی چادر سے اپنا منہ ڈھانپ لیتے، اور جب بیزاری بڑھتی تو اسے چہرے سے ہٹا دیتے۔ یعنی جیسے بخار کی کیفیت میں عموماً حال ہوتا ہے نا، چین نہیں پڑتا، گرمی بھی لگتی ہے، پسینہ بھی آتا ہے، اسی طرح آپ کی کوئی کیفیت تھی۔ اور یوں فرماتے، اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مساجد یا سجدہ گاہ بنا لیا۔ اس کال سے آپ ہمیں اس برے کام سے ڈراتے تھے سارا نے کیا، صحیح بخاری کی روایت۔ کتاب الصلات میں حضرت جندب رضی اللہ عنہ سے جو روایت ہے تو اس میں سات ولیوں کی قبروں کا بھی ذکر ہے۔ سن لو، تم سے پہلے لوگوں نے اپنے نبیوں اور بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، خبردار تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ اس طرح یہاں مسجد کی بات ہوئی تو یہ بھی ایک پوائنٹ نوٹ کر لیجئے گا کہ جیسے مسجد بنانا منع ہے تو وہاں نماز پڑھنا بھی منع ہے۔ حضرت ابو سعید الخدری کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، تمام روئے زمین نماز کے قابل ہے سوائے قبرستان اور حمام کے۔ حمام یعنی باتھ روم، غسل خانہ، جہاں شاور لیا جاتا ہے۔ ترمذی ابو داؤد دارمی کی یہ روایت ہے۔ تو ان ساری باتوں سے امید ہے کہ وہ کانسیپٹ کلیئر ہو چکا ہوگا کہ قبروں کے اوپر مسجد بنانی جو ہے وہ کس نوعیت کا فعل ہے اسلام کی روشنی میں۔ اب دوبارہ بات چلتی ہے صحابہ کہف کے اس قصے کی طرف۔ سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نوجوان تین تھے، چوتھا ان کا کتا تھا۔ ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ وہ پانچ تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ حقیقت کیا ہے کہ رجمم بالغیب، یہ بے تکی ہانکتے ہیں۔ پتھر کو کہتے ہیں نا رجم، یعنی سٹوننگ کو، پتھر مارنے کو رجم کہتے ہیں، اور بالغیب اندیکھے، یعنی ایسی باتیں کرتے ہیں جس کا کوئی تک نہیں، جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا ہوا میں تیر چلانا، یہ وہ بات ہے۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا۔ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، آپ ان سے کہیے کہ میرا پروردگار ہی ان کی ٹھیک تعداد جانتا ہے، جسے چند لوگوں کے سوا دوسرے نہیں جانتے۔ آپ کیا کریں ان کے معاملے میں؟ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، لہذا آپ سرسری سی بات کے علاوہ ان سے بحث میں نہ پڑیے۔ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ان کے بارے میں کسی سے کچھ نہ پوچھئے۔ یہ ہے وہ جھگڑے کی ایک وجہ جس کا ذکر پچھلی آیتوں میں گزرا کہ وہ تھے کتنے لوگ۔ کہتے ہیں یہ کون سے لوگ ہوں گے جن کے بارے میں بات ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ اس دور کے لوگ، اسی طرح بعض کہتے ہیں کہ یہ تاریخ لکھنے والے لوگ، بعد میں جو ان واقعات کو پائل اپ کرتے ہیں ان لوگوں نے ان کی تعداد پہ بات کی اور حقیقت ہے کہ اس دور کے لوگوں کو تو پتہ چل ہی گیا ہوگا، لیکن جب بعد میں لوگوں نے ان کی سٹوریز کو کوٹ کیا تو پھر سوچ رہے تھے کہ وہ کتنے ہیں۔ اور عموماً لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے کہ باتوں کی اصل چیز کو سامنے رکھنے کی بجائے، نصیحت اور عبرت کا مزاج بنانے کی بجائے وہ کیا کرتے ہیں، ان ریلیونٹ قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں یہ تھے رسالت کے مومن اور کافر تھے، خاص طور پہ اہل کتاب جو پہلے ہی آسمانی کتابوں کے حامل ہونے کی وجہ سے کافی چیزوں کے اندر اپنا دخل دینا پسند کرتے تھے۔ تو ان باتوں سے کیا فرق پڑتا ہے، وہ کتنے بھی تھے، اصل بات تو کہ رجمم بالغیب، بن دیکھے پتھر چلاتے ہیں، ہوا میں تیر چلاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا یہ پسندیدہ مشغلہ بھی ہوتا ہے، بس ادھر کی بات کرو ادھر کی بات کرو، ہر بات میں بولنا، کوئی رائے مانگے نہ مانگے دینے کو تیار، جواب کوئی کسی اور سے پوچھے تو یہ دینے کو تیار۔ ہاں بڑی خطرناک بات ہے، دیکھیے کہ ایک پتھر ہاتھ سے نکلتا ہے نا تو کسی کی آنکھ پھٹتی ہے، کسی کو چوٹ لگتی ہے، لیکن بعض دفعہ ہماری زبان سے کوئی ایسے لفظ نکل جاتے ہیں کہ بندے کی نیکیاں ڈیلیٹ ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کا مفہوم ہے کہ ایک دفعہ کوئی بندہ ایک ایسا کلمہ بول دیتا ہے کہ جس کلمے کو وہ خود بھی نہیں جانتا کہ اتنا اہم ہو جائے گا، لیکن اس کی وجہ سے وہ دور جہنم میں گر جاتا ہے، اور بعض دفعہ اچھا کلمہ بول دیتا ہے اور اس کی وجہ سے جنت میں پہنچ جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، وہ جس طرح بھی جیسا معاملہ جس کے ساتھ کرے، تو لہٰذا بہت سوچ کے بولنا چاہیے۔ انسان کے لیے یہ چیز بہت زیادہ عمل کی ہے کہ اپنے آپ کو بیکار اور بے مقصد بحثوں سے نکال دے، بیکار قسم کا غور و خوض کرنا اپنے وقت کا ضیاع کرنا ہوتا ہے۔ جتنے منہ اتنی باتیں، منہ سے بات نکالو اچھی نکالو، نہیں تو چپ رہو۔ مفسرین نے بھی اس پہ بہت باتیں کی کتنے ہیں اور کتنے نہیں، لیکن قرآن پاک کے اسلوب کو دیکھیں تو ایک بات کی طرف بڑا لطیف سا اشارہ ملتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ ساتھ تھے۔ اس کی کیا وجہ، آیت کو دیکھیے، جب یہ کہا کہ ثلاثۃ رابعہم قلبہم، تین تھے اور چوتھا کتا ہے، تو کچھ اس کے بعد کیا کہا، پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا ہے، اس کے بعد کہہ دیا رجمم بالغیب، بن دیکھے باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ قَلْبُهُمْ، تیسرا کال کیا ہے کہ سات ہے اور آٹھواں خود ہے، اس کے بعد یہ بات نہیں گئی۔ تو اس انداز کو سامنے رکھیں، اور اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک کال ملتا ہے، کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں، میں انہی میں سے ہوں، میں جانتا ہوں کہ وہ ساتھ ہیں، میں جانتا ہوں کہ وہ ساتھ ہیں، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں، بلکہ اس کے پیچھے سی بات تھی کہ اس گنتی کا علم سے ہی کم لوگوں کے سوا زیادہ کو نہیں، مطلب بہت تھوڑے لوگوں کو ان کی گنتی کا علم ہے، اور ابن عباس کہتے ہیں کہ میں انہی میں سے ہوں اور وہ ساتھ تھے۔ اسی طرح ایک اور کال عطا خرسانی کا ہے، کہتے ہیں کہ ان میں کے بعد تو بہت ہی کم عمر تھے، بالکل جوانی کے ابتدائی دنوں میں تھے، یہ لوگ دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے، روتے رہتے اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے رہتے تھے۔ بعض نے ان کے نام بھی بتائے، نام نہیں لیکن کام دیکھنے کا ہے کہ انہوں نے جوانی میں وہ کام کر دیا جو بعض لوگ بڑھاپے میں بھی نہیں کرتے، اور یہی چیز انسانوں کو حوصلہ دیتی ہے، جس کو علامہ اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اللہ کرے کہ آج کے نوجوانوں کی نگاہیں بھی اسی طرح کی ہو جائیں۔ قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، کہہ دو میرا رب خوب جانتا ہے ان کی گنتی کو، باقی نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے سارا معاملہ ہی ختم کر دیا۔ یہ سٹائل کب ہونا چاہیے، جب کچھ لوگ محفل میں یا ہمارے رہنا چاہیے۔ یہاں سے اپنے لیے عمل کی بات ہم ایک لکھتے ہیں، قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، میرا رب خوب جانتا ہے۔ عموماً دیکھیے کہ خواتین تو خاص طور پہ، لیکن ایون کام پہ ہیں تو بیچ میں چائے کا وقت پا گیا یا لنچ بریک ہو گئی تو بیکار باتیں شروع، فلاں کیسا ہے، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اب آپ کبھی نہیں کرنا چاہتے نا، دوسرا کوئی آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہے، تو اس وقت آپ یہ کہیں اللہ عالم، چلو کوئی اور بات کرتے ہیں، بیزاری اختیار کریں، مت کسی کی نیکیاں لیں یا اپنی نیکیاں کسی کو نہ دیں، خاص طور پہ جس کو آپ پسند نہیں کرتے اگر آپ کی نیکیاں اس کے پاس چلی گئیں تو آپ کو قیامت کے دن افسوس ہوگا. تو دنیا میں ہی اپنی نیکیوں کی حفاظت کر لی جائے اور کبھی بھی ایسی باتوں میں بہت زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے. اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ وحی الہی کے ذریعے آپ کو خبر دی جا رہی ہے. کیا؟ فلا تماری فیہم الا مران ظاہرا، آپ مت جھگڑا کریں ان کی باتوں میں. تمار مارا یمیرو کیا ہوتا ہے؟ جھگڑا کرنا، شک پیدا کرنا. کیا آپ ایسی باتوں میں بحث نہ کریں، کیونکہ بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ باتوں سے بات شروع ہوتی ہے، زبان سے نکلتی ہے لیکن اس کا اثر دلوں تک جاتا ہے. بعض دفعہ انسان دوسروں کو ہرانے کی حد تک پھر بحث کرنے لگتے ہیں، چھوٹا سا اختلاف ہوتا ہے اور اس کو بہت بڑا کر لیتے ہیں بحث مباحثے کی وجہ سے. بعض لوگ صرف کریدنے کے انداز میں چھوٹی سی بات کو بڑا کر لیتے ہیں، بعض صرف نصیحتیں کرنے کی صورت میں اس بات کو بڑا کرتے ہیں. دیکھیے، ایسے تمام موقعوں پہ بہترین اصول کیا ہے کہ ڈھانک دو. خدا نہ خواستہ زخم ہو گیا، دانا نکل آیا، تو بس اس کو بینڈیج لگا دو، اس کو جرم سے بچاؤ، کھول کھول کے مت دکھاؤ، دباؤ نہیں کہ اس میں سے پس نکلے، کٹ نہیں لگاؤ، اس پہ کوئی ایسی چیزیں نہ ڈالو کہ جس سے جلن ہو، چھپا دو. تھوڑے دن میں وہ زخم ٹھیک ہوگا، نشان بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. لیکن بعض دفعہ کرید کرید کے ہم زخموں کو اتنا ہرا رکھتے ہیں کہ وہ پھر ہرا ہو جاتا ہے. تو ہمارے عمل کی بات کیا ہے کہ چیزوں کو بہت زیادہ سالو کرنے کی صورت میں جب بندہ بہت ڈیپتھ میں چلا جاتا ہے تو وہ زیادہ خراب ہوتی ہیں. کوئی بھی زخم ہو تو عقل مند ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ اس کو ایسے ہی ٹھیک ہونے دیں. آخری صورت ہے کہ اس کو آپ کاٹو اور اس کو آپریشن کرو اور اندر سے نکالو اور ادھر سے کرو. تو اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر مسجدوں کا الگ ہو جانا اور ممبروں پہ آ کے ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنا یہ درست نہیں. بعض دفعہ دیکھیے گھر میں سب کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے ہوتے ہیں، بڑا اچھا موڈ ہوتا ہے، اتنے میں کسی بات پہ بحث چھڑ گئی ڈائننگ ٹیبل پہ، اور نتیجہ کیا ہوا کہ وہیں سے چمچے برجنے لگے اور جوش ہوتا اور کھانا وہیں رہا اور لوگ اٹھ کے چلے گئے. نہیں، ظاہری باتوں کو دیکھو، جو تمہیں صحیح لگتا ہے وہ مان جاؤ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں کے ظاہر پہ قیاس کرو، ادھر کی باتیں ادھر اور ادھر کی ادھر نہ کرو. پھر دو تین باتوں کو ایک جگہ جوڑ لینا اور ایک ربط قائم کر لینا یہ بھی ایک شیطان کا ایک شوشہ ہوتا ہے. فلا تستفتی فیہم منہم احدا، مت پوچھے ان کے بارے میں کسی سے. یہ کتنی پیاری عمل کی بات ہے. بعض لوگ جب ڈائریکٹ کوئی بات نہیں پوچھ سکتے نا تو پھر دوسروں سے پوچھ لیتے ہیں. ہاں کہ مت پوچھو، چھوڑو ان باتوں کو، آپ کو کیا لگے وہ کتنے تھے، کیا کرتے تھے، وہ کیوں جگہ چھوڑ کے گئے وہاں سے اور جا کے غار میں سو گئے، پھر ان کو کیسے اٹھایا گیا، پھر بادشاہ نے ان کی کیا کی کوشش، جانے دو، تمہیں کیا. ہاں ولا انہم، کیوں کسے سے پوچھتے ہیں نا، اسی طرح سے بات پھر بڑی بن جاتی ہے. مجھے اس پہ ایک بہت ہی دلچسپ سی بات یاد آ گئی کہ ایک دفعہ شیطان سے کسی نے پوچھا، کہاوت ہے اور غالباً یہ بھی اسی میں ہی ہوگی تلبیس ابلیس میں، کہیں بھی بہرحال میں نے سنی یا پڑھی تھی. تو شیطان سے کسی نے کہا کہ تم جھگڑا کیسے کرواتے ہو، تو وہ کہنے کا اچھا دیکھو بھی میں کچھ تمہیں دکھاتا ہوں. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اس نے ایک چھوٹی سی کوئی میٹھی چیز کی کوئی ایک بوند تھی وہ کہیں رکھی بھی تھی، رکھی. تھوڑی دیر کیا ہوئی کہ اس میٹھے کے اوپر چونٹی آ گئی، پھر چونٹی آئی تو اس چونٹی کو پکڑنے کے لیے وہاں پہ مکھی آ گئی، پھر مکھی آئی تو پتہ نہیں مکڑا آ گیا. بڑی لمبی کہانی تھی، مجھے یاد نہیں پوری. پھر ہوا کیا کہ تھوڑی دیر پہلے جہاں ایک میٹھی چیز تھی وہاں کتنی ایک چونٹی مری ہوئی ہے، ایک مکھی مری ہوئی ہے، اور اس طرح ہوتے ہوتے وہ بدل گیا. کہنے لگا میں اس طرح بات شروع کرتا ہوں، پہلے میں میٹھی چیز پھینکتا ہوں، دانا پھینکتا ہوں، ایک چھوٹی سی سوچ دماغ میں لگاتا ہوں، پھر لوگوں کو جمع کرتا ہوں اس پہ اپنی اپنی باتوں پہ، اور اس طرح جھگڑا ہو جاتا ہے. تو نجا من سمت، اللہ کے نبی کے پیارے الفاظ ہے، وہ بچ گیا، وہ کامیاب ہو گیا جو خاموش رہا. اب یہاں آگے انشاءاللہ ایک اور چھوٹا سا ہلکا سا ٹاپک اور شروع ہو رہا ہے. میں ایک روایت بھول گئی تھی، میں چاہ رہی ہوں کہ یہ اس کو اسی نوٹس کے ساتھ آپ لوگ پلیز ایڈجسٹ کر لیجئے گا کہ قبروں کے بنانے کی بات تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا، میری قبر کو عید یعنی عرس یا میلہ نہ بنانا، اور جہاں کہیں تم ہو وہیں سے درود پڑھ لیا کرو، تمہارا درود مجھے پہنچایا جائے تھا. باب الصلاۃ علی النبی پہ مشکات میں کے ریفرنس سے آپ کو بتا رہی ہوں. اسی طرح فرمانے لگا میری قبر کو وسن یعنی آستانہ نہ بنا دینا کہ لوگ آ کر پوجا کرنے لگے. امام مالک کی روایت ہے اور کتاب الصلات میں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ اسلامی مزاج نہیں قبر، مقبرہ، مزار، روزہ، آستانہ، اس طرح کے لفظ اور ان کو مقدس سمجھنا، پھر اور سر میلے لگانے اور وہاں جا کے کوئی ایسی رسمیں کرنی، یہ درست نہیں ہے. عموماً دیکھیں ہمارے ملک میں مزاروں کے اوپر مسجدیں ہوتی ہیں، کسی کو بعد دفعہ کوئی بزرگ دفن نہ بھی ہو تو ان کی کوئی چیزیں ہوتی ہیں. گودڑی شریف ایک جگہ میں جانتی ہوں پورا قبرستان ہے اور پیر گودڑی کے نام سے مشہور ہے، اور لوگ بڑے آرام سے کوئی چور سے خالی ہوتے ہوئے اسی نام سے ایڈریس بتاتے ہیں رکشے والوں کو. تو حالانکہ وہ کہانی کی کہ پیر صاحب کی گودڑی وہاں دفن ہے. پیر صاحب نہیں ہے، گودڑی کیا ہوتی ہے؟ چادر، یہ جو ہاتھ کی چھوٹی چھوٹی دھجیاں جوڑ کے چادر بنی ہوتی ہے نا، اس کو گودڑی کہتے ہیں. اور وہاں ان کا عرس بھی ہوتا ہے، میلے ٹھیلے لگتے ہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے عقیدوں کو بالکل اس طرح کا کرنے کی توفیق دے دے جیسی کہ واقعی اللہ تعالی کی نظروں میں قبول ہے. کرنا تو سب کچھ اللہ ہی کی رضا کے لیے نا، اور اگر غلط کرتے ہوئے چلے گئے تو کیا بنے گا، پکڑے جائیں گے. اللہ نہ کرے کہ ضائع ہونے والے عمل ہوں اور اس کے بعد پھر ہم اپنے آپ کو غلط راستوں پہ لے جائیں. اب آگے ایک اور چیز ہے، ولا تقولن لشیئن انی فاعل ذلک غدا، اور کسی چیز کے بارے میں یہ نہ کہیے کہ میں کل یہ ضرور کر دوں گا، بلکہ کیا کہیے، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے. واذکر ربک اذا نسیت، اور اپنے رب کو یاد کر لو جب بھول جاؤ. وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا، اور کہیے کہ امید ہے کہ میرا پروردگار اس معاملے میں صحیح طرز عمل کی طرف میری رہنمائی فرمائے گا. یہ ہے آیت جس کی وجہ سے ایک واقعہ پیش ہوا تھا، یعنی ایک واقعہ تھا جس کی بنیاد پہ یہ بات جو تھی سامنے آئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کفار مکہ نے اصحاب کہف کے بارے میں سوال کیا تھا، اب اس وقت تک چونکہ آپ کو کچھ نہیں پتا تھا تو آپ خود نہیں جواب دیتے اس کا، لیکن آپ نے یہ کہا کہ میں کل بتا دوں گا، اور آپ کا خیال کیا تھا کہ جبرائیل آئیں گے اور میں ان سے پوچھ کے بتا دوں گا. عام طور پہ وہ عموماً آتے ہی تھے، یا اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے یا وحی کے ذریعے خبر دے دے گا. لیکن اتفاق دیکھیے، یا اللہ تعالیٰ سبق ہم سب کو سکھانا چاہتے تھے، اگلے دن تک جبرائیل نہیں آئے، کوئی بات نہیں ہوئی. چند دن گزرے تو جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر اس سورت کی آیات لے کر آئے، اور ساتھ ہی یہ ہدایت بھی نازل کر دی گئی کہ کسی بات کے لیے یہ نہ کہیں کہ انی فاعل ذلک غدا، کہ میں اس کو کل کر لوں گا، بلکہ کیا کہیں، انشاءاللہ، اگر اللہ کو منظور ہوا پھر یہ بات کہیں گے. کیوں؟ دنیا کا ہر کام اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے. اس بات کو ہر وقت نظر میں رکھنا چاہیے، کوئی نہیں جانتا کل کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ پہ ڈال دیں گے تو آپ کے کام آسان بھی ہو جائیں گے. تو لہذا اللہ تعالیٰ کے اوپر معاملہ چھوڑنا چاہیے. اب دیکھیں کہ ہمارے ہاں اس انشاءاللہ کے لفظ کو بطور ڈھال استعمال کیا جاتا ہے. بعض لوگ اس کو اپنی بدنیتیوں پر پردے ڈالنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. مثلاً اگر ایک شخص ہے، کسی کا قرض اس نے دینا ہے، آپ وعدہ کر لیتے ہیں، ہاں ہاں دے دوں گا ایک مہینے میں، ساتھ انشاءاللہ کہتے ہیں، اور دل میں بات کہتی ہے کہ دیکھیں گے، ابھی تو جان چھڑاؤ، کہہ دیتے ہیں پھر جو ہوگا دیکھیں گے. اب جب مدت مقرر ہوتی ہے وہ واپس آتے تو کہتے ہیں، دیکھو نا، اب اللہ کو منظور ہی نہیں، میرے پاس ہوتی رقم اللہ مجھے دیتا تو میں دیتا. تو اس طرح سے انشاءاللہ بدنام ہوتا ہے. یہ نیت نہیں اچھی، اور اللہ کا نام لے کے غلط کام کرنا ہے، اس لیے اسے اوائڈ کرنا چاہیے. چھوٹے بچوں کو اگر آپ بچپن ہی سے اس چیز کی عادت ڈال دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ بڑے ہونے تک بھی یہ بات رہے گی. ایک تو میں نے حد دیکھی کہ بالکل نہیں کہتے انشاءاللہ. بعض لوگ اس کو مائنڈ کرتے ہیں، کہتے ہیں ہاں دیکھیں گے. بعض لوگ یعنی عربی سے اتنے الرجک ہیں یا ان کو لگتا ہے کہ یہ سٹیٹس کو ڈاؤن کر دے گا، بالکل نہیں کہتے. ایک اور بھی میں نے ایکسٹریم دیکھی، اور وہ بعض دفعہ لوگ بہت ہی بھول پنے میں یا انجانے میں کرتے ہیں، اور وہ کیا، کہ جب ہم دین سے تعلق جوڑتے ہیں نا تو ایک جملے میں کم از کم تین یا چار دفعہ انشاءاللہ بولتے ہیں، ضرورت بھی نہیں ہوتی، ایک دفعہ بھی بہت ہے، اور بعض دفعہ ان باتوں میں بھی انشاءاللہ کہتے ہیں جہاں کہنے کی ضرورت نہیں. لکھیے ایک ایکٹیویٹی، آپ خود تو نہیں چیک کر سکیں گے کیونکہ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں خود نہیں یاد ہوتی، پتہ بھی نہیں چلتا. ہاں آپ کریں گے کسی دوسرے کو اسائن، اپنے گھر میں رہنے والوں کو، اپنے دوستوں میں، جن کو بھی آپ سمجھیں کہ وہ آپ کے مخلص ہیں، کہ میرے وہ جملے جس میں میں انشاءاللہ بولتی ہوں پوائنٹ آؤٹ کریں. جب لوگ شروع شروع میں مائک پہ آنا شروع ہوتے ہیں نا تو وہ اتنے کانشیس ہوتے ہیں نا، تو وہ بات بات میں ماشاءاللہ انشاءاللہ کہتے ہیں یا ماشاءاللہ کہتے ہیں. تو اس کو بس نیچرل رکھیں، انشاءاللہ ہم یہ کریں. بعض یعنی جملے ایسے ہوتے ہیں، ہاں انشاءاللہ ہم یہ کرتے ہیں، ہاں کریں گے ہم انشاءاللہ تعالی، اور پھر یہ بھی ہوگا، اور انشاءاللہ ہم یہ کریں گے. مطلب مبالغہ نہیں کرنا چاہیے، نہ اس کا کوئی مذاق اڑانا چاہیے، لیکن کہتے کیا ہیں اصل چیز جو وہ اس کی روح ہے، انشاءاللہ اگر چاہ اللہ نے. اتنی بڑی بات کہتے ہیں، دیکھیے کہ ہم اپنی چاہت کے ساتھ رب کی چاہت کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے. اس لفظ کو کہتے ہوئے آپ کا دل محبت سے بھر جائے اور اپنے رب کے ساتھ اتنا گہرا تعلق جوڑے کہ اللہ تعالیٰ اچھی بات کہنے کی توفیق دینا، اللہ تعالیٰ میری زبان سے جو بات نکلی ہے اس کو سچ کر دینا، میری بات جھوٹی نہ کرنا. ہاں الا یشاء اللہ، اور اگر اللہ ہی چاہے، کیونکہ سورت ٹھہریے میں دیکھ کے بتاتی ہوں آپ کو، آخری آیتیں ہیں تیسرے پارے کی ایک سورت کی، کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. ایک منٹ آپ کو میں دیکھ کے نمبر بھی بتا دیتی ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا. جی یہ ہے سورۃ تکویر، سورۃ شمس، اذا الشمس کورت، اور اس کی آیت نمبر 29 ہے، اور آخری آیت ہے اس کی، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. اور جو تم چاہتے ہو مگر یہ کہ جو اللہ چاہتا ہے رب العالمین، ہوتا بھی وہی ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ سورۃ انفطار کی آخری آیتوں میں بھی آتی ہیں، ایک آیت ہے سورۃ انفطار کی آیت نمبر 19، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اور حکم، معاملہ، کام سب اس دن اللہ کے لیے ہوگا. اور سچ ہے نا، آج بھی اس کا ہے، کل بھی اس کا ہے، اس دنیا میں جو ہوگا وہ بھی اس کے حکم سے ہوگا، اور جو وہاں ہوگا وہ بھی اسی کے ساتھ ہی ہوگا. اب یہ لفظ انشاءاللہ پہ میں آپ کے سامنے ایک دو روایتیں رکھنا چاہوں گی. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی 90 بیویاں تھیں، 90، ایک روایت میں ہے 100 تھیں، ایک میں ہے کہ 72 تھیں. آپ نے ایک بار کہا کہ آج رات میں ان سب کے پاس جاؤں گا، ہر عورت کو بچہ ہوگا تو سب اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے. اس وقت فرشتے نے کہا انشاءاللہ کہہ لیجئے، مگر سلیمان علیہ السلام نے نہ کہا، یعنی ذہن میں نہیں رہا ہوگا. اپنے ارادے کے مطابق وہ سب بیویوں کے پاس گئے، مگر سوائے ایک بیوی کے کسی کے ہاں بچہ نہ ہوا، اور جس ایک کے ہاں ہوا وہ بھی آدھے جسم کا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر وہ انشاءاللہ کہہ لیتے تو یہ ارادہ ان کا پورا ہوتا اور ان کی حاجت روائی ہو جا کر. کہتے ہیں کہ 15 دن تک وہی نازل نہیں ہوئی تھی جب آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا. اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے نا کہ قرآن پاک تبھی نازل ہوتا تھا جب اللہ تعالیٰ چاہتے تھے، اور جبرائیل علیہ السلام کا آنا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی منشا پہ نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا پہ تھا، اور جب وہ چاہتا ہے تبھی وہ کام ہوتا ہے. اس سے بندے کی ایک عاجزی بھی تو دکھتی ہے نا، ٹوٹتا ہے انسان، میں بہت چھوٹا ہوں، اب میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، میرا رب ہی سب سے بڑا ہے. بعض لوگ تو اس پہ کہتے ہیں کہ پڑھ کے سنا دیتی ہیں آپ کو، ابن عباس رضی اللہ عنہ اس شخص کے بارے میں فرماتے ہیں جو حلف کھائے یعنی قسم کھائے کہ اسے پھر بھی انشاءاللہ کہنے کا حق ہے گو سال بھر گزر چکا ہو. یعنی قسم بھی کھائے نا انسان تو ساتھ پھر بھی انشاءاللہ کہہ دے, مطلب یہ ہے کہ اپنے کلام میں یا قسم میں انشاءاللہ کہنا بھول گیا ہو تو جب بھی یاد آئے کہہ لے چاہے کتنی ہی مدت گزر چکی ہو گو کہ اس کا خلاف بھی ہو چکا ہو. لیکن بہرحال قسم کھائی تھی تو پھر اس کا کفارہ تو دینا چاہیے. اور یہ جو ساتھ ہی کہہ دی نا وذکر ربک اذا نسیت, یہ ہے بات جب یاد آئے کہہ لے, اپنے آپ کو بڑا نہ بنائے, فوراً کہہ لے ہاں غلطی ہو گئی میں نے نہیں کہا اب میں کہہ دیتی ہوں. اور ویسے بھی اللہ کا ذکر جہاں کرنا بھول جائیں تو جب یاد آئے تو انسان اسی وقت اس کا ذکر کر سکتا ہے. وَقُلْ أَسْعَى يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا, امید ہے کہ میرا پروردگار اس معاملے میں صحیح طرز عمل کی طرف میری رہنمائی کرے گا. یہ جملہ کیا ہے, اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں. مثلا ایک معنی کیا ہو سکتا ہے, آئندہ کوئی موقع ہی ایسا نہ آئے کہ میں انشاءاللہ یا ماشاءاللہ کہنا بھول جاؤں. دوسرا اس جملے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اصحاب کہف سے بھی زیادہ حیران کن طریقے سے میری مدد فرمائے. اور سچ ہے نا, فرمائی تھی غار ثور کے واقعے میں جب معراج کے سفر میں آپ وہاں رہے تھے. تیسرا اس جملے کا مطلب کیا ہے کہ جس کام کے کرنے کو آپ کہہ رہے ہیں آپ کو یہ علم نہیں کہ یہی کام بہتر ہے یا کوئی دوسرا کام اس سے بہتر ہے, اس لیے اللہ پر توکل کرتے ہوئے کہہ دو کیا میرا رب اس معاملے میں صحیح بات یا صحیح طرز عمل کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا کہ انشاءاللہ میرا رب مجھے اندھیرے میں نہیں رکھے گا, سچ جو ہوگا وہ میرے سامنے آ جائے گا. تو یہ بات کتنی پیاری ہے کہ بندہ اس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے معاملے کو درست کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ بہتر اور مفید چیز کی طرف میری رہنمائی کرے گا. ایسے لگتا ہے کہ ایمان والوں کی زندگی میں ہمیشہ رہنمائی اور ہدایت کی تڑپ ہوتی ہے. اور شروع میں بھی آپ دیکھیے کہ انہوں نے یہی دعا کی تھی نا کہ وحی لنا من امرنا رشدا, ہمارے کاموں کو آسان کر دے, ہمیں رہنمائی دے, کیونکہ بندہ رب کی رہنمائی کے بغیر دنیا میں ایک دن بھی نہیں جی سکتا. اور پھر فرمایا وَلَبِسُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا, وہ نوجوان اپنے غار میں 300 سال ٹھہرے رہے اور کچھ لوگوں نے 9 سال زیادہ شمار کیے. حقیقت کیا تھی, قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا, آپ ان سے کہیے کہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں جتنی دیر وہ رہے, کیونکہ لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اسی کے پاس سارے علم ہیں, ظاہر کے باطن کے سب چیزوں کے اسی کے پاس ہیں. ابصر بھی واسمی, وہ کیا ہی خوب سننے والا ہے اور خوب دیکھنے والا ہے. ما لهم من دونه من ولی ولا یشرک فی حکمه احدا, ان چیزوں کا اللہ کے سوا کوئی کارساز اور منتظم نہیں اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا. اب یہ آخری جملہ ہے جو اصحاب کہف کے بارے میں ہے. پہلے تو یہ مسئلہ تھا کہ وہ ہیں کتنے, اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ رہے کتنی دیر تھے. پیچھے بھی اس پہ بات گئی تھی, کچھ لوگوں نے کہا 300 سال, کچھ نے کہا 300 پہ 9 اوپر ہے. بعض لوگ یہ سوچ لیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے, حالانکہ یہ درست نہیں. ہمارے یہاں عموماً یہ بات مشہور ہے نا کہ 309 سال رہے تھے اور قرآن پاک میں آئی ہے, لیکن اس کا موقع محل دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا, کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہوتا تو پھر آئے 26 میں یہ کیوں آتا کہ قل اللہ اعلم بما لبثوا, کہہ دیجئے کہ اللہ خوب جانتا ہے کتنی دیر وہ رہے. تو پھر یہ کون لوگ تھے, سوال ایک ذہن میں اٹھتا ہے کہ پھر یہ کہنے والے کون ہیں؟ تو اصل میں یہ ہسٹورینز تھے جنہوں نے بعد میں تاریخ رقم کی. جب شمسی کیلنڈر سے حساب لگاتے تھے تو 300 سال بنتے تھے، اور جب قمری یعنی چاند کے حساب سے، اسلامک من جن کو ہم کہتے ہیں، اس سے دیکھتے تھے تو 309 سال ان کی مدت بنتی تھی. تو یہ جو فرق ہے کہ کچھ نے تو 300 کہا لیکن کچھ نے اوپر 9 کا اضافہ کر دیا. اور حقیقت ہے کہ اتنی صدیوں میں اگر آپ دیکھا جائے قمری شمسی کیلنڈر میں اتنے دن کا اضافہ تو ہو ہی جاتا ہے. یہ لوگوں کا کلام ہے، لوگوں کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھ دی اور بتا دیا کہ بس ان باتوں کو زیادہ نہ کرے دو، بس اللہ کی بڑائی کو دیکھو. وہ کیسا ہے آپ دیکھیے کہ اصحاب کہف کس نام پہ نکلے تھے گھر سے، توحید کے لیے. اپنے آپ کو انہوں نے بچا کے، فتنوں میں ڈالنے سے بچا کے باہر نکال دیا. آخر میں اللہ کی بڑائی کا پھر ذکر ہو گیا. پورے سبق کا خلاصہ کیا ہے، پیغام کیا ہے؟ یہی کہ جو بندہ رب کی آس پہ نکلے گا، رب اس کو تنہا نہیں چھوڑے گا، اس کی مدد کرے گا. یہاں پہ ہمارا پچھلا لیسن پورا ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں یعنی آپ کو انٹرنیٹ پہ اور اس طرح کی ملتی ہیں کہ جس میں 7 سلیپرز کے نام پہ اور کچھ باتیں، لیکن چونکہ اسلام میں ایسا کوئی نہیں ہے. لیکن آپ کا شوق ہو تو آپ اپنی مرضی سے جا کے سرچ میں ڈال کے دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم کچھ اس کے بارے میں کہہ نہیں سکتے. ہو سکتا ہے وہ یہی ہیں، ہو سکتا ہے وہ دوسرے ہیں، واللہ عالم. ہو بھی جائیں کوئی بڑی بات نہیں، تو اس کی جگہیں اور وہ کچھ دیکھا جائے تو کچھ چیزیں تو واقعی لگتی ہیں کہ قرآن پاک میں جو نقشہ کھینچا گیا اسی طرح کی ہیں. آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں خود ہی، اگر آپ چاہیں گوگل میں 7 سلیپر ڈالیں گے تو کچھ نہ کچھ پکچرز آپ کو آئیں گی. جس کو شوق ہو ہسٹری پڑھنے کا وہ پڑھ سکتا ہے. اتنی تلاوت سنا دے.
وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا
يَا ذَا الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى يَا خَالِقَنَا أَفْرَادَنَا نَسْأَلُكَ وَأَنْتَ الْأَسْمَى نَأْمَلُ عَفْوَكَ سُبْحَانَكَ
يا خالقنا يا رب لعبيدك أنير الدار يا خالقنا يا رب لعبيدك أنير الدار واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك الله التواب الإله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب الرقيب الحسيب
يا رب
المقيت الوارث السبوح الودود الفتاح الصمد الواحد الأحد الجواد الهادي السيد الشهيد المجيد الحميد القهار النصير الغفار الكبير الجبار القدير الظاهر الباطن ظاهر الغفور القادر الستين الشاكر الشكور الآخر المؤخر الوتر المصور البر المتكبر المقتدر الخبير البصير
نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض
نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض العزيز القدوس المعطي المحيط الحفيظ العليم القابض الباسط جامع الناس الحافظ العظيم الواسع السميع اللطيف الرؤوف الخالق الرازق الرفيق الكريم الكافي الشافي الرزاق الخلاق الحق الحليم
مالك الملك الملك الملك
مالك الملك الملك المليك المولى الوكيل الأول الجميل العالم الحاكم المقدم الأكرم ذو الجلال والإكرام السلام القيوم المؤمن القوي الحي المهيمن العلي المولى الرحمن المحسن المنان المبين الولي الحي العفو الأعلى الحفي البارئ الغني
يا خالقنا يا لعبيدك لردا يا خالقنا يا رب لعبيدك لردا واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا
واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك
أرپڑ سنائیے جو وحی ہوئی آپ کی طرف آپ کے رب کی کتاب میں سے کیا ہے اس وحی کا خلاصہ لا مبدل لکلماتہ نہیں کوئی بدلنے والا اس کے کلمات کو اور ولن تجد من دونہ ملتحدا اور کہیں نہ پائے گا تو اس کے سوا چھپنے کی جگہ اصحاب کہف کا قصہ بیان کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے اور کہانی سنانے کا یہ ایک بہترین انداز ہوتا ہے کہ جب بات خاص نہج سے پوری ہو جائے تو پھر جس کو کہانی سنائی جا رہی ہے اس کو مخاطب کیا جائے یہ انداز ہم نے سورت یوسف میں بھی دیکھا تھا اور ہر وہ سورت جس کے اندر کسی پچھلی قوم کا قصہ یا کہانی یا نبیوں کے قصے ہوتے ہیں تو اس کے اندر یہ قصہ ہمیں ملتا ہے تو یہاں براہ راست اللہ کے نبی کو کہا گیا وَتْلُو تلاوت کیجئے وَتْلُو کا لفظ تلاوت سے تلا یتلو تلون سے تلاوت دو طرح کی ہوتی ہے ہمارے ہاں تو عموماً ایک ہی قسم کی ہے لیکن تلاوت کی ایک قسم ہوتی ہے تلاوت لفظی جو ہمارے ہاں بہت معروف ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہمارا نہ صرف یہ کہ ایک ریچول ہے بلکہ ایک بہت بڑے اجر کی بھی چیز ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری تلاوت ہے جس کو تلاوت عملی کہتے ہیں، عمل کی تلاوت. وہ کون سی ہوتی ہے کہ جو چیز تم پڑھ رہے ہو اب اس پہ عمل بھی کرو. اور اگر آپ تلاوت کا لفظ دیکھیں تو تلا یتلو تلون کا لفظی معنی ہوتا ہے پیچھا کرنا. تو ہم جب تلاوت کرتے ہیں نا تو اس میں اصل میں ہم پیچھا کر رہے ہوتے ہیں اپنے ہی کہے ہوئے لفظوں کا، اپنی بھی بولی ہوئی باتوں کا. تو اس لحاظ سے پھر تلاوت کے اندر پڑھنے کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی بات ہے. دوسری بات یاد رکھیے گا کہ تلاوت ہمیشہ مذہبی کتابوں کو پڑھنے کے لیے آتی ہے. یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں کیمسٹری کی کتاب کی تلاوت کر رہی ہوں. پڑھ سکتے ہیں آپ، یاد بھی کرتے ہیں، ڈکٹیٹ بھی کرائی جاتی ہیں آپ کو چیزیں، لیکن تلاوت کا لفظ جو آپ استعمال کریں گے مذہبی کتاب کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ تلاوت کیجیے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو بھی کلام ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہم خود پڑھ کے پھر عمل بھی کریں گے اور کوشش کریں گے کہ دوسروں سے مناسب طریقے سے شیئر بھی کریں. گویا کہ آپ کو تلاوت کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، جیسے کہ سورۃ مزمل میں بھی کہا گیا ورتل القرآن ترتیلا، اور ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھیے، ترتیل کے ساتھ پڑھنا. اسی طرح تلاوت کا طریقہ صحابہ کرام کا بہت ہی خوبصورت تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ ابو موسیٰ الاشعری کی آواز بڑی خوبصورت ہے، تو وہ ان سے کہا کرتے تھے یا ابا موسیٰ، اے ابو موسیٰ ذکرنا ربنا، ہمیں ہمارے رب کی یاد دلائیے. پھر فیقرؤون، پھر وہ پڑھتے، ویسمعون اور یہ سنتے، ویبکون اور پھر روتے. یہ بہترین طریقہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ تلاوت کا کوئی اور طریقہ کہ لفظوں کی کھیل ہو یہ درست نہیں ہے. بعض لوگ تلاوت میں مبالغہ کرتے ہیں جو بالکل بھی پسندیدہ چیز نہیں ہے. تو فرمایا کہ آپ اپنے رب کی کتاب میں سے لوگوں کو پڑھ کے بتائیے. اور آپ دیکھیے کہ جب بھی قرآن کوئی بھی پڑھے گا، جب تک پڑھنے کے اندر غور اور تدبر کا معنی نہیں آئے گا، آپ کی تلاوت پہ دل نہیں جمے گا، دل سوزی نہیں ہوتی. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ یہ کب اتری، سفر میں اتری کہ حضر میں اتری، گرمی میں اتری کہ سردی میں اتری. اور کہتے تھے کہ اگر میں جانتا ہوں کسی چیز کے بارے میں کہ وہ مجھ سے زیادہ جانتا، یعنی میں اتنا جانتا ہوں اس کے مجھ سے، ہم کہتے ہیں شرط یہ کہ سنو نہ ہو، بیچ میں مائنس ٹیمپریچر نہ ہو. کہتے ہیں کہ میں اتنی دور جاؤں گا یا سفر کروں گا سیکھنے کے لیے کہ چاہے چل چل کے اونٹ کا جگر پھٹ جائے. تو یہ صحابہ کرام کی محبت اور شوق تھی قرآن کے ساتھ. اور آپ دیکھیے کہ ہم تو قرآن کی دہرائی سے ڈرنے لگتے ہیں، اور کیا پڑھیں گے. ہمیں تو جس لفظ پہ دس دس نیکیوں کے اجر کا وعدہ ہے ہم اس سے خوف کھاتے ہیں. کیا ہمیں شکر گزار نہیں ہونا چاہیے ان لوگوں کا جو ہمیں نیکیوں کے خزانے جمع کرنے کا موقع دیتے ہیں؟ کوئی آپ کو ایسی جاب آفر کرے کہ جو لفظ آپ بولیں گے اس کے 10 کروڑ. ہو سکتی ہیں نا جابس، انٹرپریٹ کرنے کی، کسی کا ٹرانسلیشن کرنے کی، کسی ہاسپٹل میں کسی کی لینگویج میں ٹرانسلیشن کی. 10 کروڑ آپ کو ایک لفظ کے ملے، اور کتنے حروف ہیں ٹوٹل آپ سوچئے ذرا، اور کتنے ہوتے ہیں عموماً؟ اے بی سی ڈی کبھی کسی نے گنی؟ اس میں 3 ملا لیں، ہاں 26 ہوتے ہیں، چلیں 26 30. جی اب آپ سوچیے کہ صرف ایک لفظ آ او بی با بو کریں، اور آپ کے پاس ایسے ایک سامنے مشین لگی اور جس میں سے ٹک 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 کر کے 10 10 کروڑ جمع ہوتے جائیں، آپ سوچیں کہ آپ کتنے امیر ہو جائیں گے. اور آپ جب ایک ایک لفظ پڑھتے ہیں وت لو ما او ہی یا ای لئی کا پڑھتے جائیں، تو آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے کتنے وہاں بینک بیلنس جمع ہوئے میں. تو جب دولت آتی ہے تو بندے کے چہرے پہ خوشی آتی ہے، سٹ پٹائے اور گھبرائے ہوئے نہیں دکھتے، پریشان نہیں دکھتے. اس لیے فبذلک فلیفرح، اور چاہیے کہ خوشیاں مناؤ اس کے ساتھ، کیونکہ ہو خیر مما یجمعون، یہ اس سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں. لا مبدل لکلماتی، اس کی باتوں کو کوئی بھی بدلنے والا نہیں ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ کہ جو صحابہ کہف کے حالات تھے اور ان کے ساتھ جو اللہ کی مدد آئی، قیامت تک لوگوں کے اگر حالات ایسے ہوتے رہے تو اللہ کی مدد بھی ایسے ہی ہوتی رہے گی. ہم کہتے ہیں واو، کیا سٹرینج کیفیات تھی، کیسے اللہ نے ان کی مدد کی. تو آج اللہ تعالی ہماری بھی مدد کرے گا، اگر ہمارے اندر استقامت ہوگی. پھر اللہ کے اور کلمات کیا ہیں؟ صبر کا بدلہ جنت، شکر کے بدلہ جنت، عمل کرو گے تو نیکی جنت، برے عمل کرو گے تو جہنم. اور اللہ کے وعدے، اللہ کے کلمات تو یہی ہیں نا کہ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس کو اللہ کے ان کلمات کا یقین آ جائے گا وہ تو کبھی بھی اپنے آپ کو دوسری طرف نہیں کرے گا. پھر ایک اور چیز اس میں دیکھیے گا کہ کلمات، ایک تو ہم نے وہ کر لیے نا کہ جو اللہ کی سنت کے معنوں میں، اسی طرح آپ کلمات کی دو قسمیں کر سکتے ہیں. ایک ہوتی ہیں کونی کونی کلمات اور ایک ہیں شرعی کلمات. کونی کیا ہے؟ تخلیق، کون و مکا، کائنات کا لفظ اردو میں اسی سے بولتے ہیں ہم، یعنی اس کی تخلیق میں کائنات کی کسی چیز کو کوئی نہیں بدل سکتا، ایک مفہوم بنتا ہے. اگر وہ بارش برسانا چاہے کوئی بارش روک نہیں سکتا، وہ سنو دے کوئی سنو روک نہیں سکتا، اور اسی طرح کی یونیورسل چینجز. اور شرعی کلمات لیں تو مراد ہے کہ اس کی شریعت کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، نہ آج کے دور کا سہارا لے کر کوئی، اور نہ مشرق سے مغرب کا فرق بیان کر کے. ابھی ہم پڑھ چکے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، تیرے رب کی بات پوری ہوگی. دیٹس اٹ. یہ کس چیز کا انداز ہوتا ہے؟ کنفرم ہو گئی، ڈن. کنفرم سیٹ کے اندر آپ چینجز کروانا چاہے نہیں کرتے، کچھ آپشنز ہوتی ہیں، کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ آپشن ہی نہیں دی کہ کوئی اس کی بات کو چینج کر دے. ہاں وہی چینج کرے، خود تو کر دے. جیسے سورت بقرہ کی آیت 106 میں ہم پڑھ چکے، من انسخ من آیتن او ننسیہا نأتی بخیر منہا، وہ خود اپنے کلمات کو بدلنا چاہے تو وہ بدل سکتا ہے. پھر آخری چیز اس آیت کی کیا ہے؟ ولن تجد من دونہ ملتحدا، آپ نہیں پائیں گے اس کے سوا کوئی پناہ گاہ. ملتحدا کا لفظ لحد سے ہے، لام حادال خبر کو بھی کہتے ہیں نا، قبر کا بغلی گھڑا، ایک طرف کو جانا، اس کا معنی ہوتا ہے. اسی لفظ سے الہاد کا معنی ہے، لفظ ہے دین سے پھرنے کو کہتے ہیں، اور ملحد کہتے ہیں جو دین سے پھر جائے. یہاں کیا ہے؟ ملتحدا، جس کے اندر پناہ لی جائے. مطلب کیا کہ جب اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلیاں کرنا چاہے، من مانی اضافے کرنا چاہے، اللہ کے حکموں کو بدل کے کچھ اور کرنا کرانا چاہے، تو یاد رکھے کہ اللہ کی جب پکڑ آئے گی اس کے اوپر تو کوئی کونا کھدرا اس کو ایسا نہیں زمین کا دکھے گا نہ آسمان کا کہ جہاں پہ وہ چھپ سکے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو نہ پکڑے. جب وہ پکڑنے پہ آتا ہے انسان اپنے گھر کے اندر رسوا ہو جاتا ہے، اور انسان اس طرح بستر پہ پڑ جاتا ہے کہ اس کے پاس بالکل بھی کوئی ہلنے کی ہمت نہیں رہتی. اور آپ دیکھیے کہ جو لوگ قرآن کو بدلنا چاہتے ہیں نا، پھر اللہ تعالیٰ ان کو کیسے رسوا کرتا ہے. تاریخ میں ایسے لوگوں کی مثالیں موجود ہیں. کچھ نے قرآنی آیات کو بدلنے کی کوشش کی، اور بہت ساروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے نام پر من گھڑت چیزیں جو تھی وہ دین میں لانے کی کوشش کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح نکلوا کے پھینکا جیسے دودھ میں سے کوئی مکھن کو نکال دے یا آٹے میں سے بال کو نکال دے. تو لہٰذا اس میں بہت بڑی ایک پکڑ ہے، تڑپ کی بات ہے کہ کوئی بھی اللہ کے دین میں تبدیلی نہ کرے. ماننا نہ ماننا الگ بات ہے، یہ بات کی بات ہوتی ہے، عمل آپ کر رہے ہیں نہیں کر رہے نہ کریں، لیکن دین کو نہ بدلیے. ایسی تفسیریں جھاڑ جھنکار کی طرح اگ بھی گئیں تو اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ان کا کوئی قرار نہیں. ایسے لوگ خواہشات پہ مبنی اگر کسی حرام کو حلال کر لیں، حلال کو حرام کر دیں، تو پھر اللہ سے بھاگ نہیں سکتے. وہ شعر بھی ہے نا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے. پھر اس کے بعد ایک خاص موضوع ہے جس کا تعلق مکہ کے حالات سے بھی تھا، اور ہر دور میں ہی ایسے حالات پیش ہوتے ہیں. آیت نمبر 28، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اور روکے رکھیے اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام، طلبگار ہیں اس کی رضا کے یا اس کے چہرے کے. اور ولا تعدو عیناک انہم ترید زینت الحیات دنیا، اور نہ ہٹیں آپ کی نگاہیں ان سے، کیا آپ چاہتے ہیں دنیا کی زندگی کی زینت. ولا تطیع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. اور نہ پیروی کیجئے اس بد نصیب کی کہ غافل کر دیا ہم نے جس کے دل کو اپنی یاد سے، اور وہ اتباع کرتا ہے اپنی خواہش کا اور اس کا معاملہ حد سے گزر گیا ہے۔ بہت ہی زبردست قسم کی آیات ہیں، پڑھتے ہوئے بھی دل کے اندر تھوڑی سی گھٹن محسوس ہوتی ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیات میں انسٹرکشنز دیتے ہیں۔ لیکن ان سے پہلے ہم چند واقعات دیکھیں گے جن کا اشارہ اس آیت میں ہے۔ ایک آیت ہے لیکن اس میں بہت کچھ ہے۔ عیینا بن حسن مکہ کا ایک بہت بڑا رئیس شخص تھا، آپ کہہ لیں ملینیرین ہوگا اس دور کا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس وقت آپ کے پاس حضرت سلمان فارسی بیٹھے تھے رضی اللہ عنہ، یہ فقرا مہاجرین میں سے تھے، غریب بھی تھے اجنبی بھی تھے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے ملک کے تھے، ان کا لباس بھی خستہ تھا، حالت فقیرانہ تھی، اسی طرح کچھ اور فقرا اور غربا آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے دکھے۔ عیینہ نے کہا کہ ہمیں آپ کے پاس آنے سے اور آپ کی بات سننے سے یہی لوگ مانے ہیں، بس یہ لوگ جو ہے نا ان کی وجہ سے ہم یہاں نہیں آتے، لہٰذا ایسے خستہ حال لوگوں کے ساتھ ہم تو نہیں بیٹھ سکتے، آپ چاہتے ہیں کہ ہم آئیں تو پھر ان کو اٹھا دیجئے، اور کچھ نہیں تو کم سے کم ہمارے لیے ایک الگ مجلس بنا دیں، یعنی کوئی ایکسٹرا کرسی ہمارے لیے ریزرو کر دیں کہ جہاں پہ ہم آئیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس نے کہا کہ پسینے کی بو ان کے انہی جبوں سے اٹھتی ہے، یعنی یہ غریب ایسے تھے کہ گرمیوں میں بھی انہی کپڑے پہن کے پھرتے تھے، ان کو اس طرح سے اتر کہا کہ اگر آپ ان کو ہٹا دیں گے تو ہم آپ کا دین قبول کر لیں گے۔ کتنا اچھا ایک موٹیو دکھتا نا ایک دائی دین کو، جس کی نظر اس پہ ہو کہ چند بڑے لوگ دین کی طرف آئیں تاکہ ان کو دیکھ کر بہت سارے دوسرے لوگ بھی آ جائیں۔ اللہ کی نظروں میں سب ایک جیسے ہوتے ہیں، دائی دین کی نظروں میں بھی سب ایک جیسے ہوتے ہیں، کسی کے پاس مال دولت ہے تو اپنے گھر میں ہوگی، کسی کو کیا، ہاں صرف ایک تڑپ ہو سکتی ہے کسی سچے دائی دین کو جو اللہ کے نبی کو بھی تھی کہ چلو چند سردار چند بڑے انفلوئنشیل قسم کے ان لیڈ قسم کے لوگ آئیں، لیڈرشپ کوالٹیز ہوں تاکہ یہ اس کام کا حصہ بنے اور اس کام کو آسان درجے سے کر سکیں۔ تو لہٰذا ایسے لوگوں کی باتوں پہ اگر اللہ کے نبی ان غریبوں کو اٹھا دیتے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ آپ ان کی بات کے اوپر کان بھی نہ لگائیے، بلکہ وصبر نفسہ کا تھامے رکھیے، روکے رکھیے۔ یہاں دیکھیے کہ صبر اپنے اصل معنوں میں آیا ہے، صبر کہتے ہیں روکنا، کیسے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکام کی روشنی میں روک لینا۔ بھاگ رہا تھا، سرپٹ دوڑا بھاگ رہا تھا نفس کا، اتنے میں اللہ کا ایک حکم آ گیا، سٹاپ، ہینڈز اپ، چھوڑ دو، نہیں لینی۔ یہ ہوتا ہے بندہ مومن، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين، اس طریقے سے کہا روک لیجئے، آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکیں، ان کو اپنے سے نہ کاٹیں، یہ فقیر غریب آپ کو کیا پتا اللہ ان کی وجہ سے کتنی برکت دیتا ہوگا، حدیث میں آتا ہے کہ تمہیں تمہارے ضعفاء کی وجہ سے رزق ملتا، ضعیف عمر کے بھی ضعیف ہوتے ہیں، حال حلیے کے بھی ضعیف ہوتے ہیں، بعض شکل سے بڑے مسکین لگتے ہیں، منتصر المزاج قسم کے ڈھیلے ڈھالے لوگ، لوگ ان کو کہیں یہ کیا ان کو تو بات بھی نہیں کرنی آتی، یہ تو کوئی بہت ہل جل ہی نہیں کرتے، یہ تو ایکٹیو ہی نہیں ہے، کوئی بھی کسی طرح کے انسان ہو سکتے ہیں ضعیف میں، کہا ان کو چھوڑ دو، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دیتا ہے، تو لہٰذا آپ ان کو چھوڑ دیں، اور جنہوں نے نہیں ماننا انہوں نے ان کو اٹھانے سے بھی نہیں ماننا، شکر کرو کہ انہوں نے دین کی محفلوں کی رونق تو بڑھائی ہوئی ہے۔ ہر دور میں یہی ہوا، پیچھے ہم پڑھ چکے کئی جگہ، ہر دور میں انبیاء کرام کے ساتھ یہی کچھ تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یدعون ربہم اپنے رب کو پکارتے ہیں، دل غدات ہی ولشیجی، ودوف سے غدات اور اشیجی عشاء سے، پیچھے بھی اس پہ بات ہو چکی، صبح اور شام یعنی ہر وقت، دو ہی تو وقت ہوتے ہیں، یا صبح ہوتی ہے یا شام ہوتا ہے، یریدون وجہہ، جو اس کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کے لیے جو بھی لفظ آتے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسی کو لینا چاہیے، لہٰذا وجہ کو وجہ کہیں گے ہم، اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں۔ چہرہ چاہنے سے کیا مراد ہوتا ہے؟ آف کورس کسی کا چہرہ آپ کو کب ملتا ہے جو آپ سے خوش ہو، آپ کو ویریفائی کرے، آپ کی طرف رکے، آپ کی طرف جھکے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ ان کو آنے دیجئے۔ اور یاد رکھیے کہ ابتدان مسلمان ہونے والے اکثر غلام بھی تھے، کمزور بھی تھے، اور بڑے لوگ شرطیں ہی باندھتے رہ گئے، اور چھ لوگ ایسے تھے کہ جن کو تو واقعی ہٹ پہ رکھتے تھے لوگ کہ یہ تو بڑے ہی غریب ہیں اور ہر جگہ پہنچے ہوتے ہیں، جس میں حضرت بلال ابن مسعود تھے، قبیلہ حزیل کے دو لوگ تھے، اور اسی طرح سعد سلمان فارسی اور کچھ اور ساتھی تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو آپ اپنے پاس سے نہ ہٹائیں۔ اب دیکھیے کہ کیوں، ایک دل میں سوال آتا ہے کہ اللہ کے نبی کو کیوں کہا گیا کہ آپ ان کو نہ ہٹائیں، اس لیے کہ انسان کے اوپر اس کی صحبت کا بہت اثر ہوتا ہے. مثلاً اگر ہم بہت بڑے لوگوں میں اٹھے بیٹھیں گے نا، تو نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں اپنا آپ گھٹیا لگے گا. ان کے کپڑوں سے اپنے کپڑے ہم ٹیلی کریں گے، جس گاڑی سے وہ نکلیں گے ہم اپنی گاڑی کو دیکھیں گے. تو نتیجہ کیا ہوگا کہ دل کے اندر بو جائے گا. آپ آزما کے دیکھیں، یہ جو قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگیوں میں چینجز آ رہی ہیں نا، آپ سوچتے ہیں کہ شاید اس وجہ سے آ رہی ہیں کہ آپ بہت کتاب پڑھ رہے ہیں، یہ بھی وجہ ہوگی، لیکن ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ آپ کی غیر ضروری محفلیں ختم ہو گئی. ہر ویکینڈ پہ اگر آپ کوئی پارٹی کھائیں اور اس پارٹی میں پاکستان سے آیا ہوا لیٹسٹ فیشن کا جوڑا پہنی ہوئی چار چھ دوستیں آپ کو نظر آ جائیں، آپ کو اپنی الماری میں رکھے 10 سال پرانے کپڑے کہاں اچھے لگیں گے؟ روتے دھوتے پہنیں گے، بوجھ ہوگا، پھر ڈپریشن، پتہ نہیں چلتا. بہت ساری چیزیں بندے کو نہیں پتہ چلتا، میں کیوں اداس ہوں، میں کیوں پریشان ہوں. غم یہ ہوتا ہے کہ میں گھٹیا لگ رہی ہوں. آپ جاتے نہیں، آپ کو اب اپنے یہ بھی مشکل لگ رہے ہوں گے سنبھالنا. آپ کہتے فائدہ کیا اگر اب آئے میں بیٹھنا ہے تو چلو اتنے کپڑوں کی ضرورت کیا، لوگ دوسروں کے لیے پہنتے آپ اپنے لیے پہنیں گے. تو اس طریقے سے انسان کے اوپر اثر ہوتا ہے. پھر دوسری بات ہے کہ جب ایسے لوگوں کی ٹون ذرا ٹونٹنگ ہوتی ہے نا، دین کا مذاق اڑانا ایک سٹائل بن چکا ہے آج کے دور میں نا، او ملا او ایسا کہنا، تو نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے اوپر آ جاتا ہے. پھر ایک اور وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غریب غربا قیامت کے دن 500 سال پہلے جنت میں پہنچ جائیں گے. اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ ایئرپورٹ پہ کوئی شخص ہے اور اس کے ہاتھ میں صرف بریف کیس ہے اور دوسرے نے پیچھے رکھے ہوئے 10 سوٹ کیس. اب وہ بریف کیس والا تو یوں پکڑ کے بورڈنگ پاس لے گا اور جائے گا جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں، اور اسی وقت میں وہ دوسرا اپنے 10 سوٹ کیس تلوا رہا ہوگا. روایت میں جو بات اس کا خلاصہ کیا کہ سیم نیکی کرنے والے دو شخصوں، ایک ہی دن مسلمان ہو سب کچھ، لیکن ایک امیر تھا اور ایک غریب تھا، تو بھی امیر سے غریب پہلے جنت میں جائے گا کیونکہ اس کی کلیئرنس بہت جلدی مل جائے گی. وہ گرین چینل سے نکل جائے گا، نتھنگ ٹو ڈکلیئر، سیدھے چلے جاؤ، کوئی کسٹم وائز آئٹم نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے لوگوں سے روک لیتے ہیں. یہاں ایک بڑا اہم نقطہ نوٹ کیجئے، لوگ لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ایسی محفلوں کو چھوڑے. آپ خود جائیں ان کے گھر، کسی اور موقع پہ جائیں. آپ اب نہیں پسند کرتے ایسی جگہوں پہ جانا جہاں اوٹ پٹانگ چیزیں ہوتی ہیں، نو پرابلم. آپ اس سے 2-4 دن بعد ایسے ہی چلیں کہ ایک بنائے چلتے ہیں اور چائے پیتے ہیں، چلو آج کھانا کھاتے ہیں مل کے، چلو آج یہ کرتے ہیں، جائیے. چھوڑے نہیں، لوگوں کو نہ چھوڑیں، وہ موقع چھوڑ دیں. فوراً سمجھ جائیں گے کہ ان کو ہم سے نہیں بیر، ہمارے پاس تو بہت اچھی ہوتی ہیں. ہاں فلاں موقع پہ نہیں ملتی تو کوئی بات نہیں ہے. پھر فرمایا ولا تعد عیناک عنہم، اور نہ ہٹیں آپ کی آنکھیں ان سے. یہ جو تعدو کا لفظ ہے نا، عین دال واؤ سے ادو، دشمن کے لیے بھی یہی لفظ آتا ہے نا، اور عیناک جو ہے یہ عینان تھا اصل میں، عینن سے عینان تھا، تو نون گر جاتا ہے جب بھی کبھی یہ مضاف اور مضاف الیہ کی صورت میں آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہ دڑوائیں اپنی آنکھوں کو ان سے، مراد کیا ہے کہ آپ کی توجہ ان سے نہ ہٹے، آپ ان کی طرف رہیں. تریت زینت الحیات الدنیا، وہ لوگ جو دنیا کی زینت چاہتے ہیں کہ آپ ان کی طرف دیکھتے ہیں. یہ کیوں دیکھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تاکہ یہ دین کی طرف آئیں اور دین اسلام کو فائدہ ہو. وہی بات جو پیچھے بات ہو بھی پہلے بھی کئی دفعہ کہ اللہ کے نبی کو دولت سے پیار نہیں تھا، لیکن ان کی وجہ سے اسلام کو فائدہ دینا چاہتے تھے. اسی لیے آپ دعا کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ عمر بن خطاب یا عمر بن خشام میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو طاقت دے دے، مضبوطی دے. تو یہ ماننا تو انسان کی بہرحال ایک فطری ضرورت بھی ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں. پھر اگلی آیت ایک بہت ہی زیادہ ایک ایسے بے حس کردار کو ثابت کرتی ہیں، ولا تطیع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، اور نہ پیروی کیجیے اس کی جس کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا. کیا ذہن میں آتا ہے؟ بڑا ہی کیجول سا ایک شخص آتا ہے، بے خبر، کھلنڈرا، کوئی غور نہیں، اللہ کی یاد نہیں، اللہ کی بات کرو تو کہتا ہے چھوڑو ابھی ایسی باتیں نہ کرو، اچھا بور نہ کرو، ایسے نہ کرو، ویسے نہ کرو. کتنے خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمارے تعلقات کی حد بندی کرتا ہے ادھر، کہ یہ وہ شخص ہے جس کا دل غافل ہے. کیوں؟ وَتَّبَ هَوَى، خواہشوں کا پجاری ہے، ہر وقت کپڑوں کی باتیں، ہر وقت جوتوں کی باتیں، ہر وقت فیشن کی باتیں. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا معاملہ تو حد سے بڑھ گیا، افراط اور تفریط کا شکار ہو گیا، روپے پیسے میں افراد، کھانے پینے میں افراد، باتوں میں افراد، فن فن فن، ہر وقت سوشلائزنگ، ہر وقت پارٹیاں، ہر وقت آپ پہ کیا ہو گیا؟ یاد رکھیے کہ جب انسان کا بیلنس بگڑتا ہے نا تو اس کے بعد یہی حالات ہوتے ہیں کہ اس کو کچھ بھی نہیں ملتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک بنیادی اصول بتا دیا کہ آپ کو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے. یہ تبلیغ کا پہلا درجہ ہوتا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ آپ کو بھی اب اللہ کا دین دوسروں تک پہنچانا ہے تو آپ کم از کم ایسی محفلوں سے اپنے آپ کو دل کی حد تک الگ کر لیں. نہ آپ امپریس ہوں گے نہ کچھ ہوں گے. اور میں کبھی کبھی بہت کم, کیونکہ پرانے تعلقات ہوتے ہیں, لوگ بلاتے بھی ہیں, تو میں کریٹیکلی دیکھتی بھی تھی, جاتی تھی, بیٹھی ہوں اپنے اس حساب سے. ہر بندہ جو ہال میں اور ہوٹل میں ہاتھ داخل ہوتا ہے نا, میں امیجن کرتی ہوں کہ وہ سوچ رہا ہے کہ آج ہم سا کوئی ہو تو سامنے آئے, ایڈی چوٹی کا زور, کس نے بال کھولے ہوئے ہیں, کسی نے ہیل پہنی ہوئی ہے, کسی نے ایک بازو ہی نہیں پہنی غلطی سے, کسی نے قمیض کی جگہ شمیز پہن لی ہے, اور ہر بندہ یوں پھر رہا کہ ماشاء اللہ. اور میں کریٹیکلی اللہ کی شکلیں میں کوئی یہ نہیں کہتی, میں سوچتی تھی کیا واقعی اچھی لگ رہی ہے. یقین کریں, آپ صرف اللہ کی نگاہوں سے اپنے آپ کو اور اپنے دوستوں کو دیکھنا شروع کر دیں, آپ کے معیار بدل جائیں گے. اور حد کی بات یہ کہ جن کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہوں, ایک اندر آئیں, کسی موقع کی بات میرے سوتے ذہن میں, تو ایک اندر آئیں, انتہائی کس کو دیکھ کے کہنا چاہیے نا کہ بندے کو بالکل بھی خوشی نہ ہو دیکھ کے, کوئی بھی جسم ان کا چھپ نہیں رہا تھا اس میں. تو میں سوچی کہ اللہ ہی کیا ہے, اور اتنے میں اندر موجود خواتین میں سے ایک ان کی دو سے کہا رہے واہ کیا قیامت لگ رہی ہو. مجھے اس بیچاری سے اس پہ غصہ زیادہ آیا, میں نے کہا کاش یہ جملہ نہ بولتی. وہ بیچاری اتنی محنت کر کے کوئی ایک بندہ نہ اس کو کہے کہ تم اچھی لگ رہی ہو, تو اگلی دفعہ کرے گا کوئی؟ لوگ چھ چھ گھنٹے مشینوں میں بیٹھ کے سچ سنور کے آتے ہیں کہ لوگ ہمیں یہ کہیں کہ تم کتنے پیارے لگ رہے ہو. امر ہو پورو تھا, حدوں سے گزرتے پہنو, اوڑھو, کھاؤ بھی, میک اپ بھی کرو, بال بھی بنوا لو کبھی, لیکن چڑیل تو نہ بنو. بعض دفعہ کے انسان سمجھتے نہیں میں لگ کیا رہوں, اور کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں. آپ دیکھیں ذرا کوئی دین کی طرف آتا ہے کہتے ایکسٹریمسٹ ہے, اور اگر کوئی فیشن کی طرف آتا ہے کہتے واہ یہ کوئی نیا فیشن آ گیا. بالکل ایسے اسٹائل نکلے ہوئے ہیں. ابھی دیکھتے ہیں نیلے رنگ کے نیل پالش, گرین کلر کی لپسٹک. آپ سوچیے کہ ایک خوف آتا ہے, میں مزاق نہیں رہنا چاہ رہی, لیکن میں محسوس کرتی ہوں کہ صرف اپنی نظروں سے آپ جس چیز کو خوبصورت کہیں وہ خوبصورت ہو گئے, تو یہ درست طریقہ نہیں. تو ان سے دوری انشاءاللہ اللہ سے قرب کا ذریعہ بنے گی. اور ضرورت بھی کیا ہے, اس لیے کہ اللہ کی طرف سے حق آ گیا ہے. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ, اور فرما دیجئے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے, لہذا فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن, پس جو چاہے وہ ایمان لے آئے, جس کا دل چاہے وہ ایمان لے آئے, وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُر, اور جس کا دل چاہے وہ کفر کرتا رہے, شوق سے کرے. ایمان اور کفر تمہارا اپنا سودا ہے, تمہاری اپنی خواہش ہے, جو مرضی کرو, لیکن انجام یاد رکھنا. اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا, بے شک ہم نے تیار کر رکھی ہے ظالموں کے لیے آگ, گھیر لیا ہے انہیں اس آگ کی دیوار نے. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ, اور اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی کی جائے گی ایسے پانی کے ساتھ جو پیپ کی طرح غلیظ ہے. يَشْوِي الْوُجُوهَ, اتنا گرم ہے کہ بھون ڈالتا ہے چہروں کو. بِئْسَ الشَّرَابُ, یہ مشروب کتنا ناگوار ہے. وسعت مرتفقہ, اور یہ قرارگاہ بڑی تکلیف دہ ہے. اتنا بھیانک انجام ہے یہ حد سے بڑے ہوئے کاموں کا, اتباع ہوا کا اور غفلت قلب کا. تین ہی چیزیں دیکھیے نا پچھلی آیت میں, دل غافل ہے اللہ کی یاد سے, خواہشات کے پجاری ہیں, اور کاموں میں حدوں سے گزر گئے. کہا باغ کو کھاؤ اور پیو اور اس کے کپڑے پہنو. دیکھیے یہاں خاص طور پہ کپڑوں کی بات ہے. سرادق نا یہ ربائی ہے, سین را دال قاف, سردق سے چار دیواری کو کہتے ہیں, خیمے کی چادر, قنات یا تمبو جو ہمارے ہاں عام طور پہ بولا جاتا ہے. اور آ گیا ہے حق, الحق سے مراد قرآن اور اسلام. اور فمن یکفر, یہاں کون سا کفر ہے؟ فل یکفر, کفر اکبر. ایسے لوگوں کو آگ کی قناتیں گھیر لیں گی. ذرا امیجن تو کریں, بہت سارے لوگ کسی جگہ ہوں اور وہاں آگ لگ جائے, اپنے ہی کپڑوں میں وہ جل جائیں, کیسا لگے گا؟ اور جہنم میں لوگ جب جائیں گے تو حقیقت میں پھر وہ خود ہی جل جائیں گے. حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی سے روایت کی کہ سورادقہا سے مراد آگ کی چادر ہے. ہر ایک اتنی موٹی ہوگی کہ اسے طے کرنے کے لیے 40 سال درکار ہوں گے. ٹھیک چادر. ترمذی اور مسند احمد کی یہ روایت ہے. اور کل محل, محل کیا ہے؟ امام مجاہد کہتے ہیں پیپ اور لہو. ابن عباس فرماتے ہیں تیل کا سیاہ تلچھٹ جو نیچے جم جاتا ہے. بہت سارے پکوڑے تلے تو اینڈ پہ جو نیچے کالی لیس رہ جاتی ہے نا, وہ ہے یہ تلچھٹ. اور بلکہ آپ چکن کو فرائی کریں یا میٹ کریں جس میں میٹ ہو تو نیچے لیس بھی ہوتی ہے جو اس کی چربی کے پگھلنے سے ہوتی ہے. اب سوچیں انسان جلیں گے نا تو ان کی چربی اور پیپ ہوگی نا. اور یشوی کہتے ہیں باربیکیو کرنے کو, بھننا, شوی. کبھی آپ عرب ریسٹورینٹ میں جائیں تو شوی کا لفظ جہاں بھی ہوگا تو وہ باربیکیو چیز ہوگی. بھونے گی یعنی ان کی اسکن کو کوئلوں پہ رکھ کے پکایا جائے گا. اللہم لا تجعلنا منہم. یشوی الوجوہ, چہروں کو دھلسا دے گی. بیسر شراب, پھر ڈرنکس بھی ساتھ برے ہی دیے جائیں گے. فساد مرتفقہ, کتنی ہے بری جگہ. مرتفقہ رفق صحیح ہے, پیچھے ہم پڑھ چکے. مرتفقہ میں رافا قاف, یعنی اتنی بری آرام دہ جگہ ان کی, ذرا بھی تو اچھی نہیں ہے ان کے لیے. آپ دیکھیے کہ کبھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا کہ جو انسان پڑھتے اور سنتے وقت کسی دوسرے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی, اپنے دل کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے ان آیتوں کی, یہ ان آیتوں میں سے ہے. لیکن اس کے برعکس ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لا کر عمل صالح کرتے ہیں ہم ہرگز ضائع اجر نہیں کریں گے ان کے جو احسن عمل کریں, مفید کام کریں. اللہ کسی کا حق نہیں رکھتا, کر کے تو دیکھو, کوشش تو کر کے دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے تمہارے لیے آسانیاں فرماتا ہے. ایک دفعہ ایمان لے کے عمل صالح کرو, ہم تمہارے احسن عمل کی نہ قدری نہیں کریں گے. پیچھے عذاب کی بات تھی, دردناک عذاب تھے, یہاں جنت کی بات آ گئی. اور یہاں دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مزید تفصیل بھی بتائی احسن عمل کے بعد کہ اولئک لہم جنات عدن, جنتیں ہوں گی, ایک جنت نہیں جمع, کیونکہ جنت کا نام عدن ہے جو وسط میں ہو. اور جنت واحد کہنے کی بجائے جنات عدن کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ جنت اتنی کشادہ اور وسیع ہوگی گویا کہ وہ ایک جنت نہیں بہت ساری جنتیں ہیں. یہاں آپ کو وہ روایت کوٹ کراتی ہوں احسن عمل کی جو میں نے پیچھے سبق میں بولی تھی, اس کے ساتھ بیان کرتی ہوں. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ احسن عمل کرنے والے کون ہیں, کیونکہ اجر من احسن عملا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین قسم کے کام کرنے والے کون. نمبر ایک احسنکم عقلا, جو تم میں سے عقل رکھتے ہوں وہ احسن عمل کرنے والے ہیں. دوسرے وہ عورتکم حرام, یعنی حرام کے معاملے میں اللہ سے ڈرنے والے ہوں. سبحانہ, کہ اللہ کی اطاعت میں جلدی کرنے والے لوگ. تین چیزیں ہوئی احسن عمل میں, عقل کا استعمال, حرام سے رکنا, اور نیکی یا اطاعت کی طرف جلدی کرنا. یہ ہے احسن عمل. ملے گا کیا؟ اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار, یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. یحلون فی من ازواجہم, اور وہ پہنیں گے سبز رنگ کا لباس. من سندسم و استبرقم, جو باریک ریشمی کپڑے اور موٹے ریشمی کپڑے کا بنا ہوگا. کیفیت کیا ہوگی؟ متقین فیہا علی الارائک, تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اس میں مرصع پلنگوں پر. نعمت ثواب, کتنا پیارا ہے ثواب. وحسنت مرتفقا, اور کتنی پیاری ہے یہ آرام گاہ. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پورا کیا جو بات شروع ہوئی جہنمیوں کے تذکرے سے, کہ جو اچھے کام کریں گے ان کو جنت عدن ملیں گی جن میں نہریں بہتی ہوں گی. اب ہمارے لیے تو اس بات میں کوئی بڑی بات نہیں ہے نا کہ نہریں بہتی ہوں گی, ویوز بہت خوبصورت بھی مل جاتے ہیں نا ہم کو. لیکن اصل میں آپ دیکھیے تو جہاں پہ پانی بھی نہیں ملتا تھا ان کے لیے یہ بات کتنی زیادہ خوشی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں پیش کیا. کچھ مشکل لفظ اس میں دیکھ لیجیے, جو حلون حلہ سے ہے، ہا لام لام پہنانا، چونکہ یو حلون آیا تو یہ مجہول ہے، یعنی پہنائے کا کون یہ نہیں پتا. اساویر جو ہے یہ اسور کی جمع ہے، واحد اور جمع، کنگنوں کو کہتے ہیں اسور، سیوار. پھر زہب سونے کو کہتے ہیں. یلبسون لبیسا سے ہے، اور سیابن کہتے ہیں سلے ہوئے کپڑے کو، ثوب سے، ثاب اوبا. خزر خزرن سے ہے، سبز رنگ. اور سندس جو ہے یہ بھی ربائی ہے، سین نون دال سین، ایک روئی ہوتی ہے سنبل کی طرح کی، یعنی سندس بیسیکلی پیور ریشم کو کہتے ہیں آپ یہ کہہ لیں. اور اس تبرق کا جو لفظ ہے یہ بارا قاف سے ہے، برق. کس کو کہتے ہیں برق؟ کبھی آپ نے دیکھا بعض لوگ کلف لگاتے ہوئے کپڑے میں کوئی چمکی سی لگاتے ہیں، ابرق، یہ وہی چیز ہے، چمکتے ہوئے، یعنی ان کے استر کے اندر بھی چمک ہوگی. اوپر کا کپڑا پتلے ریشم کو، اگر سندس کہتے ہیں باریک کو، جیسے آپ کا اورگنزا یا پیور سلک، ہاں. اور اس تبرق وہ جو نیچے ابرا یا جو موٹا کپڑا ہم تو کسی سستے کپڑے کا لگاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنتیوں کے کپڑوں کے جو استر ہے نا وہ بھی موٹے ریشم کے ہوں گے. اور متقین، متقی کی جمع ہے، تکیا لگایا ہوا شخص. ارائک، اریکتن کی جمع ہے، چھپر کھٹ کو کہتے ہیں، دلہن کی مسحری. اور حسنت مرتفقہ، اتفاق کہتے ہیں کوہنی رکھ کر آرام کرنا. اللہ اکبر، کیا خوبصورت باتیں اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کر دی کہ کتنے پیارے طریقے سے اس جنت میں جانا ہے. آپ دیکھیے کہ صرف ایک ہفتے کے لیے بندے نے ایسی جگہ پہ جانا ہو تو اس کا ٹکٹ کتنا ہوگا. اور اللہ کی ذات جب بندے کو کہتی ہے کہ دیکھو آسن عمل کر لو تو تمہیں اس میں کوئی نہیں روکے گا، تمہیں اتنا پیارا اس کا اچھا بدلہ ملنے والا ہے، تم کیوں اپنی فکر کرتے ہو، تم کیوں اپنی فکر نہیں کرتے، دنیا کی چیزوں میں کھوئے رہتے ہو، دنیا کی چیزوں میں اپنے آپ کو غرق کر لیتے ہو اور تمہیں اپنی فکر نہیں ہوتی. تو لہٰذا ان سارے معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے انسان کو اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ میں کہاں ہوں. اب دیکھیے کہ بہت ساری چیزیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے نا، اس کی چیزوں میں سب سے بڑی جو چیز اس کو اللہ سے ہی دور کرتی ہے نا وہ اس کا مال ہے. سچ ہے کہ جھوٹ؟ کس کو نہیں پتا جنت اتنی خوبصورت ہے، کس کو نہیں پتا جہنم اتنی بھیانک ہے، عمل کیوں نہیں ہو پاتا؟ وجہ صاف ظاہر ہے کہ راستے میں مال بہت بڑی رکاوٹ ہے. اس لیے آیت نمبر 32 سے لے کے 44، 32 سے 44 جو سبق کا آخر ہے، یہاں تک اب ایک واقعہ ہے، بالکل کہانی ہے، جیسے بچے کہانیاں سناتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو کہانیاں سناتا ہے. خلاصہ پہلے کر دیتی ہوں تاکہ جب ہم آیتیں پڑھیں تو ساتھ ساتھ چلیں گے. دو دوست تھے، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت باغات دیے ہوئے تھے، ایک کو زیادہ دیا ہوا تھا، دوسرے کا ذرا کم تھا. جس کے پاس بہت کچھ تھا، خوش رنگ، ذائقے، پھل، باغ، اس میں سب کچھ تھے، شکر کی کمی تھی. اس کے اندر ایسی فخر کی کیفیت پیدا ہو گئی کہ اس نے ان چیزوں کو اپنے لیے ایک بہت بڑے تکبر کی چیز بنایا، جبکہ دوسرا شخص جو تھا وہ اللہ کا شکر گزار بندہ تھا. تو لہٰذا ایسے بندے کو جب اللہ تعالیٰ نے آزمایا تو اس کی زندگی میں بہت شکر تھا. پورے سبق کا جو خلاصہ بنے گا ان پہ وہ کیا ہے کہ دنیا کا مال شاکر بندے کو نقصان نہیں دیتا، لیکن بے صبرا انسان دنیا میں کچھ اگر کرتا. آئیے ذرا آیتوں کو اب ساتھ لے کے دیکھتے ہیں، کچھ کچھ چیزیں ساتھ ہم ہائی لائٹ کریں گے. فرمایا وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اور بیان کیجئے ان کے لیے دو لوگوں کی کہانی. کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. رجلن کا تثنیہ ہے، دو شخص تھے، دو مرد تھے. جالنا لأحدہما، ان دونوں میں سے ایک کو دی. جنتینی، دو جنتیں، دو باغات. من عنابن، انگوروں کی، عنابن سے، پیچھے بھی پڑ چکے. وحففناہما، اور باڑ بنا دی ہم نے ان کے ارد گرد. حففناہما، اس کا روٹ کیا ہوگا آپ ہی لوگ بتائیں گے. حففا، جی بالکل، باڑ لگا دینی، جیسے عموماً باغوں کے ارد گرد چار دیواری ہوتی ہے یا باؤنڈری وال ہوتی ہے، وہ لگا دی ہم نے ان دونوں کے بیچ میں. بنخلن، کھجوروں کی، امیجن کریں ذرا، یعنی اتنے کھجوروں کے درخت ہیں، اس کے باہر کیسے لگ رہا ہے کہ باڑ بنی ہوئی ہے. اور وجالنا بینہما زرعا، اور ان کے بیچ میں ہم نے کھیتی اگا دی. انتہائی خوبصورت باغ کا تصور آتا ہے اس سے کہ کسی باغ کے اندر درخت بھی ہوں، کھیتی بھی ہو، اور کلتل جنتین آتت اکلہا، تھی وہ دونوں جنتیں، کلتا یہ بھی مونس کی وجہ سے آیا ہے، دونوں جنتیں کیسی تھی، آتت اکلہا، لاتی تھی اپنا پھل، یعنی بہت پھل آتا تھا اس میں، اکل کہتے میوے کو، ایڈیبل جیسے کھانے کے قابل جو حصہ ہوتا ہے. ولم تسلم من حشیا، اور نہ کم ہوئی ان میں سے کوئی چیز. اور وفجرنا خلالہما نہرا، اور ہم نے جاری کر دی ان کے درمیان نہریں، یعنی اندر پانی بھی موجود ہے، اور جس جگہ یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی، کسی کے باغ کے اندر اگر پانی کا ایک چشمہ ہی ہوتا تھا تو اس کی ویلیو دوسروں سے بہت بڑھ جاتی تھی. ہوا کیا، وکان لہو ثمرن، اور باغوں کے علاوہ اس کے اور بھی اموال تھے. یہ جو ثمر کا لفظ ہے نا، عموماً پھل کے لیے ہم بولتے ہیں، لیکن یہ ہر طرح کا پھل، جیسے محنت کا پھل، صبر کا پھل، ٹھیک ہے، تو ثمر ثمرتن کی جمع ہوتی ہے. تو اصل لفظ کیا ہوتا ہے، ثمرتن، یہ واحد ہے، ثمرتن کی جمع ہوتی ہے اسمار، اور اسمار سے پھر جمع ہو گئی ثمر، یعنی جمع در جمع اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، مطلب یہ کہ بہت پھل تھا اس کے پاس. پھر کیا ہوا، فقال لصاحبه، اس نے اپنے دوست سے کہا، یہ کون تھا بےچارا دوسرا جس کا باغ اتنا اچھا نہیں تھا، وہو یحاورہ، اور وہ اس سے باتیں کر رہا تھا. یحاور کا لفظ نا، یہ ہا واو را سے، ہور، محاورے کا لفظ سنا ہے اردو میں، وہ بھی اسی روٹ سے آتا ہے، ایک دوسرے سے بات کرنا، تبادلہ خیال کر رہے تھے، یہ معنی ہے، ٹھیک ہے، کسی پر فوقیت جتلانا مال کی وجہ سے، یا زیادہ برا یہ ہوتا ہے جب دوسرے کو احساس کمتری دلانے کے لیے ہو، یعنی شیخیاں بگاڑنے لگا اپنے دوست کے سامنے. یہ شیخی کے لفظ بھی ہائی لائٹ کر لیجئے، کہنے لگا انا اکثر من کا مالم و اعز نفرا، دیکھو میں دولت کے لحاظ سے بھی تم سے زیادہ اچھا ہوں، اور نفری کے لحاظ سے بھی، کہ دیکھو میرے پاس اتنی دولت، اتنی لینڈ کروزر، گاڑی ہے بھی اچھی اور ہیں بھی زیادہ. یہ انداز ہے، کبھی شیخیاں بگاڑتے دیکھا ہے لوگوں کو؟ ہمارے یہاں کہتے ہیں نو دولتی ہے، نئی نئی دولت ملتی ہے نا تو بندہ کپڑوں سے باہر آ رہا ہوتا ہے، ہمارے اتنے مربع، ہماری اتنی زمین ہے، ہمارے اتنے، اس طرح کی شوخیاں بگاڑ رہا تھا اپنے دوست کے سامنے، اس طرح سے بڑا بن رہا تھا کہ بہت ہوں. پھر کیا ہوا، وداخل جنتہ، اور ایک دن اپنے باغ میں داخل ہوا، کس حال میں، وہو ظالم لنفسہ، اور وہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والا تھا. کس طرح ظلم کیا اس نے، تکبر کرتے ہوئے، نمبر دو خود کو کریڈٹ دیتے ہوئے، اور تیسرا اس کا ظلم کیا تھا کہ آخرت کے بارے میں مس کنسپشن ہو گیا اس کا، وہ کیا تھا بھی آگے پتا چلے گا. قالا ما اظن ان تبید هذه ابدا، کہنے لگا میں نہیں سوچ سکتا کہ کبھی یہ باغ بھی ہلاک ہوگا، میرا نہیں خیال کہ میرے باغ کو کبھی زوال آئے گا، یہ ایور لاسٹنگ ہے، سر سبز و شاداب رہے گا، ہمیشہ ٹھیک رہے گا، نہ کبھی خزاں آئے گی، نہ میرا خزانہ کم ہوگا، حد سے زمانے کے اس کا کچھ نہیں بگاڑیں گے. وما ظن ساعت قائمتن، اور سچی بات ہے میں نہیں مانتا کہ قیامت آنی بھی ہے. یہ سارے اس کے ظلم کی داستانیں ہیں، کیونکہ جب دنیا بہت مل جاتی ہے نا تو بندہ سوچتا ہے کہ اب یہ کون لے گا، اور اب یہ جائے گی بھی نہیں، روک لیں گے قیامت کو آنے سے. وَلَئِن رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي، تھرڈ آپشن، ہاں اگر پلٹایا بھی گیا اپنے رب کی طرف، یعنی بالفرض مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا بھی پڑا، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو اپنے رب کی طرف تو یقیناً میں پاؤں گا اس سے بھی اچھی جگہ پلٹنے کی. یعنی جب اتنا کچھ مل گیا تو وہاں بھی ملے گا. یہ ہے جو غلطی بہت سارے مال والوں کو لگ جاتی ہے، سمجھ لیجیے اس کو، کہ بعض لوگ جب دنیا میں ان کو ان کی محنتوں کے بغیر ہی بہت سارا مل جاتا ہے، یا محنت کی زیادہ مل گیا، تو غلطی یہ لگتی ہے کہ جیسے یہاں ملا وہاں بھی مل جائے گا. اس وقت میں کہہ سکتی ہوں 60-70% مسلمان اس دھوکے میں نیکیاں نہیں کر رہے. تسلی، اندر خاموش ایک ایگریمنٹ ہوا ہے، دیکھنا مل جانا. ایسے مولوی ڈراتے ہیں، لو چھوڑو، اللہ اتنا نہیں ہے، نعوذ باللہ، اللہ ایسا تھوڑی ہے، یہ غلط فہمی ہے. حالانکہ وہ نہیں جانتے کہ ادھر کچھ ملنے میں اور آخرت میں کچھ ملنے میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ یہاں ملنا ہے امتحان کے لیے، وہاں ملنا ہے انعام کے لیے. اب امتحان کے لیے تو آپ کو ملتا ہے نا، دیکھیے جب کوئی کسی کا امتحان لیتا ہے تو کچھ دیتا ہے نا، یہ بھی لے لو یہ بھی، تبھی تو امتحان لیا جائے گا. لیکن انعام کے لیے کس کو ملتا ہے؟ آپ یہ سمجھیں کہ کوشچن پیپر تو سب کو ملتا ہے نا، لیکن کیا جو ریزلٹ کے بعد ایک گفٹ ملنا ہوتا ہے وہ سب کو ملتا ہے؟ یہاں دنیا میں کچھ ملنا امتحان کا پرچہ ملنا ہے، ایک گاڑی کی صورت میں، ایک گھر کی صورت میں، ایک سیل فون کی صورت میں، دس اینڈ دیٹ. وہاں ملے گا کچھ ان چیزوں کے صحیح استعمال کرنے کے بعد. یہ غلط فہمی بہت ساروں کو روک لیتی ہے کہ اگر ہو گئے دیکھنا، وہاں بھی میری اللہ سے بڑی دوستی ہے، مجھے بہت پیار ہے، وہ نام کی باتیں ہوتی ہیں. بہرحال اب یہ باتیں جب سنی، قال له صاحبه، اس نے کہا اپنے بھائی سے، دوست سے، وهو يحاوره، اور وہ اسے بحث مباحثہ کر رہا تھا، اکفرت بالذی خلقك من تراب، کیا تو انکار کرتا ہے اس ذات کا جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، تم من نطفت، پھر نطفے سے پیدا کیا، تم سواک رجلا، پھر تجھے بنا سنوار کر بالکل درست مرد بنا دیا. اب یہ دوست ہے نا، اس کو سمجھا رہا ہے، اس سے پتا چلتا ہے کہ پیچھے جو بات ہوئی تھی نا کہ غریب لوگوں کے ساتھ رہو، تو کم دولت والا جو ہوتا ہے بندے کو سنبھال لیتا ہے، کبھی بھی ذرا شیخیاں بگاڑے تو پھر اصلاح کی کوشش کرتا ہے. کہا دیکھو تم اس ذات کو چھوڑ رہے ہو جس نے تمہیں بنایا کہاں سے، لیکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، لیکن وہ اللہ ہی میرا رب ہے اور میں شریک نہیں ٹھہراتا اپنے رب کے ساتھ کسی کو. یہاں کون سے شرک کی بات ہے؟ کسی قبر پہ کھڑے ہونے کی بات ہوئی ہے؟ نہیں. یہاں صرف اس گفتگو سے آپ کو پتا چلے گا کہ وہ بندہ مومن ایمان کی بلندیوں پہ تھا. لیکن اصل میں کیا تھا؟ لیکن اور انا، یہ دو لفظ ہیں. لیکن تو وہی ہے جو عربی میں ہوتا ہے، اردو میں ہوتا ہے لیکن، اور انا میں، تو دونوں کو سہولت کے لیے ملا دیا گیا لیکن نا، کہ دیکھو میں تو ایسا نہیں ہوں جیسے تم ہو، میں تمہاری باتوں میں نہیں آؤں گا، مجھے تو بہت ہی ڈر لگتا ہے اپنے آپ سے کہ میں اللہ کی نافرمانی کروں، میں تو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤں گا. ولولا اذ دخلت جنتک، اور کیوں نہیں جب تو داخل ہوتا اپنے باغ میں، قلتا، تو کہتا، ماشاء اللہ، کیا خوب اللہ نے بنایا، یا جو اللہ نے بنایا، لا قوت الا باللہ، نہیں ہے قوت مگر اللہ کی. مطلب یہ ہے کہ اس بات کو دیکھ کے تو خوش ہو. اسی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ کوئی اپنی یا کسی دوسرے کی اچھی چیز دیکھے تو ماشاء اللہ کہے، تو نظر بد سے بچ جاتا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو ماشاء اللہ کہنا بندے کے تکبر کو بھی تو توڑتا ہے نا. آپ کہتے ہیں جی آدھا قرآن ہو گیا ہمارا، دل میں آتا ہے واہ دیکھا محنت کی نا، آئی اتنی دفعہ، اتنا پڑھا، اتنا لکھا. نہیں، کہیے ماشاء اللہ، وہی ہوا جو اللہ نے چاہا. ان ترنی انا اقل من کمالا وولدا، اگر تو نے مجھے دیکھا کہ میں کم ہوں تجھ سے مال اور اولاد میں، کوئی بات نہیں، فاسا ربی ان یوتینی خیرا من جنتک، تو کوئی تعجب نہیں کہ میرا رب مجھ کو عطا فرما دے کوئی بہتر چیز تیرے باغ کی نسبت. ویرسل علیہا حسبانا من السماء، اور بھیج دے تیرے باغ پر کوئی آسمانی عذاب. حسبان فولان کا وزن ہے، جیسے گرداب ہوتا ہے نا، کبھی آپ نے سنا ہو یا دیکھا ہو، تھنڈر سٹروم جیسے ہوتا ہے. اشارہ یہ ہے کہ تمہارے اس باغ کے اوپر اللہ تعالیٰ کسی بھی قسم کی کوئی آفت توڑ سکتا ہے، کچھ بھی کوئی معاملہ ایسا بگڑ سکتا ہے جو تم نہیں سوچ رہے کہ اس وقت ہوگا. بدوا نہیں دے رہا، آگاہ کر رہا ہے. اور اچھے دوست جو ہوتے ہیں وہ وقت آنے سے پہلے ہی سمجھا دیتے ہیں کہ دیکھو تمہارے چال چلن جو ہے اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا. اور فتوس بھی حسائی دن زلقا، اور ہو جائے تیرا یہ سر سبز و جاداب باغ ایک چٹیل میدان. زلقا کہتے ہیں قدم کے پھسلنے کو، پاؤں پھسلا دے، دلدل بن جائے. آج جس باغ کی رنگینی پہ تمہیں فخر ہے، ہو سکتا ہے کہ کل اس کے اوپر پتھر آئے. اسی لفظ حسبانہ کے بارے میں امام قتادہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے عذاب، اور ابن عباس کہتے ہیں حسبان سے مراد ہے آگ، اس پہ آگ آ جائے. بعض کہتے ہیں اس سے مراد ہے پتھراؤ ہو. اور حیتا بھی سمری ہی کا لفظ ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی کوئی بھی آسمانی یا زمینی آفت آئے اور تیرا باغ جل جائے، پھر ہوگا کیا تیرا حال؟ تو کچھ بھی نہیں پا سکے گا. اور یہ سب رن، یا ہو جائے اس کا پانی خشک، یعنی پانی اتر جائے زمین میں. فلن تستطیع لہ طلبا، پھر تو تلاش کے باوجود اس کو پا نہ سکے گا. یعنی ڈرو, سمجھو تمہارا حال کیا ہے, کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ سکتا ہے اور تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا. یہ جو لفظ خسبان ہے نا, یہ خسبانتن کی جمع ہے, خسبانتن اس کا جو ڈکشنری میں معنی ہوتا ہے بجلی کی کڑک. یعنی وہ دوست اس کو ڈرا رہا ہے کہ ایسی بڑی باتیں نہ کرو, اللہ تعالیٰ سے ڈرو, کسی وقت بھی اللہ کی مرضی بدلے گی تو یہ تمہارا باغ ایک دلدل بنے گا اور تم اس میں گر جاؤ گے. وہ احیط بثمرہ, اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا کہ اس کے باغ کا پھل برباد ہو گیا, سب ختم ہو گیا, احاطے میں آ گئے. یعنی اس کے اندر ساری چیزیں جو تھی وہ اللہ کے احاطے میں آ گئی. پس بہا یقلب کفیہ, اور کفے افسوس ملنے لگا اس نقصان پر جو علامہ انفق فیہا, اس باغ پر خرچ کیا تھا. ساری راس المال بھی گئی, محنت بھی گئی. وہی خاویتن علی عروشہا, اور اب وہ گرا پڑا تھا اپنے چھپروں پر. یعنی اس میں اگر کوئی بیلیں لگی ہوئی تھی تو وہ زمین پہ گر گئی, تو گھروندہ بنا تھا تو وہ گر گیا. ویقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا, اور وہ کہنے لگا کاش میں نے اپنے رب کا شریک کسی کو نہ بنایا ہوتا. کس کو بنایا تھا اس نے رب کا شریک؟ خود کو. سیلف پریزنگ کا شکار تھا, یعنی نفس کے فتنے کا شکار ہو گیا, خود کو بڑا بنانے لگا, کہا کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا. لیکن ہوا کیا, ولم تقل لہ فیتن ینصرت کرتی وما کان منتصرا, اور کوئی اس کا بدلہ لینے کے قابل نہیں تھا. منتصرا اور ینصرونا ایک ہی لفظ ہے, نون سواد رائز کا روٹ ہے. انتصار کہتے ہیں ظلم سے بچانا, بدلہ لینا, اور نصر عام مدد ہوتی ہے. یعنی اللہ نے اگر اس کے ساتھ ایسا کیا تو نعوذ باللہ کوئی اللہ سے بدلہ بھی لینے والا نہ اٹھا اس کی حمایت میں. اور ثابت کیا ہوا کہ ہنالک الولایۃ للہ الحق, یہاں بادشاہت تو ایک اللہ کے لیے حق ہے. ہوا خیر ثوابا و خیر عقبا, وہ ہے بہترین ثواب دینے والا اور بہترین انجام کے اعتبار سے. یہاں پہ بات پوری ہوئی. ولایت کا لفظ جو ہے نصرت, مدد, کارسازی کے معنوں میں آتا ہے. سورۃ انفال میں ہم پڑھ چکے ما لہم من ولایتہم, کیسے لوگوں کی پھر کوئی دوستی آپ کی نہیں ہونی چاہیے جو ایمان سے کفر کو پسند کرے. خلاصہ کیا تھا ساری بات کا؟ یہ اگلی آیتوں کی تمہید تھی, لیکن ابھی تک جو ہم نے اس میں سے بات سیکھی وہ کیا ہے کہ یہ دو مختلف کردار ہیں, ایک دنیا دار اور ایک دیندار, ایک ایمان والا اور ایک کفر والا, ایک متکبر اور ایک ہمبل عاجز. جس کو جو ملا ہے یہ اللہ کی عطا ہے, اور جس سے جو چھنا ہے یہ اللہ کی رضا ہے. لہذا نہ مال برا ہے نہ اچھا ہے. اس کے لیے اچھا ہے جس نے اس کو پا کے رب کو راضی کر لیا, اور اس کے لیے برا ہے جس کو مال ملا اور اس نے اس کے بعد برے کام کیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ہمیں مال کے فتنوں سے محفوظ رکھے. آپ دیکھیں گے کہ سورۃ الکہف کے اندر جو فتنے ڈسکس ہوں گے, خاص طور پہ جیسے کہ ہم نے شان نزول میں دیکھا کہ سورت کے تعارف میں کہ فتنہ دجال کے مقابلے پہ یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں, تو اب آپ سوچئے ہر جمعے کو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک پیغام دیتا ہے. اکڑتے کیوں ہو, بڑے کیوں بنتے ہو؟ اصحاب کہف کا قصہ, فتنہ ایمان, ایمان کی آزمائش. اب یہ دوسرا قصہ ہم نے پڑھ لیا, فتنہ مال. اسی طرح آگے علم کے فتنے اور سلطنت اور اقتدار کے فتنوں کی بات ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو نعمت ہمیں دے وہ اس طرح کی دے کہ اس کو پا کر ہم اللہ کے قریب ہوں, نہ کہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائیں. یہاں پہ سبق پورا ہوا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب کو آواز آ رہی ہوگی. الحمدللہ, مجھے امید ہے آپ سب کو آج کا لیسن بہت اچھا لگا ہوگا نا. ماشاءاللہ آپ سب نے بہت اچھے سے انجوائے کیا ہوگا. جی الحمدللہ. اب آپ ایسا کریے کہ جی جی اب آپ ایسا کریے کہ 15 منٹ کی بریک لے لیجیے. آج تھوڑا سا ہمارا جو ٹائم ٹیبل ہے تھوڑا سا ٹائٹ ہے, تو ایسا کریے کہ آپ بریک لے لیجیے. اس کے بعد انشاءاللہ بریک کے بعد اس طرح سے آپ کی تجویز کا لیسن لیں گے. جزاکم اللہ خیر کثیرا واحسن الجزاء. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وائر میں جس کا لکھا ہوا ہے اس کو کم کرتے ہیں. جی تب دیکھیے جی. آپ سے لائن شیطان الرجیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت ہم اپنے ایک روم میں 1432 جو اوپر روم کا نام لکھا ہوتا ہے اس سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کس کورس میں. بیرون جنہ بنیادی طور پہ ہمارے کوئی بھی کورس کا نام ہوتا ہے جس کو تفسیر کورس کرتے ہیں یا تعلیم کورس کرتے ہیں جس میں لفظ کی طرف میں یہ سیر الجنہ کی ایک سیریز ہے. یہ وہ کورس ہے جو میں نے ناروے میں جا کے خود کروایا تھا. الحمدللہ اسی کی ریکارڈنگ کے اوپر بیس کرتے ہوئے ہمارے آن لائن اور آن سائٹ پہ بہت سارے کورسز چل رہے ہیں. 1430 یہ اس لیے کہ 1430 ہجری جو تھا پچھلے سال جو شروع ہوا. اس وقت میرے گمان کے مطابق اس کورس میں یہ لوگ سورت کہف کر رہے ہیں 15ویں پارے پہ. ہفتے میں 3 دن یہ کورس ہوتا ہے. یہ ساتھی پریشان ہوں گے کہ میں کیا بتا رہی ہوں, تو یقیناً میری باتوں سے یہ سمجھ جائیں گے کہ اس وقت ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہیں اور آپ لوگوں کی کلاس کا چونکہ وقت ہے. تو اب ویسے میں نے اس کلاس میں اس وقت کوئی بھی آج کی بات کے نام پہ کرتی ہوں, کوئی چھوٹی بات چھوٹی سی ٹپ. جیسے آج صبح میں نے ابھی آنے سے پہلے جو ہمارا یورپ کا سیشن تھا وہ صبح 8:30 کے قریب میں لیا, تو اس میں نے آج چھوٹی سی بات یہ شیئر کی کہ کامیاب انسان کون ہے. تو موسٹلی ہم سوچتے ہیں کہ کچھ لوگ خوش قسمت ہیں کچھ بد قسمت ہیں. یہ جملہ آج سے آپ نے نہیں بولنا, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کبھی کسی کو بد قسمت نہیں بنایا. وہ خالق ہے, وہ مالک ہے, وہ پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے, اتنا ہی پیار کرتا ہے کہ جتنا شاید ہم اس کا گمان نہیں کر سکتے. تو ہر انسان کی تقدیر اچھی ہے. 3 چیزیں میں نے ان کو بتائی تھی کہ ہم اپنے ساتھ جو برائی دیکھتے ہیں تو اس کی وجہ قرآن کی وہی آیت ہے کہ اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. اللہ تعالیٰ نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس کو خود اپنی حالت کے بدلنے کا یقین نہ ہو. گویا کہ اگر آج میرے ساتھ کوئی برا معاملہ ہوتا ہے جس کو میں بدقسمتی سے تعبیر کروں تو یقیناً میری کسی وجہ سے ہوگا. تو 3 اسٹیپ بتائے تھے جو کرنے کی ضرورت ہے. نمبر 1 شعور. سب سے پہلے اکیلے میں بیٹھیں. میں نے کہا کہ آپ لوگ ایک کاپی پین لے کے بیٹھ جائیں. آپ بیٹھ کے سوچیں کوئی اپنی ذات کی برائی, اپنی میری عادت, کوئی ذات. دیکھیں ہمارے اندر بہت کمی ہے, کوئی اخلاقی, کوئی روحانی, کوئی علمی کمی ہے, میرے اندر کوئی کچھ ہے, وہ آپ لکھیں. سب سے پہلی چیز شعور ہوتا ہے. بے شعور انسان کبھی اپنی اصلاح کر ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کا شعور ہی نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے کہ جب تک ایک شخص بیمار نہ ہو, خود کو بیمار نہ سمجھے, اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ میں بیمار ہوں, کیا وہ اپنا علاج کرائے گا, کیا وہ ڈاکٹر سے جائے گا, نہیں جائے گا نا. بالکل اسی طرح سے ہم لوگ جب تک اس بات کو کنفرنٹ نہیں کرتے, اس کا اظہار نہیں کرتے کہ حقیقت میں میرے اندر یہ کمی ہے, ٹھیک ہے بھائی میری یہ کمی ہے, مجھے اس کو دور کرنا ہے, فرسٹ تھنگ یہ ہے. پھر سیکنڈ اسٹیپ کیا ہے؟ لک ایٹ دا اپرچونیٹیز. جو مواقع آپ کے ارد گرد اس کو ڈھونڈے. اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے. ہم سب کے پاس اتنی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ ہم اس کا گننا مشکل ہے ہمارے لیے. تو پہلے آپ خود کو دیکھیں کہ میری ذات میں کیا کمی ہے. لیٹس سی, اگر میں کہتی ہوں کہ میری تجویز ٹھیک ہوں, مثال ہے اگر ہم علمی طور پہ بات کریں یا اخلاقی طور پہ میں یہ محسوس کروں, ڈسکور کروں کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے. یہ 2 چیزیں مثال ہے میں نے اپنی ڈسکور کی. اب یہ اب سیکنڈ تھنگ مجھے لینی ہے کہ اچھا مجھے تجویز کیسے ٹھیک کرنی ہے, کیا اپرچونیٹی ہے میرے ارد گرد کے میں علم حاصل کر سکوں, یہ ڈھونڈنا ہے. اسی طرح اگر میں اپنے غصے کی عادت پہ قابو پانا چاہتی ہوں تو میں کہوں گی کہ اچھا کیا طریقہ کار ہے کہ جس سے میرا غصہ ٹھیک ہو جائے. پھر میں وہ ریزن ڈھونڈوں گی کہ مجھے کس بات پہ غصہ آتا ہے. کیا میں کوئی کھانا بہت مرچ والے تو نہیں کھاتی, یا کہیں میرا بلڈ پریشر ہائی تو نہیں, یا میں ہر وقت اسٹریس تو نہیں رہتی ہوں. تو میں اس کو سمجھوں گی. اور پھر 3 اور آخری چیز میں نے ان کو صبح میں بتائی تو پھر آپ یہ کہ پھر اپرچونیٹیز کا صحیح استعمال کرنا سیکھیں. ہے تو سب کے پاس بہت کچھ, جیسے کمپیوٹر گھروں میں اپرچونیٹی ہے استعمال کرنا نہیں آتا. ہمارے پاس گاڑیاں ہیں لیکن ہمیں اس کو یوز نہیں کرنا آتا. گھر ہے نہیں تو ہے تو پھر اس کو صحیح استعمال کریں. آج اگر ہم نے یہ تین باتوں کا فیصلہ کر دیا, اپنی شارٹ ٹرمز کو ڈھونڈنا ہے, اپرچونیٹیز کو دیکھنا ہے اور اس کا صحیح استعمال کرنا ہے, تو پھر انشاءاللہ کل سے آپ کی کامیابی آپ کے گھر میں. ابھی آپ کو بتانے میں تو شاید تین چار منٹ لگے ہیں نا, صبح شاید میں نے تین سے چار منٹ کے اندر پورا ٹاپک ایک قسم کا ان کے ساتھ شیئر کیا. اب بعض دفعہ دو تین منٹ کی بات میں ایک اتنی لمبی چوڑی بات لوگوں کو سمجھ آتی ہے. ہم الحمدللہ اس کو ویب سائٹ پہ بھی ڈالتے ہیں, جیسے nurulquran.com ہمارے پاس ویب سائٹ ہے, اس کے اندر آج کی بات کو ہم نے ایک چھوٹے سے آئیکن کے ساتھ رکھا ہوا ہے کہ جس کے اندر آپ لوگ جا کے خود بھی پچھلی بھی سن سکتے ہیں. 100 سے بھی زیادہ شاید بلکہ 300-400 سے زیادہ جمع ہو چکی ہیں. بعض دفعہ ایک چھوٹی سی بات ہمیں سمجھ آتی ہے, بلکہ آج جو آپ کے لیے سی ڈی پی آئی ہے اس کے اینڈ پہ بھی اس کا کوئی کلک ہوگا, جہاں چھوٹی سی بات کا چین کا ضرورت ہوتی ہے وہ ڈال دیتے ہیں. تو بات کا مقصد کیا کہنے کا, اس میں ضرور سر ساتھ میں ڈال دیجیے گا. تو آن لائن ساتھیوں سے ہم انشاءاللہ اجازت لیتے ہیں. یہ ایک چھوٹا سا ہمارا کورس تھا, یہ اس میں اگر کوئی اپنے کورس کے بارے میں کوئی ایکسپیرینس کو ایڈمن دینا چاہیں تو ایک سے آدھے منٹ کے اندر آپ مائک لے لیجیے تو ہم کر سکتے ہیں. ادروائز یہ کہ آپ تھوڑا سا ہمیں اس چیز کا اندازہ ہو گیا. مجھے یہ اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ آپ کے درس کی وجہ سے میں ان کو وقت نہ ہوں. حالانکہ اکثر ایسا ہو جاتا ہے جب میں آج کل گٹ میں ہوں اور صبح میں درس بھی اسی وقت میں ہوتے ہیں تو یہ بیچارے محروم رہ جاتے ہیں. حالانکہ صرف دو تین چار منٹ کی بات ہوتی ہے لیکن میری کمٹمنٹ ہے, مجھے اچھا بھی لگتا ہے اور میرا ان کے ساتھ انٹریکشن ہے. کچھ سوال کوئی جواب دنیا میں کہیں بھی ہوں الحمدللہ ہم لوگ ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو آپ سب بھی اس چیز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے. اتنا وقت آپ کچن میں کام کر رہے ہیں, آپ کھانا پکا رہے ہیں, آپ اسی کے ساتھ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کے لیے آسانی کرے. جزاک اللہ خیر, ہم آپ لوگوں کے روم کو اب چھوڑیں گے. اگر فرحانہ اس روم میں ہے یا عتیق تو ہمیں بتائیے کہ ہم اپنا آن لائن سیشن لینا چاہتے ہیں. اگر کسی روم میں آپ لوگ ہمیں انوائٹ کریں گے تو یہاں کا ہمارا لیکچر پھر وہاں پہ ہوگا. جزاک اللہ خیر, السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سر؟ ٹھیک ہے, الحمدللہ تعالی کل حال. میں بالکل ٹھیک الحمدللہ. ہمارا ایک اور سیشن بھی ہو چکا ہے, ٹھیک ہے. اب سب لوگ جو ہیں بالکل ریڈی ہیں, ٹھیک. چلیے جی اسٹارٹ کریں گے دعا کے ساتھ. اب تاکہ ساتھ ساتھ آپ قرآن پاک بھی اوپن کر لیجیے, اپنے لیسن والی آیت بھی کھول لیجیے اور انشاءاللہ ساتھ ہم دعا مانگ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما, اللہم فقہنا فی الدین, اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام. سیکھانے پاک اوپن کر لیجیے. ہم آگے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 101 سے انشاءاللہ آج پڑھیں گے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض
الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهلا أنت أن تحمد وأهلا أنت أن تعبد وأهلا أنت أن تطاع الله خلقتنا ورزقتنا وعلمتنا وهديتنا وأنقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة كبت عدو وأظهرت أمننا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا لك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت أو شاهد أو غائب لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت لك الحمد في الأولى والآخرة لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق سبحان من تعطف بالعز وقال به سبحان من لبس المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والجود سبحان ذي الكرم والجود سبحان الذي أحصى كل شيء علما اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا ذا الجلال والإكرام اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها
الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جی آواز آ رہی ہے الحمدللہ جی سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 102 سے انشاءاللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقلنا من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى.
عما تدعو فله الأسماء حسنى. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أنزل على عبده الكتاب ولم ولم يجعل له عوجا طيبا لينذر بأسا شديدا من لدن من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. ما لهم به من علم ولا كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
صدق الله العظيم. جزاكم الله خيرا كثيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك آمین سم آمین. ہماری کلاس کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے انشاءاللہ اللہ کی اذن سے کل پھر آپ کی کلاس ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.